بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح، آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ماشاء اللہ بارک اللہ، میں آپ لوگوں کی لبیک دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ الحمد للہ کیسے بھاگ بھاگ کے ہم سب اللہ کی طرف اور اس کے قرآن کی طرف لوٹتے ہیں، یا اللہ اسی طرح ہمارا آخرت میں بھی تیری ہی طرف اٹھنا ہو اور تیری ہی طرف لبیک کہتے ہوئے ہم بھاگتے ہوئے آئیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. ایک خوبصورت صبح، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی کا وہ دن دیا جس میں ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ خیر اور نیکیاں بانٹ سکیں. ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ کسی نے، شاید استاذہ جی ہی نے کوئی، آج کل وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرتی ہیں، تو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ شیطان اگر تمہارے راستے میں آتا ہے نیکی اور خیر کے معاملے میں، یا نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تو تم اس کو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو جھٹک دوں گا، اس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، نماز کے لیے بھی، خیر کے کام میں بھی، بھلائی کے کام میں بھی، کسی کی مدد کرنے کے لیے، تو میں اس کو دھتکار دوں گا. لیکن وہ پھر بار بار جو آتا ہے تو پھر کیا کرو گے تم؟ ان بزرگ نے کہا، تو اس نے کہا میں بار بار اس کو دھتکارتا رہوں گا. تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ وہ تو بار بار آتا رہے گا اور تم دھتکارتے رہو گے، تم اپنی کوشش کرتے رہو گے، لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب سے، شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا کرو کہ یا اللہ میری طاقت نہیں کہ میں اس سے چھٹکارا پا سکوں، اور میرے رب تو ہی مجھے اس سے بچا سکتا ہے، میں اپنی جتنی کوشش کر لوں میں اس سے نہیں بچ سکتا. تو دعا میں واقعی ہی بڑی طاقت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم بھی شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کر سکے. کیونکہ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, یا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کس وقت اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی یا ہماری ہدایت کے لیے کسی نے دعا مانگی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو آسان کیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے, لیکن ان لوگوں کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس اور آپ لوگوں کا جوش دیکھ کے, مجھے ابھی اٹینڈنس میں نے نہیں لگائی, لیکن آپ لوگوں کی آئی ڈیز اتنی میری اسکرین پہ ہیں کہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ استقامت دے. کیونکہ جب میں آن لائن ہوئی صبح, تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج پتہ نہیں سارے سست ہیں 9:30 پہ, لیکن الحمدللہ آدھے گھنٹے میں ایسے لگتا ہے جیسے کلاس فل ہو گئی ہے. تو ایک چھوٹی سی حدیث بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اٹینڈنس کے حوالے طرف آتے ہیں. کل کے لیسن کے حوالے سے, کل ہم نے دیکھا نا کہ کیسے زندگی کا ایک بڑا مرحلہ شادی کے حوالے سے ہوتا ہے, اور اس میں ہمیں یہ اس چیز کی تربیت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ ہم اپنے حساب سے جوانی میں سوچ رہے ہوتے ہیں, والدین اچھا گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت اس چیز کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اور جب ہم اس کو قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بہت پیار آتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ماں باپ کی نعمت دی جو ہمیں ہر لمحے پہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور کل ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ نکاح کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے اور کیا نہیں, اور اس میں ہمیں کتنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ہر چیز میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی اس کرائیٹیریا کو رکھیں گے اور ان کو اس چیز کی ان کے سامنے ایکسپلینیشن دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں رکھی ہیں. کیونکہ بہت زیادہ مس کانسیپشن ہمیشہ یہ آتا ہے کہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کرنے دی جاتی یا اس طرح کی چیزیں. ہر ایک اسلام اس طرح کا دین نہیں کہ وہ کسی پر زبردستی ٹھونسا جائے, بلکہ وہ حق بات کو سمجھنے کی تلقین کرتا ہے کہ پسند کی شادی ہو لیکن اس میں دینداری شرط ہے. اول چیز کیا ہونی چاہیے کہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا, اس میں ان کی دینداری کو سب سے زیادہ دیکھنا چاہیے. ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو جہاں بدلا, وہاں ہم نے اپنی اس معیار کو بھی بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر ہمیں توفیق دے کہ ان کے اندر اس چیز کو اجاگر کریں کہ اصل شادی کا اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت رکھی ہے اور اس کو کس نیج پہ ہم نے دیکھنا ہے. اور اسی میں ایک چیز ہے حیا کے حوالے سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے, اور حیا جس چیز میں ہو اسے زینت عطا کرتی ہے. اور ایک اور حدیث ہے, دو حدیثوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن سراپا الفت ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ وہ محبت کیا جاتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ مومن کو سراپا خیر بننا ہے, نہ کہ دوسروں کے لیے زحمت کا باعث بننا ہے. اور جب مومن کے اندر حیا ہوگی تو پھر وہ برائی سے خود بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی بچائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس خوبی کو ڈالے کہ ہم نہ صرف حیادار ہوں بلکہ دوسروں کو بھی برے کاموں سے, بے حیائی کے کاموں سے روکیں. کیونکہ پہلے لوگ روکتے تھے اور بہت سی بے حیائیوں سے لوگ بچے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور خوف ضرور ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم دوسروں کو منع نہیں کرتے تو پھر لوگ اور بے خوف ہو جاتے ہیں, وہ ڈٹائی کے ساتھ ہر کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہم سب نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جہاں برائی دیکھیں اس کو حکمت کے ساتھ, یہ نہیں کہ لڑ جھگڑ کے, بلکہ حکمت کے ساتھ اس کو دوسرے جو جس میں ہم اس چیز کو دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو تلقین کریں, نصیحت کریں اور کوشش کریں کہ اس کو حق کی طرف لے کے آ سکیں. اور اس کے لیے پھر ہمیں اپنے اندر حوصلہ, تحمل اور صبر بھی پیدا کرنا ہے. جہاں محسوس ہو کہ میں اس کو یہ بات ایک دفعہ بتائیں لیکن اگر اس کو سمجھ نہیں آتی اور آپ کو لگتا ہے کہ بھی شاید میری اب برداشت نہیں ہے, تو آپ اس کو کہیں کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے سمجھایا, اگر تم اس چیز کو سمجھ جاؤ تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیں. پہلے با عمل تھے, ان کی نصیحت پر عمل کرتے تھے. جی تو اس کے لیے پھر ہمیں خود بھی پہلے بعمل ہونا ہے نا. اللہ ہمیں بعمل بنا دے. آمین سم آمین. جی بالکل. میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ ہم نے نصیحت چھوڑ دی تو پھر یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوگی. فرسٹ چوائس ٹو اسٹاپ ود ہینڈ لاسٹ بائی فیلنگ بیڈ ان یور ہارٹ. جی بالکل. پہلے زبان سے روکنے کی کوشش کرنی ہے, پھر ہاتھ سے, پھر دل سے برا. اور یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے جب ہم اس کو دل سے برا سمجھتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کی تفسیر اسٹارٹ ہوگی. ٹرانسلیشن اور تفسیر آج بھی بہت خوبصورت آیا ہے. شروع کرتے ہیں اٹینڈنس. آسیہ سلطانہ, عائشہ طلحہ, الفیہ منشی, اقصہ بتول, عالیہ عامر, ارشیہ گلناز, ارشیہ انجم, عائشہ تبسم, امارہ محمود, اسنا محمود, عائشہ درانی, ارشیہ بانو, ادیبہ جبین, امیرہ, بشارت مبشر, فوقیہ عاصم, فاطمہ صبا, غزالہ یاسمین, ہنا یاسمین, سلطانہ حفظہ, ہنا اجاز, ہنا سمد, حسنا تحسین, ارم چودھری, عفت سعید, جویری قرۃ العین, ختیجہ نصیر, کمل شاہد, کرن اوان, لبنا خان, مہر سلطانہ, ملیہ مبین, مدیہ خالد, نسرین اختر, نیہا محمد, نشاد طارق, نیشا فاطمہ, نیہا ارم خان, نازمہ صدیقی, نمرہ خالد, پشمینہ گل, ریحانہ پرویز, ربیہ سعید, رابیل عابد, رانا حبیب, ریحانہ پروین, سمیہ وقاص, صوبیہ ناہید, صفیہ ذوالفقار, شازیہ عامر, شاہینہ اشرف, سومی خان, سارا مبشر, سلمان ناز, سیدہ ارم, شازیہ ندیم, ثانیہ انیس, سلمہ بی بی, شازیہ سمرین, سیما انصاری, سارا طارق, شمیم حارث, ثنا سعید, سکینہ فرداخ, شہناز سلطانہ, صبیہ عاقل, سومی خان, سلمان ناز, سیدہ زہرا بتول, عظما اقبال, عروج فہد, عروج فاطمہ, عظما طارق, وسیمہ ارشد, وجید النساء بیگم, زاہدہ احسان. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوگی. کسی کی رہ گئی ہو تو وہ بھی اپنی اٹینڈنس لگا دے. بارک اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے اور اسی طریقے سے آپ اپنی کلاس میں آتے رہیں. آج کی آیات بہت خوبصورت ہیں. لیسن نمبر 29 آیت نمبر آپ لوگ بولے لکھیں گے آپ ماشاء اللہ. آیت نمبر 229 سے 230 تک بہت ہی خوبصورت آیات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح طریقے سے جذب کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کو بہترین طریقے سے یاد بھی کرنے والے ہوں. جی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی. آپ اگر کسی کو ہو کہ کوئی اٹینڈنس کا مسئلہ ہو تو آپ ای میل کر کے بھی کورس انچارج کو بتا سکتے ہیں تو آپ کی اٹینڈنس مارک کی جا سکتی ہے اگر کسی کی کوئی رہتی ہو. ورنہ یہاں پہ آپ لوگ لکھ دیا کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
احمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آیت نمبر 229 سے 233 سورۃ البقرہ. آیت نمبر 229 to 233 سورۃ البقرہ. لفظی ترجمہ دیکھیں گے. الطلاق, طلاق, مرتانی, دو مرتبہ ہے. تھوڑا اونچی اور بولیں, سب نہیں بول رہے. فإمساكم, پھر روک لینا ہے. بمعروف, اچھے طریقے سے. او یا, تصریحن, رخصت کرنا ہے. بی احسان, احسان کے ساتھ. و اور, لا نہیں. یحل, حلال. لکم, تمہارے لیے. ان کے, تأخذو
لو تم
مما
اس سے
جو
آتیتموہن
جو دے چکے ہو تم ان کو شیئن
کچھ بھی
اللہ مگر این یخافا
کہ
وہ دونوں ڈرے
اللہ
یہ کہ نہیں
یقیما
وہ قائم رکھ سکیں گے دونوں اس کو دوسرا پڑھ لیتے ہیں
اللہ یقیما
یہ کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے دونوں حدود اللہ کی حدوں کو
فإن پھر اگر
خفتم
ڈرو تم
اللہ یقیما
یہ کہ نہ قائم رکھ سکیں گے دونوں
حدود اللہ کی حدوں کو
فلا جناح تو نہیں گناہ
علیہما
ان دونوں پر
فی مفتدت
اس میں کے بدلے میں دے عورت
بھی ساتھ اس کے
تلک حدود اللہ
یہ اللہ کی حدیں ہیں
فلا پسنا تعتدوها
تم زیادتی کرو ان میں
وَمَن يَتَعَدَّ
اور جو کوئی زیادتی کرے
حدود اللہ
اللہ کی حدوں سے
فَأُولَئِكَ
تو پس یہی لوگ
هُمُ الظَّالِمُونَ
وہ ظالم ہیں
فَإِن اگر
طلاق دے اس کو
لا تحل له
پس نہیں حلال ہوگی اس کے لیے من بعدو
اس کے بعد
حتی یہاں تک کہ تنکہ زوجن
مرد سے
غیرہو اس کے علاوہ
فإن پھر اگر
طلاق دے دے اس کو
فلا جناح
تو نہیں گناہ
علیہما
ان دونوں پر
این یتراجعا
یہ کہ دونوں رجوع کر لیں
ان زنا
اگر وہ دونوں سمجھیں
این یقیما
یہ کہ قائم رکھیں گے
حدود اللہ
اللہ کی حدوں کو آپ کی ساؤنڈ میں مجھے حدود کا سمجھ آئی تھی تو تھوڑا سا اس کو پڑھنا مشکل لگتا ہے لیکن ہاں پہ پیش پڑھیں گے آپ
حدود اللہ
اللہ کی حدوں کو
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
اور یہ اللہ کی حدیں ہیں
یُبَيِّنُهَا
وہ بیان کر رہا ہے ان کو لِقَوْمٍ
اس قوم کے لیے
یعلمون
جو جانتی ہے
یا جو جانتے ہیں وَإِذَا
اور جب
طلقتم
تم طلاق دے دو
النساء عورتوں کو
فبلغنا
پس وہ پہنچے
اجلہن
اپنی مدت کو فامسکوہن تو روک لو ان کو بمعروف اچھے طریقے سے او یا سرحوہن چھوڑ دو ان کو بمعروف معروف طریقے سے وہ اور لا نہیں تم سیکھو تم روکو ہننا ان عورتوں کو درارن ضرر پہنچانے کے لیے لیتا تدو تاکہ زیادتی کرو ومئیں اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالک یہ فقط تو تحقیق ظلم نفسہ
اس نے ظلم کیا اپنی جان پر
وہ اور لا نہیں تتخذو تم بناؤ آیات اللہ
اللہ
کی آیتوں کو حضوباً مذاق وذکرو اور یاد کرو نعمت اللہ
اللہ
کی نعمت کو
علیکم
جو تم پر ہے
وہ
اور
ما جو
انزل اس نے اتارا علیکم تم پر من الکتاب
کتاب
میں سے
والحکمتی
اور حکمت
یا
اذکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بہی
اس کی
واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شیئن ساتھ ہر چیز کے علیم واقف ہے یا ہر چیز سے واقف ہے وَإِذَا اور جب
تلقتم
طلاق دو تم النساء عورتوں کو فبلغنا
پس
پہنچ جائیں وہ اجلہن اپنی مدت کو فلا
پس نہ
تعدلوہن
روکو ان کو
این یہ کہ
ینکحنا
وہ نکاح کر لیں
ازواجہن
اپنے شوہروں سے اذا
جب
ترادو
وہ
راضی ہو جائیں
بینہم
آپس میں
بالمعروف
دستور کے مطابق ذالک یہ
یعظ
نصیحت کی جاتی ہے
بہی
اس کی
من اس کو جو
کانا
ہو
منکم
تم میں سے
یؤمنو
ایمان
رکھتا
باللہ
اللہ پر
والیوم
الآخر
اور
آخرت کے دن پر
ذالکم
یہ بات
ازکا لکم
زیادہ پاکیزہ
ہے تمہارے لیے
وہ اطہر
اور
زیادہ صاف
ستھری
اور زیادہ ستھری
واللہ
اور اللہ تعالی
یعلم
جانتا ہے
وانتم
اور تم
لا
تعلمون
نہیں جانتے
والوالدات اور مائیں یردینا اور دودھ پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو حولینی دو سال کاملینی پورے لیمن اس شخص کے لیے جو ارادہ جو ارادہ کرے این یتم یہ کہ پورا کرے الرضاعۃ دودھ پلانے کی مدت کو و اور الا اوپر چلیں اکٹھا پڑھتے ہیں اس کو و اور الل مولود لہو اور اوپر بچہ ہے جس کا رزق ہونا ان کا رزق ہے وکسوت ہونا اور لباس ان عورتوں کا بالمعروف دستور کے مطابق لا تکلفو نہیں تکلیف دی جاتی نفس سن کسی جان کو الا مگر وس آہا اس کی وسعت کے مطابق لا تدار نہ نقصان پہنچایا جائے والدتن ماں کو بی ولدیہا اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولود لہو اور نہ بچے والے کو بی ولدیہی اس کے بچے کی وجہ سے وعلی الوارث اور وارثوں پر ہے مثل ذالک اسی کی طرح فإن ارادہ پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں فصالاً دودھ چھڑانے کا ان ترادم منہما ان دونوں کی رضامندی سے و تشاورن اور باہمی مشورے سے فلا جناح بس نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر و ان ارد تم ارادہ کرو تم ان یہ کے تستر دعو تم دودھ
پلواؤ
اولادکم اپنے بچوں کو فلا جناح پس نہیں گناہ علیکم تم پر اذا جب سلم تم ادا کرو تم ما آتی تم جو تم نے دینے کا وعدہ کیا بالمعروف معروف طریقے سے واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تعالی سے وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بما تعملون جو تم کر رہے ہو بصیر خوب دیکھ رہا ہے. بس جی چلے تلاوت سنتے ہیں یہاں تک.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون إن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
اگر پورے لیسن ہم ٹاپک دیکھیں تو وہ ہے طلاق عدت رضاعت اور خلا کے مسائل ہم دیکھیں گے آیت نمبر 229 کو الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریحکم باحسان طلاق دو بار ہے پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے لیکن وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو ہاں مگر إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم رہنے کا اندیشہ نہ یعنی اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو اگر ایسی صورت ہے تو کیا کیا جائے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہیں رہ سکو گے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تو پھر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے تل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون ہے یعنی یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تعتدوها لہذا ان سے تجاوز نہ کرو کیونکہ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو بے شک وہی لوگ ظالم ہیں یہاں سے سبق کا آغاز ہے اور بنیادی طور پہ لفظ طلاق پہلی دفعہ ہمارے سبق میں آ رہا ہے. اس ایک آیت میں عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی کچھ خرابیوں کا تذکرہ ہے جو شادی نکاح اور طلاق کے معاملے میں تھی. تھوڑا سا مزاج سمجھ لیں اسلام کا تو پھر انشاءاللہ اس چیز کو ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جس معاشرے میں آیا تو وہ لوگ بگڑے ہوئے مسلمان تھے. بس پوائنٹس میں لکھیں باتیں تاکہ آپ اس کو بعد میں جب ٹیلی کریں تو آپ کو سمجھنا آسان ہو. کوئی ایسا معاشرہ نہیں تھا کہ جنہوں نے کبھی کوئی بات سنی نہیں. ٹھیک ہے ایک عرصہ گزرا تھا انبیاء کرام کو وہاں سے وہاں آئے ہوئے, لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فالوورز تھے, لہذا ان کے اندر سے دین کی اصل روح ختم ہو چکی تھی. عرب معاشرے میں بھی عورت اور مرد کے ملاپ کے لیے شادی کو نکاح کہا جاتا تھا, لیکن اس کی بہت ہی زیادہ بہودہ قسم کی اقسام تھی. تقریباً 4 مختلف قسم کے نکاح ہوتے تھے جو انشاءاللہ آگے جا کے جہاں ہم لفظ نکاح پہ بات کریں گے تو لکھاؤں گی, جس میں سے ایک یہی تھا جو آج کے دور میں بھی ہے کہ کوئی لڑکا اپنی مطلب لڑکا کسی کی بہن یا بیٹی سے اگر نکاح کرنا چاہتا تو وہ لڑکا یا اس کے گھر والے یا اس کے بحاف پہ کوئی بھی اس لڑکی کے باپ یا بھائیوں کے پاس جاتے اور اس سے رشتہ مانگتے اور اس پہ نکاح ہوتا. یہ قسم بھی اس دور میں موجود تھی جس کو اسلام نے کنٹینیو رکھا کیونکہ اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. اس کے علاوہ جتنی قسم کے نکاح تھے آپ کہہ لیں کہ وہ زنا کی بگڑی ہوئی شکلیں تھیں کہ بعض دفعہ تو بعض شوہر اپنی بیویوں کے دوسروں سے نکاح کراتے, بعض دفعہ ایک عورت کئی مردوں کے پاس آتی, اور بعض دفعہ معروف لوگ جو بہت معروف کچھ صلاحیتوں والے ہوتے تو ان سے جا کے عورتیں تعلق قائم کرتی تاکہ بچے صحت مند ہوں. تو بہرحال اس قسم کی جو خرابیاں تھیں وہ موجود تھیں لیکن نکاح ہوتا تھا. پہلی چیز جو آپ کو ابھی تک کی بات سے سمجھ آنی چاہیے کہ اس دور میں بھی نکاح کا رواج تھا. دوسری چیز جو آج ہمارے اس ٹاپک میں ہے وہ ہے طلاق. طلاق کا لفظ بھی عرب معاشرے میں موجود تھا لیکن اس کے اندر بہت ساری خرابیاں آ چکی تھیں, جس میں سے ایک خرابی کیا تھی, کوئی مرد جتنی چاہتا مرضی طلاقیں بیوی کو دے دیتا. کرتا کیا کہ طلاق دیتا, بیوی کی عدت پوری ہونے والی ہوتی پھر ایک دفعہ جا کے رجوع کر لیتا, پھر طلاق دے دیتا, پھر عدت سے وہ نکلنے والی ہوتی پھر طلاق دے دیتا. اس طرح ایک عورت سال ہا سال تک عدت میں ہی رہتی. امیجن کریں ایک عورت چلے بھی عدت سے گزر رہی ہے, جان چھوٹ جائے گی, کسی اور جگہ چلے جائیں گے, کسی اور جگہ نکاح ہوگا, لیکن مرد سزا دینے کے لیے ستانے کے لیے سال ہا سال ان گنت طلاق دیتا تھا. اس معاشرے میں طلاق کی کوئی حد نہیں تھی کہ بس اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. اب عورتوں پہ ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں الطلاق مرتان کہہ کر اس بات کو ختم کر دیا کہ اب ختم, یہ کھیل اب اور نہیں کھیلا جائے گا. عورتوں کے جذبات کے ساتھ اس سے زیادہ تم نہیں کھیل سکتے. اب زیادہ سے زیادہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکے وہ دو ہیں. مرتان کا لفظ جہاں مرتن کا تثنیہ ہے, ڈیول ہے, اور اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں تو اسے ایک لفظ سے پتا چل رہا ہے کہ طلاق کا عمل پورے کا پورا دو مرتبہ دہرایا جائے گا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مسکنسپشن ہے, بہت ہی بگ ہیوج مسکنسپشن, اور وہ کیا ہے کہ جب تک 3 بار طلاق نہ دی جائے تو طلاق نہیں ہوتی. اور اس کے لیے کچھ ایکسٹریمز ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ بیٹھے بیٹھے 3 کہہ دو یا جس طرح بھی کہو, تو یہاں بات سمجھ لیجئے گا کہ طلاق ایک ہی سٹیپ میں ہو جاتی ہے پوری, لیکن اس کو کرنے کے 3 چانسز ہیں. لفظ مرتن سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک دفعہ طلاق دے دو, پھر دوبارہ دینی ہے, پھر دینی ہے, 2 کے بعد نہیں دے سکتے. الطلاق مرتان, پہلے اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں آیت کا. اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دے رہا ہے کہ دیکھو طلاق اب جس میں تم عورت کو واپس پلٹا سکتے ہو ختم, اب 2 کے بعد اگر تیسری بار تم نے بیوی کو طلاق دی تو پھر عدت کے پورا ہوتے ہی وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے گی. بات واضح, عورتوں کے حق کی ادھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے, کھیل بننے سے بچا لیا نا. جس طرح اسلام نے باقی چیزوں کو چینلائز کیا ہے نا, جو بھی اس سوسائٹی کی تھی، جیسے بیٹیوں کے قتل کی باتیں ہوتی تھیں اور شراب کی حرمت، اسی طرح یہاں طلاق کو منیمائز کیا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے شادی کی حد بھی رکھی، کیا کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتا ہے. عرب معاشرے میں بھی اور پچھلے انبیاء کی شریعت میں بھی شادیوں کی بھی کوئی حد نہیں تھی. بعض دفعہ پڑھیں گے ایک ایک شخص کی 100 بیویاں بھی تھیں. خود حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 100 بیویاں تھیں، عام بات تھی. یہ آج ہمارے نبی کے اوپر جو باتیں ڈالتے ہیں لوگ اور 10-11 شادیوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. تو شادیاں بھی ان لمٹ تھیں اور طلاقیں بھی ان لمٹ تھیں. اسلام نے آ کے شادیوں کو 4 پہ ختم کر دیا. یہ ٹاپک آگے آئے گا جہاں ہم پڑھیں گے، لیکن اس وقت ہم طلاق کی بات کر رہے ہیں. تو آپ لکھیں طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. کیونکہ اگر ایک ہی طلاق 2 سٹیپس میں ہوتی نا تو یہاں کیا آنا چاہیے تھا؟ طلاقتان. آپ تھوڑی سی گرامر ہے جو آپ نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن صرف لفظوں سے ہی سمجھ جائیں گے کہ طلاق کا عمل 2 مرتبہ دہرایا جائے گا. یہ ایسی ہے جیسے کوئی کسی سے، میں آپ سے کہوں کہ مجھے پانی دے، اب آپ میں سے کوئی جائے جس کی ذمہ داری ہے وہ جاتا ہے اور ایک گلاس پانی کا لے کے آ گیا میرے پاس، میں نے لے لیا. اب ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں پی لوں اور پھر خالی ہو تو میں پھر کہوں، تو ایک اور گلاس لے آئیں گی تو میں کہوں گی کہ یہ گلاس پانی کا گلاس مرتن و مرتن، ون ٹائم اینڈ دین ادر ٹائم، 2 دفعہ لے کر آئے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ان سے کہوں کہ آپ پانی لائیں تو یہ ایک ہی گلاس سے ڈبل بڑا کوئی برتن لیں اور اس میں 2 گلاس پانی ڈال کے لے آئیں، تو وہ طلاق کا تان والی کیفیت ہے، ٹھیک ہے. صرف نہ بھی سمجھ آئے تو اس کو اگنور کر دیں کہ یہاں سے پتا چلا کہ 2 دفعہ اس کے بعد نہیں. اب کیا کریں؟ سوال ہے. اچھا جی، پہلے تو ہم 10-10 طلاقیں دیتے تھے اور اب صرف 2 ہی دیں گے. جو سمجھ نہ آئے اس کو اسکپ کر کے آگے چلیں، ٹھیک ہے. جو پوائنٹ سمجھ نہ آئے اس سے آگے چلیں. الطلاق مرتان، 2 مرتبہ اب طلاق ہے. کون سی؟ نیچے لکھ لیں بریکٹ میں کہ جس کے اندر رجوع کا حق ہے. اب اس کے بعد کیا کریں؟ آیت کو نظر میں رکھیے گا. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اب روک لو معروف طریقے سے. یہ کیا ہے؟ اس کے نیچے آپ ایک چھوٹا سا ڈاؤن ایرو لگائیں اور لکھیے کہ رجوع کر لو. مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد یا تو بیویوں کو رکھ لو، یعنی اب نہیں جانے دو، ختم، بس اب تمہارے پاس آخری چانس ختم ہو گیا ہے. نہیں ہے او تصریح ہوں بے احسان، تصریح احسان کے نیچے ڈرو لکھیے 3ری طلاق، اب پھر دے دو. اب تم 3 کے بعد اب ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کو، کیونکہ تم نے اپنے 2 چانس ختم کر دیے. ایسے ہوتے ہیں نا آپشنز ہیں، مثال ہے کہ آپ ایک کارڈ سے فون ملاتے ہیں، پھر آپ کرتے ہیں وہ نہیں ملتا، آپ غلط نمبر ملاتے ہیں، آپ دوبارہ وہ ہیش کی دبا کے دوبارہ ملاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یو اونلی ہیو 1 اٹمپٹ مور، ایک دفعہ اور کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اگلی دفعہ بھی غلط نمبر ملائیں تو وہ کال کٹ جاتی ہے، پھر آپ کو نئے سرے سے کال ملانی پڑتی ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ 2 طلاقوں کے اندر رجوع کر لو. اس کے بعد پھر تم کیا کرو؟ یا تو ان کو روک لو اچھے طریقے سے، یعنی پھر اس کو بساؤ، اس کو اچھے طریقے سے اپنے ساتھ رکھو. نہیں رکھ سکتے، تمہیں لگتا ہے تمہیں یہ عورت اچھی نہیں لگتی، تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو تصریح ہوں بے احسان، سر رکھا یو سر رکھو تصریح، یعنی اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. اور وہاں معروف طریقے سے رکھنے میں کیا ہے؟ میم سین کاف روٹ ہے مسک، کہ اچھے طریقے سے رکھو، اس کے حقوق پورے کرو، اس کے جذباتی حقوق کا خیال رکھو، جسمانی حقوق کا خیال رکھو، اس کی معاشی ذمہ داریاں پوری کرو، اس کو تم کھلاؤ پلاؤ، جو کچھ اللہ نے تم پہ ایک شوہر ہونے کے ناطے ذمہ داریاں ڈالی ہیں اس کو پورا کرو. اور تصریح ہوں بے احسان کیا ہے؟ چھوڑ دو احسان کے ساتھ. اس میں ایک چیز تو یہ کہ اب چھوڑ دیا تب اس کے خلاف الزام نہ لگاتے پھرو، بڑی خراب تھی، تمہیں کیا پتا ایسی تھی ویسی تھی، بات ہی نہیں کرنی. اور احسان کی ایک اگلی کیفیت ہے جس کا آیت کے اگلے حصے میں ذکر ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تم مردوں پر یہ بالکل حلال نہیں کہ تم عورتوں کو جو دے چکے ہو وہ واپس لے لو. یعنی یہ کیا ہے؟ نمبر ایک، حق مہر دے چکے ہو شادی کے موقع پہ. دوسری بات ہے کوئی گفٹس دیے ہمیں، اچھی شادی شدہ زندگی کے دوران کہیں تم نے اس کو گفٹ دیے، شاید کسی نے کوئی ویلنٹائن پہ پھول دے دیا ہو، کوئی اینیورسری پہ دیا ہو، کوئی کچھ کیا ہو تحفے، اور وہ جو ڈائمنڈ کے سیٹ دے چکے ہو اور جو کچھ دیے، تو اب تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لوگے. یہاں پہ بات پوری ہوتی ہے تصریح ہم بے احسان کی. پھر دوسری بات ہے کہ باتیں نہ کرو، الزام نہ لگاؤ. ہمارے ہاں تو عجیب ہی کلچر ہے، کہتے ہیں کہ اب ہم نے چھوڑی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا آگے کہاں ہوتا، خوب بدنام کریں گے، اور سچا ثابت کرنے کے لیے خود کو اس عورت پہ الزام لگاتے ہیں. یہ سراسر غیر اسلامی ہے. اس لیے اسلام کیا سکھاتا ہے کہ جس طرح ملے تھے نا تو تحفہ دیا تھا نا، ہمارے عموماً اس کو منہ دکھائی کا تحفہ کہتے ہیں. شادی کے دن کو شوہر بیوی کو دیتا ہے تو کہا اب جاتے ہوئے بھی کچھ دے دو. یہ مسئلہ آگے ہم پڑھیں گے جا کے، کہ بلکہ لینا تو دور کی بات ہے، اس کو جو نہیں دیا وہ اس کو کچھ گفٹ بھی دے دو، اور دے کے تحفہ واپس لینا کیسے صحیح دے انسان اور بعد میں واپس لے لے. تو یہ ایسی ہے جیسے کتا کہ کرے، یعنی ایک کتا وومٹ کرے اور اس کو چاٹ لے. اتنی گھنائی ہے نا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب رشتے شادیاں ٹوٹتی ہیں، وہ ساس کے کڑے واپس کرو، وہ نندوں کی چوڑیاں واپس کرو، وہ جوڑے دو، وہ لڑکے کی راڈوں کی گھڑی لاؤ. اب اس پہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. پھر کہتے ہیں دیکھو دیکھو کتنا اندھیر ہے، چیزیں واپس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم نے استعمال کر لی، کھانے کے پیسے دو، وہ تو لوگ کھا گئے. تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ پھر لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں تو اسلام جی کہتا ہے کہ دیا کیوں؟ کسی حدیث میں نہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی ساسوں کو کڑے پہنائے تھے اور اپنے بیٹوں کے گھر سے یہ بیٹیوں کے گھروں سے جہیز منگایا تھا. پہلے ہم خود اسلام کو توڑتے ہیں، پھر اسی کے اندر سے فتویٰ ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہماری کوئی اس کے اندر مدد کر دے. تو کہا کہ جو دیا ہے وہ نہ لو واپس، بالکل اس میں سے کچھ نہیں تم واپس لے سکتے، تمہیں اس کی اجازت نہیں. چلو ٹھیک ہے، گویا کہ جو دیا ہے وہ واپس نہیں دے لے سکتے، ہاں مگر ایک شرط ہے. اب یہاں سے آیت کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ فالو اپ کریں گے. اب الا ایکسپٹ اونلی، دس از دا اونلی وے. کیا؟ اَن یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اس صورت میں ہوں کہ ان کو ڈر کیا ہے کہ ہم اللہ کی حدیں پوری نہیں کر سکتے. یعنی اب ساتھ رہنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ دیکھیے اسی ایک آیت میں کم سے کم چار دفعہ اللہ کی حدوں کا تذکرہ. حد سے کیا سمجھ آتا ہے؟ لمیٹیشنز، باؤنڈریز. یعنی یہ نکاح، طلاق، رجوع، ایلا، خلا، یہ سب اللہ تعالی کی دی ہوئی چیزیں ہیں. اس کے اندر کمی بیسی جو ہے لوگوں کو اللہ کی نظروں میں مجرم بنائے گی. ایسے جیسے ناروے کی حد سے کوئی باہر نکلے گا تو پکڑا جائے گا نا، یا اس کے پاس ویزا ہونا چاہیے. کوئی کسی ملک کے اندر آپ اندر آ نہیں سکتے، وہاں آپ کو امیگریشن میں رکنا پڑتا ہے. اس طرح یاد رکھ اللہ کی حدیں، اور جو بندہ اس حد کو پورا نہیں کرے گا اللہ اس کو پوچھ لے گا. اب یہاں تو یہ کہہ دیا کہ بھئی شوہر دیا ہوا حق مہر واپس نہیں لے سکتا. آیت کے اگلے حصے میں، اور میں یہاں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ لیڈیز فرسٹ والی بات کر رہے ہیں. ہمارے عموماً یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ اچھا جی عورت طلاق نہیں دے سکتی، جس میں ہم نے پچھلے سبق میں بھی بات کی تھی. تو یہاں اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک صورت ہے شوہر کے پاس دیا ہوا تحفہ یا حق مہر یا اس سے بھی کچھ کمتی بڑھتی لینے کا، اور وہ کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم دونوں کو یعنی شوہر اور بیوی کو یہ ڈر ہے کہ ہم ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، یعنی کوئی صورت ہی نہیں ہمارے نبھا کی، اور ساتھ رہیں گے تو بلکہ اور گناہگار ہوں گے. بیوی شوہر کا حق نہیں دے گی تو گناہگار ہے، شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو گناہگار ہے. اور اس صورت میں کیفیت کیا ہے کہ عورت نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ عورت کی خواہش نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں. تو کیا فرمایا؟ فلا جناح علیہما، علیہما عورت کے لیے آیا ہے. پھر اب اس پہ گناہ نہیں، سوری علیہما ان دونوں پہ، یہ لفظ نکال دیجئے گا عورت پہ، یعنی تسنیہ. پھر اب دونوں پہ کوئی گناہ نہیں، نہ شوہر پہ نہ بیوی پہ. کیا؟ فی مفتدت بھی، کیا وہ عورت فدیے میں کچھ دے دے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے. خلا کیسے؟ بہت ہی معروف بات ہے کہ کیا عورت طلاق نہیں دے سکتی؟ تو اس کا جواب ہے کہ عورت طلاق دے نہیں سکتی بلکہ طلاق مانگ سکتی ہے، اور اس کیفیت کو عربی زبان میں خلا کہتے ہیں. ایک صحابیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، عبداللہ بن ابی کی بہن تھی ہیں، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی. جمیلہ بنت عبداللہ نام تھا ان کا. ان کی شادی ثابت بن قیس سے ہوئی. اب ثابت بن قیس بہت اچھے صحابی بھی تھے، نیک تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس عورت کو اپنے خاندان، اور ذرا ایک عورت کے اندر ذہن ہوتا ہے نا کہ میں بڑے خاندان کی ہوں، بڑے گھر کی ہوں، بڑے سٹینڈرڈ کی ہوں، ان کا دل نہیں جڑا ان کے ساتھ. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا مسئلہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی، لا انا ولا ثابت، کہنے لگی یا میں رہ سکتی ہوں یا ثابت رہ سکتا ہے. مراد کیا ہے کہ ہم دونوں اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. یعنی کافی انہوں نے اس بات پہ اظہار کیا کہ میرا ساتھ نہیں رہ سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ باغ تم واپس دینا چاہو گی جو تمہیں ملا تھا ثابت کی طرف سے؟ کہنے لگی جی وہ بھی دے دوں گی اور اس سے زیادہ بھی دے دوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ ان سے واپس دلوایا ثابت کو, اور اس عورت کے بہاف پر پھر ثابت کو کہا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں. تو بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں ان کا ذکر ہے, لیکن یہاں سے عام طور پہ پتہ چل گیا کہ جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے جبکہ بیوی سے خوش نہ ہو, یا بیوی اس کی بات نہ مانے, اس کو ستائے, تنگ کرے, یا کوئی اور وجہ ہو, تو اسی طرح عورت اگر دیکھتی ہے کہ اس کو اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا کسی بھی وجہ سے, کیا حالات ہیں, تو وہ کیا کرے گی؟ پہلی شرط دیکھیے کہ اللہ یقیما حدود اللہ, یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو مرد کے طلاق دینے میں اور عورت کے طلاق مانگنے میں ایک بنیادی کی یا ایک چابی کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ کی حدیں ٹوٹے. ورنہ آپ دیکھیں کہ مزاج میں تھوڑی بہت ہی تو ہر بندے میں چینج ہوتی ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ 100% ایک ہی جیسے مزاج ہوں گے؟ وہ تو سگے بہن بھائیوں کے نہیں ہوتے. ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا بیٹی آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تو اس آسمان کے نیچے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ دو غیر لوگ, اجنبی لوگ, کوئی کہاں پلا, کوئی کہاں بڑھا, اور وہ دونوں ایک چھت میں ملتے ہیں. سورت روم میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ, یہ تو میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہارے ہم نفسوں کو تمہاری بیویاں اور تمہارے جوڑے بنا دیا. اللہ کے نبی نے خود حیرت کا اظہار کیا کہ دو اجنبیوں کے بیچ میں نکاح سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو محبت پیدا کرتی ہے, ورنہ کوئی صورت ہی نہیں ملتی. کہاں کوئی بندہ کسی انسان کو قبول کرے اور برداشت کرے, اور وہ بھی اتنی قربت سے برداشت کرے. تو لہذا اگر ایسی صورت میں اگر تھوڑی بہت 19-20 ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی, حالانکہ جنت کی خوشبو دور سے آ رہی ہوگی, جس نے بغیر کسی وجہ یا عذر کے طلاق کا مطالبہ کیا. اسی طرح وہ مرد بھی پسندیدہ نہیں قرار دیے گئے کہ جو بات پہ بات عورت کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. طلاق ایمرجنسی ایگزٹ ہے. ناموافق حالات اس حد تک ناموافق ہو چکے ہوں کہ بندہ رہ ہی نہ سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت آئی اور اس کی طرف سے مطالبہ تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے خلا چاہیے. خلا کا لفظ خلا سے خلاصی کرنا, علیحدگی کرنا, اس کی طرف ہے. کہنے لگی کہ مجھے اپنے شوہر سے طلاق چاہیے. حضرت عمر نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگی کہ میں وہاں بہت تنگ ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب میں جو کہوں گا وہ کرو. اپنے لوگوں سے کہا کہ اس عورت کو جانوروں کے ڈربے کے اندر بند کر دو, یعنی کوئی استبل ٹائپ ہوتا ہے نا, گھوڑے بھی, اونٹ بھی, گندگی اور بہت گندی سمیل اور بدبو اور بہت ہی خراب جگہ ہوگی. کہا اس کو ایک رات کے لیے وہاں چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑ دیا. اگلے دن کہا بلاؤ, واپس لاؤ. جب اس عورت کو بلایا, وہ عورت آئی, تو حضرت عمر نے پوچھا سناؤ کیسی رات گزری؟ تو کہنے لگی کہ اپنی زندگی میں بہت سالوں کے بعد ایک بڑی اچھی رات گزری. مراد کیا تھا؟ کہ اس کی زندگی اتنی تلخ ہو چکی تھی کہ اس کو یہ جانوروں کے باڑے میں بدبو میں رہنا زیادہ آسان لگا بجائے اس کے کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے. تو حضرت عمر نے پھر کہا کہ اس کا مطلب کہ اب اکراہ اس حد تک بڑھ چکا ہے. پھر انہوں نے اس کو خلا دلا دیا. تو لہذا جب کوئی اس قسم کی کیفیت آ جاتی ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہے, عورت کیا کرے؟ اب دیکھیے کہ ذرا سوچیے, اب نکاح اور طلاق کو ساتھ ساتھ لیں گے تو آپ کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا. نکاح ہوتا ہے, مرد کیا دیتا ہے؟ پیسے دیتے ہیں نا, حق مہر کے. شادی کا خرچہ مرد دیتا ہے, اب تھوڑا بہت ہے. شادی کے بعد جو گھر رہنا ہے جس میں بیوی نے کھانا ہے, پکانا ہے, سونا ہے, وہ سب شوہر کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سب کچھ شادی پہ چونکہ مرد نے دیا تھا نا, تو اب طلاق کی صورت میں بیوی سے کہا کہ پھر واپس کرو, کیونکہ اب یہ تو طلاق لے کے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے مرد اچھا نیک شخص تھا, وہ نہیں رہنا چاہتا, وہ رہنا چاہتا تھا. کئی ایسی مثالیں موجود ہیں. زینب بنت جہش زید کے ساتھ بیاہی گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی زید بہن تھی. آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید سے ان کی شادی کر دی, لیکن ان کے دل میں بس ایک بات کھٹک گئی جس کو آپ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کہ ہاں ہاں یہ غلام ہے. حالانکہ وہ خاندانی غلام نہیں تھے, وہ تو حالات کا شکار ہوئے اور بکتے بکاتے آئے, اور حضرت ختیجہ نے ان کو خرید لیا اور بعد میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیے. اس دور میں لوگ غلام اسی طرح تحفے دیتے تھے جیسے آج لوگ کچن کی مشینیں دیتے ہیں کام کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. شروع میں لوگ ان کو زید بن محمد بھی کہتے تھے, بعد میں جو منع کر دیا گیا. تو جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ بڑے ہوئے تو اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کر دیا. تو بس وہ یہ کہتی تھی کہ میرے مجھے آر آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے, یہ کل کا غلام, اس کی میرے سے شادی ہو گئی ہے. انتہائی آخری حد تک جب یہ بات پہنچ گئی, زید نہیں دینا چاہتے تھے نکاح, وہ روتے تھے, ان کو بڑی محبت تھی ان سے. لیکن بالآخر پھر وہ طلاق ہوئی اور اسی عورت سے بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ آپ نکاح کریں. یہ ساری سورہ حجرات میں ہم باتیں پڑھیں گے. تو ایسے واقعات جو انہونے ہوتے ہیں یہ اس دور میں بھی ہوئے اور ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت نکلی, اللہ کے نبی کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی یہ بات کہ کل تک جس عورت کو آپ اپنی بہو سمجھیں, چلے منہ بولی بہو کہہ لیں, کل آج آپ اسے شادی کریں, کتنا شور اٹھا ہوگا. یہ تو ہم سارے پڑھیں گے نا پروپیگنڈے قرآن کے اندر کہ اللہ کے نبی کے دور میں لوگ اللہ کے نبی کے بارے میں کس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو بہرحال ہے کہ وہ نکاح پھر ختم ہو گیا. اسی طرح ایک لانڈی تھی, بریرہ اس کا نام تھا, اور ان کی شادی ایک غلام سے ہوئی بھی تھی. اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک یعنی آزاد ہو جائے تو اس کے پاس پوری چوائس ہوتی ہے, چاہے وہ پچھلے شوہر کے ساتھ رہیں جو غلام ہے, یا طلاق لے کے ایک آزاد مرد سے شادی کر لیں. ان کی شادی مغیث سے ہوئی ہوئی تھی, ایک صحابی تھے, بڑے اچھے صحابی تھے اور نیک تھے. جب بریرہ آزاد ہو گئی تو اب سوال اٹھا کہ اب یہ مغیث کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہیں. پوچھا گیا, کہنے لگی میں تو طلاق لوں گی, میں تو آزاد شخص سے کروں. مغیث بہت محبت کرتے تھے, کہتے وہ روتے ہوئے گلیوں میں ہائے بریرہ ہائے بریرہ کہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا, آپ نے پوچھا کہ کیا, تو کہنے کہ اللہ کے نبی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. پھر آپ نے بریرہ کو بلایا, کہا کہ کیا معاملہ تم مغیث کے ساتھ نبھا کر لو. تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے, یہ آپ کا مشورہ ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا اگر حکم ہے تو مان لوں گی, اگر آپ کا مشورہ ہے تو میں نہیں مانوں گی. اللہ کے نبی نے کہا میرا مشورہ ہے, نہیں مانا, آزاد ہو گئی, اس نے کسی دوسرے سے شادی کر لی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کس طرح ریئلٹی پہ لا کے آتا ہے. اب چونکہ شادی کی صورت میں عورت کو ملا تھا, اب یہ مرد اگر دوبارہ کہیں شادی کرتا ہے اس کو پھر ضرورت ہے نا حق مہر کی, تو اس عورت سے کہا کہ اب تم اپنا واپس کر دو, مرضی ہے پورا دینا چاہے. مرد کوئی کہتا نہیں میں نہیں دیتا, جب یہ میرے پاس رہی نہیں تو میں اس کو دیا ہوا واپس نہیں لیتا, کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی عورت کہتی ہے پورا نہیں اور بھی لے لو, یعنی یہ سب آپشنل کیسز ہیں. جو جس درجے پہ جا سکتا ہے وہاں جائے گا, اور فرمایا کہ پھر وہ اس کو واپس کرے تو اس میں وہ گناہگار نہیں. دل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها, دیکھو ان کے قریب نہ جاؤ, ان کو کھیل نہ سمجھو. ہاں ومن یتعد حدود اللہ, جو اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا, فاولئک هم الظالمون, تو یہی لوگ ظالم ہیں. اب یہاں جو بات ہوئی اس کو خلا کہتے ہیں. خلا کے چند مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں تاکہ یہ موضوع پھر ہم سمجھ کے آگے سے انشاءاللہ اب طلاق جو سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ ہے اس کو دیکھنے کے قابل ہو سکے. تو خلا کیا کہتے ہیں کہ عورت کا کسی وجہ سے اپنے شوہر کو پسند نہ کرنا اور اس کا مال یا حق مہر وغیرہ واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کر لینا. اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ ناپسندیدگی کا اظہار عورت کی طرف سے ہو. اگر مرد ناپسند کرتا ہے نا تو پھر وہ تو طلاق دے گا نا. بعض دفعہ بڑا ظلم ہوتا ہے, مرد خود ہی نہیں رکھنا چاہتے لڑکیوں کو, لیکن کہتے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ یہ خود طلاق مانگے. کیوں؟ کہ جو ہی عورت نے مانگی تو پھر حق مہر واپس لے لیں گے. کئی گھرانوں میں یہ ظلم ہوتا ہے. تو اس کی پہلی شرط یاد رکھیں کہ ناپسندیدگی کا اظہار عورت کی طرف سے ہو, وہ ڈکلیئر کرے کہ ہاں میں نہیں رہنا چاہتی, دے دے حق مہر اس کو واپس, ٹھیک ہے. تو پھر اگر مرد خود ہی نہیں رکھنا چاہتا اور ساتھ چاہتا بھی یہ کہ عورت مجھ سے مانگے تاکہ میں کہوں کہ پھر اب میری چیزیں واپس کرو, تو ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے کہ عورت اس وقت تک خلا کا مطالبہ نہ کرے جب تک اس کی کراہت اور ناپسندیدگی اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ حق زوجیت بھی ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہو. یعنی پوری کوشش کر لے, آخری دروازہ. کیونکہ یاد رکھے کہ ہم ایک دروازے سے نکلتے ہیں نا تو پھر ہمیں کسی دوسرے سے گزرنا بھی ہوتا ہے, ٹٹ فار ٹٹ. آج اگر ایک عورت کو پورا چوائس بھی مل گئی نا کہ وہ بغیر کسی مجبوری کے اپنے دل کے معاملے کے ہاتھوں کسی کے ساتھ نہیں رہ رہی, تو بہت غالب امکان ہے کہ کل کسی ایسے مرد کے پلے ڈال دی جائے کہ اب مرد نہیں اس کو پسند کرتا. اور اسی پریکٹیکل بیسیو ایگزامپلز موجود ہیں زندگیوں میں کہ جہاں آپ کسی کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ اگلی لمحے آپت ہوتا ہے, اور نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن بہرحال پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جب حلا ہوتا ہے تو اس کے بعد عدت ایک مہینہ ہوتی ہے اونلی. کہ عدت عام حالات میں تو ہم نے پیچھے پڑھا نا ثلاثۃ قروء تین, لیکن خلا میں صرف ایک مہینہ. کیوں؟ دیکھیے عدت کے دو بڑے مقصد ہیں, سمجھ لیں, وہ آگے بھی جا کے سمجھنے ہیں تو یہیں سمجھ لیجئے. عدت کا ایک بڑا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عورت پریگننٹ تو نہیں ہے. اسلام میں نسب کی بہت حفاظت کی گئی, اسی لیے زنا حرام ہے. اگر بچہ کسی کا پہلے سے پیٹ میں ہو, عورت کی فوراً شادی دوسری جگہ ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس بچے کا باپ کون ہے. استبراء رحم کہتے ہیں اس کو اردو میں, ذرا مشکل اردو ہے, کہ رحم خالی ہے بچے سے. دوسرا عدت کا مقصد کیا ہے کہ عورت سیٹل ڈاؤن ہو جائے, ذہن کو تبدیل کرتے ہوئے وقت لگتا ہے. اور عموماً طلاق ہو یا بیوگی ہو عورت بہت انفلوئنسڈ ہوتی ہے. تین ماہ کی اور ادھر بیوگی 10 دن کی عدت کیوں رکھی؟ کہ 3 مہینے وہ مدت ہے جس سے زیادہ پیٹ میں حمل چھپتا ہی نہیں ہے عام حالات میں. اس لیے 1 مہینے پیریڈ نہیں ہوئے, ہو سکتا ہے وہ سوچے پریگنٹ ہو, دوسرے نہیں ہوئے, 3rd ماہ میں ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی جب انسان سٹریس میں آتا ہے, حالات بدلتے ہیں, جیسے عموماً عورتوں کے ساتھ رمضان میں یہ ہوتا ہے, ذرا کھانا پینا چینج ہوا تو ان کے پیریڈز کی روٹین بدل جاتی ہے. اسی طرح اتنا بڑا صدمہ آیا, ہو سکتا ہے 3 ماہ تک پیریڈ ہی نہ ہو, تو 3 ماہ تک ویریفائی کر لو. اور اسی دوران پھر عورت کا دل تسلی میں آ جاتا ہے, اس کو ذرا چوٹ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, غم ختم ہو جاتا ہے. خلا میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ عورت خود تیار ہوتی ہے مینٹلی, نمبر ایک, کیونکہ عورت تو پہلے تیار تھی اس لیے اس کو کوئی دھچکا نہیں لگا, وہ تو خوش ہو گئی جان چھٹی, لیکن اتنی خوش نہیں ہوتی جتنی وہ سوچتی ہے. یہ لکھ لیں جملہ, ہمیں جب کوئی چیز ملتی نہیں ملی ہوتی ہم کہتے ہیں ہائے مل جائے پھر دیکھنا کیا حال ہوگا, لیکن جب ملتی اتنے خوش ہم کبھی بھی نہیں ہوئے. کوئی جوڑا, کوئی زیور, کرسی, میز کا سوچ کے دیکھ لیں, وہ خوشی جو ریئلٹی میں ملتی ہے نا وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے امیجینیشن کی خوشی سے. لوگ شادی کا سوچ سوچ کے جھومتے ہیں شادی سے پہلے, ہوتی ہے تو وہ روتے ہی دیکھتے ہیں ان کو. بہرحال تو یہ دو چیزیں. اب خلا میں 1 مہینے کی رکھ کے ایک تو یہ وجہ ہے کہ عورت کو غم نہیں ہے, دوسرا یہ کہ جب عورت مرد کو پسند ہی نہیں کر رہی تو تعلق تو پہلے ہی نہیں ہوگا, تو اس لیے اس میں سہولت کر دی گئی, ایک ہے. پھر ایک اور جو بہت ہی فرق, بگ فرق آپ کو دکھے گا طلاق کے موضوع اور خلا میں, وہ کہ طلاق کے بعد تو مرد رجوع کر سکتا ہے, ہی کین ٹیک ہر بیک, کیونکہ اس نے دی ہے نا, لیکن خلا میں نہیں کر سکتا. وجہ کیا؟ کہ اس نے تو خریدی ہے طلاق, عورت سے پیسے لے کے لیے نا, یا اس سے حق مہر واپس لیے. اب عورت بیچاری خرید رہی ہے, یا عورت اپنے حق چھوڑ کے پیسے دے کے طلاق لے رہی ہے, بیچ میں مرد کہے کہ جی میں خود رجوع کرتا ہوں, تو خلا کے بعد مرد کے پاس رجوع کا حق نہیں ہوتا. پھر اس طرح ایک اس کے اندر آپ یہ چھوٹی سی بات نوٹ کر سکتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ چھوٹی عمر کی نابالغ بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, کہیں بعد میں پتا چلا وہ لڑکا تو وہ ہے ہی نہیں جو سوچا تھا, وہ تو بڑا خراب نکلا. اب باپ ہی کہہ رہے ہیں جی مجھے طلاق دلوانی ہے بیٹی کو, تو اگر نابالغ بچی ہے تو پھر اس کی طرف سے اس کا باپ بھی خلا کا مطالبہ کر سکتا ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ٹرائبل ایریا میں اور دیہاتوں میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ اس بات بتا کے, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ میسج دیا کہ عورت کے طلاق لینے کی بات پہلے کی گئی مرد کے طلاق دینے سے. اب اگلی آیتیں جو ہیں آیت نمبر 230 اور اس سے کچھ اگلی آیتیں ہیں, تو اس کے اندر طلاق کی کچھ مزید باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آیت نمبر 230, فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر وہ طلاق دے اس کو, کون؟ شوہر. یہاں آپ اپنے پارے کے نیچے یا اپنے نوٹس میں ایرو لگا کے لکھیے تیسری طلاق, کیونکہ پیچھے طلاق الطلاق مرتان کی بات ہو چکی, دو دفعہ طلاق دینے کی. اب کہا جا رہا ہے کہ اب اگر پھر اس کو طلاق دے دے, کون سی؟ تیسری بھی اگر دے دے, فلا تحل له, تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. یعنی جب تیسری طلاق دے دی اس کے بعد بیوی مرد کے لیے حلال نہیں. کب تک؟ مم بعدو, یہاں تک کہ, حتی تنکح زوجا غیرہ, وہ عورت نکاح کر لے دوسرے مرد سے. یہ وہی چیز ہے جو ہم نے اپنے لیے میں دیکھ لی, جس کو آج کے دور میں حلالہ کہتے ہیں, اور اس کی ڈیٹیلز آپ ساری سمجھ چکے. کیا پتا چلا؟ کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دینے کے بعد جدا کرتا ہے تو پھر اس شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا, انلیس فطری طور پر, قدرتی طور پر حالات ایسے بن جائیں کہ کسی دوسری جگہ اس کی شادی ہو اور اس شادی کے بعد وہ گھر نہ بسے, یا وہ مرد فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے. لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ کہ دوسرے شوہر سے جسمانی تعلق ہو. صرف نکاح سے بات نہیں بنتی جب تک کہ رخصتی کا عمل بھی پورا نہ ہو، پھر اس صورت میں وہ عورت دوسرے مرد سے جب فارغ ہوگی پھر چاہیں تو پہلا مرد اس کو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے. اس موقع پہ اگر لوگ خود بخود یہ حلالہ کرنے کروانے کی بات کر دیں تو یہ درست نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے حلالہ کے بارے میں، ہم ایک چھوٹا سا تقابل کریں گے. آپ ایسا کریں کہ اپنے نوٹس میں ایک کالم بنا لیں، ایک طرف لکھ لیں حلالہ اور دوسری طرف لکھیں عام نکاح. یعنی عام شادی جو ہوتی ہے اس میں عموماً کیا ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے نا، حکم ہے. ہم نے پیچھے نکاح کے پریزنٹیشن میں تفصیل سے دیکھ لیا کہ اعلان کیے بغیر نکاح پورا نہیں ہوتا. تو حلالہ میں تو اعلان بھی نہیں ہوتا، کرنے والے چھپ چھپا ہی رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو کچھ رشتہ داروں سے بھی چھپا رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہماری اس میں بے عزتی نہ ہو جائے. پھر دوسری طرف آپ دیکھیے، دوسرا پوائنٹ دیکھیے کہ عام نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، مسنون ہے، لیکن حلالہ کے نتیجے میں جو ایک زنا ہی کی قسم بن جاتی ہے، جو صرف اس لیے حلالہ کیا جائے کہ اس عورت کو پہلے مرد سے جائز قرار دے دیا جائے، اس میں تو کوئی ولیمہ بھی نہیں کرتا. تیسری بات ہے، عام نکاح میں تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. کیا حلالہ کرنے کروانے والوں کو کوئی تحفے تحائف دیتا ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ چوتھا فرق ہے کہ عام نکاح گھر بسانے کے لیے ہوتا ہے. سورۃ نساء میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ نکاح کا ایک بنیادی رکن کیا ہے، کہ گھر بسانے کا ارادہ ہو. اسی لیے وقتی میرج، متعین نکاح، کہ مثال ہم ناروے میں 3 مہینے کے لیے آئے ہیں تو ایک شادی کر لیتے ہیں اور جب جائیں گے تو طلاق ہوگی، اس کو نکاح متع کہتے ہیں. بڑا معروف مسئلہ ہے علماء کی اصطلاح میں، اسلام میں جائز نہیں ہے. یعنی وہ شادی جو گھر بنانے کے لیے ہوتی ہے وہ شادی ہوتی ہے، جبکہ حلالہ کا مقصد کیا، کہ گھر تو ٹوٹے گا. آج ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں جا رہی ہے اور اس کو پتا چل رہا ہے کہ کل یا کچھ دن کے اندر مجھے یہاں سے طلاق ہوگی. آپ سب بھی عورتیں ہیں یا بچی ہیں، جس ایج کی بھی ذرا اپنے اوپر لے کے تو سوچئے، آپ کی شادی ویسے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ فطری طور پہ ایسا ہو جائے تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے. کبھی آپ سنیں کہ کسی لڑکی لڑکے کی آج شادی ہوئی اور شادی کے اگلے دن ان کی طلاق ہو گئی، یا اگلے دن لڑکا مر گیا، کیسا لگتا ہے؟ اور یہ چوٹ کس کے دل پہ پڑتی ہے؟ بےچاری عورت. مردوں کا کے لیے تو ایک انجوائمنٹ ہے. تو نکاح اور حلالہ میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے. پھر اگلا فرق دیکھیے کہ شادی کیوں کی جاتی ہے، نسل بڑھانے کے لیے، اور مسلمانوں کی شادیوں کا یہی مقصد دیا اللہ نے، جبکہ حلالہ میں شادی کی جاتی ہے، بچے اس میں بچے پیدا نہیں کیے جائیں گے، شرائط ہوتی ہیں. جب مقصد کا فرق ہے تو وہ چیز ایک جیسی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر آپ دیکھیے ایک اور فرق، عام نکاح جو مسنون نکاح ہے اس میں عورت کی اجازت لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، حلالہ میں عورت کی اجازت نہیں لی جاتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عام نکاح میں حکم کیا ہے کہ کف دیکھو. کف کیا ہوتا ہے؟ سملیرٹی، لڑکی لڑکے کا سٹیٹس، سٹینڈرڈ، ان کی سوچ، ان کی مینٹیلٹی، اس کو دیکھ لو کہ کہیں بہت زیادہ ڈفرنس نہ ہو. یعنی اگر ان میرڈ ہے تو ان میرڈ ہی لڑکی ہو، اگر ایک مطلب جو بھی اس کا ڈفرنس ہے. جبکہ حلالہ میں تو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا، وہ بس اس لیے کہ ایک دفعہ جان چھوٹے اور پہلے شوہر کے لیے حلال کیا جائے. پھر آپ دیکھیے عام نکاح میں اگلا فرق حلالہ سے کیا ہے، کہ اس میں مہر ہوتا ہے. حالانکہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حلالہ کرنے کرانے والے کوئی مہر رکھے، نہ طے کیا جاتا ہے نہ ادا کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ عام نکاح کے بعد رخصتی ہوتی ہے، حلالہ میں بعض دفعہ اس طرح کی جو ایک پورا ایک فنکشن کے طور پہ یا ہمارے جو کلچر میں ویڈنگ سیرمنی ہے وہ نہیں ہوتی. پھر ہمارے کلچر کی کچھ چیزیں، عام شادی میں جہیز دیا جاتا ہے، حلالہ میں وہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں شادی اور ہونی بھی چاہیے، خوشی کا موقع ہے، حلالہ کرنے کرانے والوں کے پاس کوئی خوشی نہیں ہے. شادی پہ دلہا دلہن کو مبارک دینی چاہیے، اس میں حلالہ میں کوئی کسی کو مبارک نہیں دیتا. عام شادی میں دلہن تیار ہوتی ہے، سجتی ہے، سنورتی ہے، اس میں وہ نہیں ہوتا. شادی میں خاندان فیملی والے جمع ہوتے ہیں، حلالہ میں نہیں ہوتے. عام شادی میں نان نفقہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، اس میں نہیں. اب آپ بتائیے کہ جس شادی کے شروع میں اتنی خرابیاں ہوں تو پھر اس کے بعد اس گھر کا بڑا کیا، کیوں ضرورت پڑی حلالہ کی؟ اللہ کا صرف ایک حکم ٹوٹا کہ ایک ہی موقع پہ طلاق اطلاق اطلاق ہے. 3 تلواروں کی دھار چلائی کہ اس عورت کو ذبح کر کے رکھ دیا. کل تک جو مسز تھی پورے گھر کی، مکان کی، بنگلے کی، بینک کی چابیوں کی مالک تھی، اس کو ایک دم نکال کے باہر کھڑا کر دیا کہ اب تم میری نہیں رہی، اس لیے چلی جا. اور چونکہ میں بہت دیندار شخص ہوں اس لیے غیر محرم عورت کو گھر میں نہیں رکھ سکتا اور رات میں باہر ہو. ریئلی ایک ریئل واقعہ کسی کا میرے سامنے آیا تھا کہ سردیوں کی رات تھی اور شوہر بیوی کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے کھاتے کسی بات پہ شوہر کو غصہ آیا اور ان اور شوہر دیندار تھے، یعنی شہر کے کوئی معروف شخص تھے دین کے نام سے، اور اس کے بعد انہوں نے اسی موقع پہ بیوی کو غصے میں کہا کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے، پوری طلاق دی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب تم گھر سے نکل جاؤ کیونکہ میں دیندار ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ایک جگہ ایک مرد اور عورت غیر مرد عورت نہیں رہ سکتے. اس عورت کو گھر کے باہر نکال دیا، ساری رات گھر کے باہر برامدے میں اس نے کہتے ہیں ٹھٹھر ٹھٹھر کے گزاری، اور اگلے دن صبح کسی کو کر کرا کے رابطہ تو وہ گئی. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کبھی طلاق کسی نے پیار سے بھی دی ہے؟ میں تم سے بہت خوش ہوں لیکن تمہیں طلاق ہے، غصے سے ہوتی ہے نا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ایک عورت کا معاملہ اس طرح کا بن گیا دوسری طرف، تو پھر اس کو اس معاملے سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ فطری طور پہ اگر ایسا ہو جائے، اور ایسے بہت ریئر چانسز ہے، لیکن پہلے سے ایسا نہیں کیا جائے گا، تو پھر اس صورت میں وہ دوسری جگہ شادی کے بعد اگر پہلے سے کرے، لیکن شرط پھر اس میں یہی ہے کہ پھر اصلاح کا ارادہ ہو. اگلا حصہ دیکھیے آیت کا، فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر طلاق دے اس کو، کون؟ شوہر بیوی کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، نہیں گناہ ان دونوں پر، کس پر؟ شوہر اور بیوی پر. کس پہ؟ اب یہاں آپ تھوڑا سا ضمائر لکھیں گے تب آپ کو اس آیت کی سمجھ آئے گی. مفہوم تو آپ پورا سمجھ چکے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اس آیت میں سے بھی سمجھ آئے. واپس پلٹیے ذرا آیت کے شروع پہ، فائن طلقہا، یا لکھیے طلاق دے اس کو کون؟ پہلا شوہر بیوی کو، کیونکہ یہ دو مردوں کی اب کہانی آئے گی نا. فائن طلقہا میں طلقہا کے نیچے لکھیے پہلا شوہر بیوی کو طلاق دے، اور طلاق کون سی ہے وہ آپ کو لکھا دیا، تیسری. فلا تحل لہو، تو اس مرد کے لیے حلال نہیں. کس کے لیے؟ لہو کے نیچے ہو کی ضمیر لکھی ہے، پہلا شوہر، یعنی اس مرد کے لیے اب جائز نہیں رہی وہ بیوی. کب تک؟ مم بادو، یہاں تک کہ حتی وہ نکاح کرے. کون؟ تن کہا عورت، تن کہا کے نیچے لکھیے وہ عورت دوسرا نکاح کرے. کس سے کرے؟ زوجن غیرہو، اس کے سوا کسی شوہر سے. یہاں سے اب دوسرا شوہر سامنے آ رہا ہے، سیکنڈ میرج اس عورت کی ہوئی جس کی بات ہم نے حلالہ کے نام پہ دیکھی. اب کیا ہوگا؟ فائن طلقہا، پس اب اگر طلاق دے اس عورت کو وہ مرد، کون سا مرد؟ شاباش، سیکنڈ. اب طلقہا کے نیچے ڈاؤن ایرو لکھیے دوسرا شوہر عورت کو طلاق دے، لیکن یہ پلانڈ طلاق نہ ہو، دیکھنے سے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس کے کہنے پہ دے دی، یعنی نارمل حالات میں. فلا جناح علیہما، تو نہیں گناہ ان دونوں پر. ہیما علیہما، دون کون ہے؟ دون کون؟ دونوں. شاباش، پہلا شوہر اور بیوی، کیا گناہ نہیں؟ یتراجع، کہ وہ دونوں رجوع کر لے. یا یتراجع کے نیچے ڈاؤن ایرو لکھیے دوبارہ شادی کرے. یہاں دیکھنے میں لفظ رجوع لگ رہا ہے، لیکن مراد کیا کہ دوبارہ شادی کر لے. لیکن اس دوبارہ شادی کرنے کی ریزن کیا ہوگی؟ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، کہ ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے. یعنی اب دوسری شادی کے بعد اور ظلم نہ عورت پہ ٹوٹے، بلکہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، ہم نے دور رہ کے دیکھ لیا کہ غلطی میری تھی اور کچھ خرابی میرے میں بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا. تو فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اپنی قوم کے لیے بیان کرتی ہیں، کرتا ہے جو اللہ کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ اس آیت کو بغیر استاد کی مدد کے پڑھ سکتے ہیں؟ کتنے ضمائر کدھر جا رہے ہیں، اور کتنی دفعہ سورہ بقرہ آپ نے اور میں نے پڑھی ہوگی؟ آپ کسی جگہ مل کے 20-30 دفعہ سورہ بقرہ بھی پڑھ لیں، اس آیت کا کیا حق دیں گے آپ؟ تو جواب مل گیا کہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے، پھر سمجھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی چیز ہے. اگر صرف پڑھ پڑھ کے قرآن خوانی کے لیے یہ قرآن آتا، یہ تو بڑا آسان تھا، 23 سال کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک دم فرشتہ آتا سارا قرآن دیتا اور کہتا سارے صحابہ پڑھنے شروع ہو جاؤ. جس کام پہ آج ہماری امت لگی ہوئی ہے نا آنکھیں بند کر کے، یہ کام وہ بھی کرتے. 23 سال میں جو قرآن اترا اور جتنے مخالفت آئی، وہ اس لیے آئی کہ یہ قرآن وہ احکامات لا رہا تھا جو عام کر دیے جائیں گے تو وہ کلچر چل ہی نہیں سکتے جو شرک اور کفر پہ اور ذاتی فائدوں پہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے بیان کر دیا کہ اس طرح کے کام بتاتا ہوں تاکہ سمجھو، یہاں سے علم کی اہمیت بتائی. لقوم یعلمون، جاننے والی قوم، علم والی قوم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کا جو عمل ہے وہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حلالہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے. یہ روایت ہے ترمذی کی، نسائی کی، کتاب الطلاق کی. اللہ کے نبی کبھی کسی پہ لعنت کا لفظ عام طور پہ نہیں بولتے تھے، سوائے کوئی بہت ہی زیادہ کبھی قسم کے غلط کام کرنے والوں پہ، اور یہاں بالکل ایسے لگتا ہے کہ حلالہ کرنے کرانے والے پہ اللہ کے نبی کا اس طرح غصہ ہے. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ حلالہ کرنے کروانے والا کرائے کا سانڈ ہے، یعنی بورو کیا ہوا ایک بل ہے. کتنی گندی مثال آ رہی ہے نا اس شخص کے لیے جو صرف اس لیے ایک عورت سے شادی کرے کہ ایک آدھا دن اس سے فائدہ اٹھا کے بعد میں اس کو چھوڑ دے گا. پھر اس کے بعد اگلی آیت پہ آ جائیے، اس میں بھی ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسان لگے گا کیونکہ آپ اس کا پورا پروسیس سمجھ چکے ہیں. اور جو لوگ پچھلا کل کا لیکچر مس کر چکے ہیں وہ بس ساتھ ساتھ رہیں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر چھٹی کے قرآن پاک کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 231، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پس جب تم طلاق دو عورتوں کو، کن کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمان مردوں کو. لکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں کو حکم دے رہے ہیں کیونکہ اسلام کے احکامات سارے اسلام قبول کرنے کے بعد ہوتے ہیں. جمع کا صیغہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ حکم سب کے لیے عام ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر کیا ہوگا؟ فبلغن اجلہن، پھر وہ عورتیں پوری کر لیں اپنی عدت کو، یعنی ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے. کتنی ہوتی ہے عدت عام حالات میں؟ سب بولے شاباش. تین قرو یا تین حیض، تین طہر، ٹھیک ہے، تین مہینے بھی ہم کہہ دیتے ہیں اس کو. اور جب ان کی عدت پوری ہو، آپ لکھیں اس کے نیچے فبلغن اجلہن. اجل کیا ہے؟ نمبر ایک تین مہینے، اور نمبر ٹو ڈلیوری اگر عورت پریگننٹ ہے تو. اب اس کے بعد کیا کرو؟ دو چوائسیز ہیں مردوں تمہارے پاس. نمبر ایک، فم سیکو ہن نبی معروف، تو بھلے طریقے سے ان کو روک لو. اس سے کیا مراد ہوگا؟ سب بولے، دو طلاقیں دے چکے، آپ رجوع کر لو، روک لو. شاب کہ آپ تمہارے پاس اجازت ہے، اللہ نے تمہیں تین مہینے سوچنے کا موقع دیا، عورت تمہارے گھر میں رہی، اس نے تمہارے لیے پوری آرائش کی، سجایا سنوارا، اب تمہارے پاس چوائس ہے کہ فم سیکو ہن نبی معروف، اچھے طریقے سے ان کو روک لو. معروف کی قید کیوں لگائی؟ کہ اب شاید رجوع کرنے کے بعد ان کو پھر دوبارہ ان برے حالات کا شکار نہ کرو جو کہ پہلے تھے. نہیں کر سکتے ایسا تو چھوڑ دو پھر. او سر رہو ہن نبی معروف، یا پھر رخصت کر دو ان کو بھلے طریقے سے. بھلے طریقے سے رخصت کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اب ان کو جانے دو، تیسری طلاق دے دو، یا تین مہینے پورے ہونے کا انتظار کرو. اور اچھے طریقے سے چھوڑنا کیا ہے؟ کہ اب اس کے اوپر الزام نہ لگاتے پھرو، گھر گھر جا کے اس کی باتیں نہ کرو کہ اتنی خراب تھی، چلی گئی تمہاری زندگی سے، نکل گئی، چھوڑو. ہمارے جاہلانہ کلچر میں یہ چیز اتنی عام ہے کہ اتنی باتیں میاں بیوی کی اپنی میرٹ لائف میں ایک دوسرے کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ باہر نہیں آتی جتنی کسی کپل میں طلاق ہونے کے بعد نکلتی ہیں. گھر گھر ایک ہی کہانی، موضوع سخن، سب اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں، کھانے چلا رہے ہیں، فون کے بل بڑھا رہے ہیں، صرف اس سوچ کے اندر کہ بس جی وہ فلاں کی گھر ٹوٹ گئے تو بھی تمہیں کیا لگے، ٹوٹ گیا. یہ ہمارے ہاں جو اتنا بڑا شوشہ بن جاتا ہے نا کسی کی طلاق ہونا، لوگ انگلیاں منہ میں دبا کے اور اشاروں سے باتیں کرتے ہیں، اور بعض اچھی والی لڑکیاں اپنا کانفیڈینس لوز کر دیتی ہیں، کسی غلط سے پالا پڑ گیا، وہ کہتی ہیں اب کیا کریں، مریں جیے ادھر ہی رہنا ہے کیونکہ پھر لوگ باتیں بڑی کریں گے. اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہاں سر رہو ہننا میں صرف مرد کو نہیں کہا جا رہا، پورے سسرال کو کہا جا رہا ہے، بلکہ پوری سوسائٹی کو کہا جا رہا ہے کہ اب خبردار ان کے بارے میں باتیں کی تو، ٹوٹ گئے تمہیں کیا لگے، تمہارا اس سے کیا لین دین تھا. بعض لوگ ساری زندگی سسک سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں لیکن کوئی سیریس فیصلہ نہیں لے پاتے یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، باتوں کا ڈر. کہا نہیں، احسان سے کرو، چھوڑ دو. ہاں ولا تم سکو ہن درارن، اور نہ تم ان کو روکو ضرر دینے کو، تکلیف دینے کے لیے نہ روکو کہ اب کوئی تھوڑی کسر رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر لیں، کچھ سزا جو نہیں دے سکے تھے اب اور دے لیتے ہیں. نہیں، زیادتی کرو گے تو یاد رکھو کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا در حقیقت وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا. جو ایسے معاملات میں کسی انسان پہ ظلم کرے گا، بظاہر کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت بڑی دبی بھی دکھتی ہے، عورت بڑی دکھی ہوتی ہے، تو کہا غم نہ کرو، تمہارے اوپر اللہ کی ذات ہے جس کو تم پر پورے کا پورا اختیار ہے. اور ولا تتخذوا آیات اللہ خزوا، کو اللہ کی آیتوں کا کھیل نہ بناؤ. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ حلالہ کرنے اور کروانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کے دین کے سہارا لیا. دیکھیے جو مروجہ طریقہ ہے حلالہ کا، سراسر اس کے اور ویسٹرن بوائے فرینڈ شپ اور گرل فرینڈ شپ یا لیونگ ٹوگیدر یا ڈیٹنگ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اس میں بھی ایسی کہتے ہیں ابھی وی آر ناٹ سیریس, وی آر لوکنگ فار وائف, چلو چیک کرتے ہیں اچھی لڑکی لگتی ہے لڑکی تو لے لیتے, وی آر جسٹ ٹرائنگ, اٹس ریہرسل. اس میں اور حلالہ میں کوئی فرق نہیں. وہ بے دینی کے نام پہ کرتے ہیں, آج لوگ دین کے نام پہ یہ کام کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو. اللہ ایسا حکم دے سکتا ہے جس نے پوری صورت نور نازل کرتی زنا کے احکامات کو سمجھانے کے لیے, جس شریعت کو لاگو کرنے میں اتنے ہی حکم دیے, کیا وہ خود ہی کہہ دے گا کہ اب ایک عورت پہلے مرد سے دوبارہ نہیں مل سکتی جب تک کہ بیچ میں وہ زنا نہ کروا لے کسی سے؟ تمہیں عقل نہیں, کیا باتیں کرتے ہو. اور آپ دیکھیے کہ لوگ سوچتے بھی نہیں, عام لوگ بےچارے, ان کے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا. وہ ہمارے دوپٹوں اور ہمارے نقابوں اور ہماری داڑھیوں اور ہماری شلواروں سے ہمیں دیندار سمجھنے لگتے ہیں. ہاں یہ تسبیح ان کے ہاتھ میں یہ نیک ہی ہوں گے, ہاں ان کی داڑھی ہے یہ نیک ہی ہوں گے, یہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں یہ عالم ہی ہوں گے. حالانکہ امام مسجد اور عالم میں زمین آسمان کا فرق ہے. امام مسجد پانچ وقت میں نماز پڑھا رہا ہے, اس کی قرأت اچھی ہے, اس کی تجوید اچھی ہے, دیٹس گڈ. ہم جا کے جب اس سے دین کے وہ مسئلے پوچھیں گے جو بےچارے نے نہیں پڑھے, ہو سکتے نہ پڑھے ہوں, اب اپنی عزت بت رکھنے کے لیے کچھ بھی بتائے گا. ہم نے کبھی کسی سے جا کے نہیں پوچھا کہ آپ کا سورس آف نالج کیا. ایک کسی صاحب کی میں نے کوئی کہانی کہیں پڑھی تھی کہ وہ صرف کسی مسجد میں ایسی داڑھی کی وجہ سے لوگوں نے آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھیں, اور نماز پڑھائیں آپ کہیں سفر میں تھے کیا تھے, اور بالکل ینگ ایج کا لڑکا تھا, کوئی ابھی اس کا مطلب ایجوکیشن نہیں تھی دینی اتنی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے نماز پڑھائی میرے پاس لوگ آگے, وہ جی مولوی صاحب ایک مسئلہ بتا دیں. پھر اس دن ان کو احساس ہوا کہ دیکھیں آج میرے جیسے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کا سیدھا سادہ معاملہ پتا ہے تو اس سے لوگ پوچھ رہے ہیں, تو پھر آج ہم دین کے نام پہ جب صرف اس لیے کہ چونکہ اس کی داڑھی ہے تو اس کو آتا ہوگا, یا یہ نکاب کرتی ہیں خاتون ہیں, یہ ہر وقت پڑھتی پڑھا رہی ہیں, ٹھیک ہے پڑھنا پڑھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن یاد رکھیں ہم میڈیکل کی لینگویج میں اس کو بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں. کیا ہر ڈاکٹر ہر مسئلے کا جواب دے سکتا ہے؟ کیا آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ گائنی کا بھی ڈاکٹر ہے؟ کیا وہ ڈینٹسٹ بھی ہے؟ ایک جنرل فزیشین ہونا اور بات ہے, اسپیشلائز ہونا اور بات ہے. اور یقین کریں یہ کوئی عالم, میرا نہیں خیال یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کے اے ٹو زی مسائل کو سمجھ گیا. ہوں گے کچھ جنہوں نے زندگیاں لگائی ہیں, لیکن کسی کو ہو سکتا ہے باقی سارا دین سمجھ آتا, اس کو تو اللہ کا موضوع ہی نہیں سمجھ آیا, اس کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا, وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ. جیسے اناٹومی ہے لوگوں کو نہیں پسند ہوتی, وہ کہتے ہیں ہڈیوں کا علم بڑا مشکل ہے, ہم نہیں جانتے بھائی. اب آپ اس بندے کے پاس گئے نزلے کی دوائی لینے, ساتھ آپ اسے ہڈی کا مسئلہ پوچھے. آج ہم نے دین کا یہی حال حلیہ کر دیا. ڈاکٹر پہ تو کہتے ہیں اسپیشلائز پہ جاؤ, اس پہ جاؤ, اس سے پوچھے تو ڈینٹسٹ ہے یہ فلاں. اب آپ میں سے کوئی جائے ڈینٹسٹ کے پاس اور جا کے اس کو کہے کہ میرے میدے میں بڑی درد ہو رہی ہے تو ہنسے گا نا, وہ کہیں گے کیا ہو گیا میرا, تمہیں کسے پتا دیا. بالکل یہی چیز آج ہمیں دین کے نام پہ بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. علم لینے کو تیار کوئی نہیں, خود سیکھ لو, خود بن لو ڈاکٹر. تمہارے سامنے آ جائے گا کون صحیح بتا رہا ہے کون غلط بتا رہا ہے, اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, دین خراب ہو جائے پتہ نہیں لوگوں کو اصل پتا چل جائے گا. اصل کتاب کھل گئی پھر تو بڑی کتابیں بند ہوتی ہیں. تو لہٰذا اللہ کہہ رہے ہیں ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, مت اللہ کی آیتوں کا مذاق کیا کرو, اللہ کے دین کا نام لے کر بے دینی نہ پھیلاؤ. اور یاد رکھو کیا, واذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے, تمہیں مسلمان بنایا, تمہیں اسلام دیا, تمہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان باپ کے گھر میں پیدا کیا, تمہیں اتنا پیارا نبی دیا جس نے 23 سال میں اتنی مشقتیں سہ کر تم تک دین پہنچایا, اور تم نے سوچا کہ 12 ربیع الاول کو ان کے نام کا میلاد کرا کے وہ خوش ہو جائیں گے ہم سے, اور تم نے ان کا نام لے کر چند نعتیں پڑھنے کو کافی سمجھا. نہیں, وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ, اور اس کی بھی قدر کرو جو اللہ نے کتاب اور حکمت تم پر نازل کی ہے. کتاب تو سب کو سمجھ آتا ہے قرآن ہے, حکمت کیا ہے؟ اس سے دو معنی نکلتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہے حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دی. اور ویسے اگر آپ حکمت کو دیکھیں کتاب کے ساتھ, ایک اور معنی بھی ہے کہ کتاب تو ہر ایک کے گھر میں ہے, لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے اپلائی کرنا ہے, اس کی تفسیر کہہ لیں, قرآن بیان کیا کرتی ہے, تمہیں اللہ نے دی. اور آج ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں, آپ سب بھی تو اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتے ہیں کہ آپ دو پاروں کی حکمت جان گئے, آپ دو پاروں کو قرآن کے اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے لگ گئے. کتنے لوگوں کو اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں الحمدللہ. ہماری بھی زندگیاں گزر جاتی اس کے بغیر, کتنوں کی گزری ہیں اور گزر رہی ہیں, اور اسٹل دے آر ہیپی, حالانکہ وہ انسیکیور ہے. اللہ کہہ رہے شکر کرتے ہو کہ تمہیں اللہ نے نعمت اسلام دی، تم پر کتاب، تم پر نبی کی بات اتاری. میں کہتی ہوں ربیع الاول پہ اللہ کے نبی کے نام پہ محفل سجاتے ہیں جو لوگ، اس محفل میں جا کے آپ جتنے لوگ اللہ کے نبی سے محبت کی باتیں کرتے ہیں نا، ان سے کہیں کہ آپ یہاں بیٹھے صرف اللہ کے نبی کی 10 حدیثیں سنا دیں، چھوٹی چھوٹی، اتہور شطر الایمان سنا دیں، تحاد تحابو سنا دیں، ہاں من حسن الاسلام ترک ما لا یعنی، یہ سنا دیں. دو دو لفظوں کی بھی حدیثیں آپ کو بتا. میں نے تو جہاں بھی ایکسپیرینس کیا میرا تو دل گھٹنے لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بولے ہوئے کوئی ایک حدیث بھی پوری نہیں آتی متن کے ساتھ اور سند کے ساتھ. محبت کے دعوے کتنے ہیں آپ سوچیے. ہم سوچتے ہیں کہ اپنے نبی کے نام پہ ایک سیلیبریشن کر کے ہم خوش ہیں اور ہم ان کی بات نہیں مان رہے. کل آپ میں سے کسی نے یا ہمیں صدف نے غالباً بتایا کہ کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ بالفرض آپ کی امی دور رہتی ہیں، آپ ایک ملک میں ہیں وہ دوسرے میں، وہ بیچاری فون کرتی ہیں آپ اٹھاتے نہیں، وہ بلاتی ہیں آپ جاتے نہیں، وہ خط لکھتی ہیں آپ جواب نہیں دیتے، وہ کچھ منگواتی ہیں آپ دیتے نہیں، سو آن، یعنی بالکل ایک اگریسو قسم کی بچی ہیں. اور اس کے بعد ایک دن آپ اپنی امی کو فون کرتی ہیں کہ امی آپ کو پتا آج میں نے ادھر کیا کیا؟ کیا کیا بیٹا؟ وہ میں نے یہ کیا کہ مجھے پتا تھا آج آپ کی برتھ ڈے، میں نے یہاں ایک بہت اچھی پارٹی ارینج کی، میں نے بہت بڑا کیک بنایا، پھر میں نے اس میں خوب موم بتیاں لگائیں، پھر میں نے اپنی دوستوں کو بلایا اور میں نے پھر ان سب کو وہ کیک کھلایا، اور میں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا سب کو کہ میری امی کے اوپر ہیپی برتھ ڈے اور واٹ ایور. کیا بتائیے، وہ ماں جو پورا سال آپ کی یعنی گستاخیوں کو برداشت کر رہی تھی اس بات کو سن کے خوش ہوگی، کہے گی کتنی اچھی بچی ملی ہے کہ چلو میری نہیں سنتی، مجھے میرے سے بات نہیں کرتی، میری بات کی عزت نہیں، قدر نہیں، میری برائیاں کرے نہ کرے لیکن میری تعریف نہیں کرتی، لیکن چلو شکر ہے میری برتھ ڈے تو منا رہی ہے. کبھی سوچے، یہ وہ چیزیں جب آپ تعصب کے بغیر سنتے ہیں نا تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ اٹس ٹرو، سچ کے جھوٹ. آپ میں سے کسی کو یہ بات سن کے لگا کہ یہ بات ایگزیجریشن ہے؟ اٹس ٹرو. ہم اپنے دل کے آئینے کو صاف کر کے یہ باتیں سنتے ہیں تو ٹرو، اور دل میں بغض رکھ کے کہتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا یہ کوئی ہوگا اہل حدیث، یہ کوئی وہابی ہوگا، یہ کوئی سنی ہوگا، اچھا شاید یہ شیعہ ہی نہ ہو، اچھا یہ فلان نہ ہو، اچھا یہ نان مسلم نہ ہو. ہم جب ایک اینگل کے گلاسز ایک رنگ کے لگا کے دوسروں کو دیکھتے ہیں نا، ہمیں اس رنگ سے وہ سب خراب دکھیں گے. آپ گرین کلر کے گلاسز لگا کے باہر جائیں آپ کو پورا شہر گرین دکھے گا، آپ بلیک لگا کے جائیں آپ کو بلیک دکھے گا، آپ سارے گلاسز اتار کے پیور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گھاس سبز دکھے گا تو آسمان بلو دکھے گا. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ومن ذل الکل کتاب والحکمہ، جو کوئی بات کرے اس سے پوچھے بتاؤ کتاب سے کیسا تعلق ہے، حکمت سے کیسا تعلق ہے، اور ساتھ ہی کہا یعظکم بہ، وہ تم کو اس کی نصیحت کر رہا ہے. یہ نصیحت نامہ ہے، کوئی نامہ نہیں ہے، یہ صرف چومنے چاٹنے کی صرف چیز نہیں ہے. ہاں برکت ملے گی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو انسان چومتا بھی ہے، لیکن یا عزکم بھی نصیحت تو کرتے، وہ تو سنو. اور وتق اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے. والم ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کی ذات ہر چیز کو جانتی ہے، ہر چیز کو دیکھتی ہے. دیکھیے شوہر بیوی کے معاملات سراسر پرائیویٹ میٹرز، فیملی ایشوز، سوشل ایشوز، اور بار بار جو لفظ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وتق اللہ، اللہ سے ڈرو. کیونکہ اگر کسی انسان پہ ظلم کرو گے تو یاد رکھو کل تم پہ بھی ہوگا، اور اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی کل تمہاری بھی کوئی نہیں مانے گا. آج ہم اللہ کی نہیں مانتے نا، ہماری اولادیں ہماری نہیں مانتی، ہمارے شوہر ہماری نہیں مانتے. اور وَعْلَمُوا میں کہا جا رہا ہے، اور علم حاصل کرو اور جانو کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اس کو خوب پتہ ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں میرے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، شوہر ظالم ہے. شوہر کہتا ہے نہیں، کبھی حالات ایسے ہوتے شوہر مظلوم ہوتا ہے لیکن لگن ظالم رہا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے فکر نہ کرو، لوگ تمہیں ظالم سمجھے یا مظلوم یہ بڑی بات نہیں، مجھے پتا ہے کہ تم کیا ہو. پھر اس کے بعد اب اسی اینگل کا ایک اگلا رخ، آیت نمبر 232، اس کو پڑھتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے آپ چھوٹے چھوٹے ضمائر ساتھ ساتھ لکھیں گے تو انشاءاللہ بات بالکل کلیئر ہوگی. وہ اذا طلقتم النساء، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ سیم بات مردوں کو کہا جا رہا ہے، مسلمان مردوں کو. نساء سے یہاں مراد ازواج ہے، بیوی کو طلاق دینا. پھر کیا ہوگا؟ فبلغن اجلہن، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو، مراد ہے عدت پوری کر لے. اب کیا ہوگا؟ فلا تعدلوہن، اب نہ روکو ان کو. عین دعات لام اس کا روٹ ہے، عدلہ روکنے کو کہتے ہیں، یعنی اب نہ روکو ان کو. یہاں کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں آپ نوٹ کیجئے، ڈاؤن ایرو لکھئے، لڑکی کے ولیوں کو، باپ یا بھائی کو، لڑکی کے باپ یا لڑکی کے بھائیوں یا جو بھی اس کے اس وقت ولی ہو، مت روکو اپنی بہنوں کو یا بیٹیوں کو. کس بات سے؟ ینکحن ازواجہن، کہ وہ دوبارہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے. کون سے؟ جن سے پہلے ایک یا دو طلاقوں کے بعد، عدت ختم ہونے کے بعد جدائی ہوئی. بات واضح؟ الحمدللہ. یعنی یہاں اس آیت کے ساتھ وہ واقعہ جو آپ کو میں نے بھی اس لیکچر میں سنایا تھا، ماکل بن یسار ایک صحابی تھے، ان کی بہن کی شادی ہوئی، ان کی شادی کے بعد کسی بات پہ انبن ہوئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. ایک طلاق کے بعد عورت گھر آ گئی، 3 مہینے ختم ہو گئے. اب اس عورت کے پیغام دوسری جگہ سے آنے لگے، اسی میں اس بہنوئی کا پیغام پھر آیا ان کے پاس. تو ماکل کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ بھائی بڑے غیرت والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ہاں، ہم نہیں بھلا کھلا سکتے، چلو بھاگ جاؤ. بہن بھی چاہتی تھی کہ اپنے پہلے ہی شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے، کیونکہ بعض باتیں بعد میں سمجھ آتی ہیں. خیر وہ بھی چاہتے تھے، بھائی رکاوٹ آ گئے، غیرت کے نام پہ کوئی ضرورت نہیں، قسم کھا لی میں تو نہیں جانے دوں گا اس کو، لو ہم وہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، تھوک کے چاٹ لیں، لو ہم اس کو کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے. قصہ مختصر، انہوں نے کہا میں تو نہیں کرنے دوں گا. یہ آیت نازل ہو گئی، کہا ماکل آپ کون ہوتے ہیں؟ فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، آپ نہیں روک سکتے بہنوں کو بیٹیوں کو اس بات سے کہ وہ اپنے پہلو ہی شوہروں سے نکاح کر لے. شرط کیا ہے؟ نمبر 1، اذا ترادو بینہم، جب دونوں چاہتے ہوں. کون دونوں؟ ترادو کے نیچے لکھئے بہن یا بیٹی اور اس کا شوہر. اور دوسری شرط کیا ہے؟ بالمعروف، معروف طریقے سے، وہ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ رہیں گے. دیکھیے یاد رکھیے، وہ لڑکیاں جو بغیر کسی وجہ کے یا کسی چھوٹی موٹی وجہ کے باپ کے یا بھائی کے گھر آ کے بیٹھ جاتی ہیں نا، اس ساس پہ کہ وہ تو مجھ سے پیار ہی بڑا کرتے ہیں، وہ تو لاڈ ہی بڑے دیکھتے ہیں میرے، میں تو چہیتی ہوں، میں تو لاڈلی ہوں، میں تو اکلوتی ہوں، ان کو پتا کب چلتا ہے؟ جب واقعی وہ آتی ہیں. بس لڑکیوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ سوچتی ہیں کہ میکے میں سسرال میاں کچھ ہے، محنت ہی نہیں، کوئی سیلیبریشن نہیں، دیکھو سارا دن آئے، رات کو آئے، سو گئے، کام پہ چلے گئے. میکے جاتی ہوں بڑا خوش ہوتے ہیں، دیکھو بھائی کتنے لاڈ کرتے ہیں، اور دیکھے بچے ماموں بچوں کے کتنے لاڑ کرتے ہیں. پھر ذرا شوہر کے گھر میں 19-20 بھی ہوتی نا، تو بات بات پہ سوچتی یہاں تو زندگی جہنم ہے. چلتی ہوں میکے میں، چلتی ہوں بھائی کے، دیکھنا بھائی روز بچوں کو آئس کریم کھلانے لے جائیں گے. پتہ اس دن لگتا ہے جب آپ ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں یا ان کے سر پہ پڑتے ہیں. ایک جملہ لکھ لیں، شاید اللہ نہ کرے زندگی میں کسی کو موقع ایسا آئے، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ شوہر کے گھر کا دکھ بھی میکے کے سکھ سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے. عورت کو، لڑکی کو جو تکلیف شوہر کے اور سسرال کے اندر رہتے ہوئے بھی پیش آتی ہے نا، جب وہ لڑکی پلٹ جاتی ہے نا میکے میں، تو اس کو بعض دفعہ میکے کے اندر ملنے والی خوشیوں میں بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. جب وہ بار بار دیکھے گی بھائی یا اس کے بچے ہیں، کہ ہائے میرے باپ کے، میرے بچوں کے باپ کدھر گیا. وہ بھائی اور باوت کو اکٹھا کھانا کھاتے دیکھے گی، پھر روئے گی ہائے میں اکیلی ہوں. ایون ماں باپ کو دیکھیں گی، پھر لڑکیاں فوراً کریٹک ہو جاتی ہیں، پہلے نہیں سمجھ آتی. جب آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے آپ کہتی سو کے نو پرابلم، جب نہیں ہوتی پھر آپ بار بار نظریں لگاتے ہیں، پھر وہ ڈپریشن ہوتا ہے. اور جس کو آپ نے کبھی سال بعد 15 دن کے لیے پاکستان گئے اور ان بھائیوں اور بہنوں نے لاڈ کرنے ہیں، جب ان بھائیوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ آئی اب ہمارے اوپر گئی، اب آگے دیکھو کیا حالات ہوتے ہیں، تو پھر وہ روز نہیں لے کے جائیں گے آئس کریم کھانے کھلانے، پھر آپ کہیں گے بھائی بھی بدل گئے، بھائی بہنوں نے کچھ کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک یو از بہی، یہ نصیحت کی جاتی ہے کس کو؟ من کان منکم یومن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لائے، آخرت کے ساتھ اور اللہ پر ایمان سے جوڑ دیا اس چیز کو. کس چیز کا ایمان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اگر شر میں خیر نکال سکتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے نا دوبارہ، پھر چلتے ہیں لوگ ٹھیک ٹھاک، آپریشن ہوتا ہے، دل ٹھیک کر دیے جاتے ہیں. تو کیا ہوا اگر ایک گھر ٹوٹ گیا تھا اور اب ریئلائزیشن ہوگی، آؤ دوبارہ ملنے دو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ماکل بن یسار نے فوراً اپنی بات کو پیچھے لیا. یہ صحابہ کی خوبی تھی، وہ بھی ہمارے جیسے انسان، جذبات ان میں بھی تھے، غیرت ان میں بھی تھی، محبت، نفرت تھی. جہاں اللہ کا کوئی حکم آتا تھا یا نبی کی زبان سے کوئی بات آتی تھی فوراً پیچھے آتے. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ میں مستوں کو کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے میری بیٹی پر الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا اور جو آپ ان کی مدد کرتے تھے خط روک لیا کہ میں تو اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا. فوراً قرآن پاک میں آیت اتر آگے کہ کیا بات ہے بھائی ابو بکر، ہاں الا یحب، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور دے؟ اچھا ہاں چاہتا ہوں. تو پھر کہا پھر جو دیتے تھے وہی دیا کرو پہلے. بس یہ آیت اترنے کی دیر تھی، ابو بکر صدیق نہ صرف جو پہلے دیتے تھے بلکہ اسے دگنا دینا شروع کر دیا. کہا اللہ تعالیٰ نحب ونرضى، ہم چاہتے ہیں اور ہم اس پہ خوش ہیں کہ آپ ہمیں معاف کریں. تو بندہ مومن کا دل تو ایک پرکار کی طرح ہوتا ہے، کمپس کی طرح، جدھر اللہ موڑے مڑتا جاتا ہے، جی اللہ جی اللہ. آیت اتری، کوئی غیرت کی بات نہیں بنی، کچھ نہیں ہوا. کہا ٹھیک ہے، انہوں نے دوبارہ اپنی بہن نکاح کرا دیا. آج آپ دیکھیے بعض دفعہ پھر بعد میں بہنیں چاہتی ہیں ہمیں جانا ہے، بھائی نہیں جانے دیتے. بیٹیاں چاہتی ہیں ہمیں جانا ہے، باپ کہتے ہیں ہم نہیں جانے دیں گے. یہاں سے آپ کو ایک اور بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا. تبھی تو کہ بھائی نہ روکیں، بہنیں خود آج کل کی بہنیں کہاں مانیں گی دوسری شادی چھوڑے، پہلی پہ نہیں ہے فون کر کے کہ بھائی اگر آپ کو آنا ہو تو آئیے گا، میری کل شادی ہے. اور بھائی اس پہ بھی خوش ہیں کہ شکر ہے اس نے پہلے ہی، واللہ ہی اس جگہ بیٹھ کے غلط بات نہیں کروں گی، میں نے خود یہ چیزیں دیکھی ہیں قریب سے. جس سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں وہاں آپ دیکھیں تو بڑی گندگی ہے، دور سے چمکتے ہوئے چہرے اندر گندگی ہے. اجازت تو چھوڑ دیجئے، صرف اطلاع دے اور ساتھ یہ بھی کہ نو پرابلم، ٹیک یور ٹائم، اف یو کین ڈو اٹس اوکے، ادروائز آئی ایم ہیپی. آنا ہے تو آؤ، نہیں آتے تو گھر بیٹھو، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ دوبارہ شادی پہلے ہی مرد سے کیوں کہا؟ کہا ذالکم ازکا لکم، یہ زیادہ پیور ہے، یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، بات غر اور صاف ہے. ایک عورت کا پردہ ایک مرد سے کھل جو چکا تو کیا اب ضروری ہے کسی اور سے کھلے؟ بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں، اب ایک بچے باپ کے ہیں، دوسری جگہ شادی کرو گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک جملہ اگر یاد رکھنا ہے زندگی میں کہ ہر مرد مرد ہی ہوتا ہے اور ہر عورت عورت ہی ہوتی ہے. کبھی بھی اگر ہم ایک عورت کو چھوڑ کے یہ سوچ رہے ہیں نا کہ نہیں یہ عورت تو موٹی ہو گئی یا بڑی ہو گئی اور ایسی ہو گئی، اٹریکشن نہیں رہی، میں کسی اور کو لے آتا ہوں، 16 سال کی لے آتا ہوں، پتلی لے آتا ہوں، خوبصورت لے آتا ہوں، کیا وہ 16 کی رہے گی؟ اگلے سال وہ 17 ہوگی، 3 سال کے اندر وہ ٹین ایج سے نکل چکی ہوگی، آج کمر تھی کل کمرہ بنا ہوگا اس کا بھی، کیا بنے گا؟ آپ نے بوڑھا کیا اس کو، یہ آپ کے بچوں کی ماں بنی ہے، تو اب وہ بوڑھی ہو گئی، ذرا آپ کا فگر خراب ہوگا، آپ کہتے اس میں کوئی کشش نہیں رہی. یاد رکھے کبھی عورت کی جگہ پری نہیں ملے گی، اور مرد کے بدلے میں مرد ہی ملے گا آپ کو. آن ہوگا، صبح اٹھ کے برش نہیں کرے گا تو بو آئے گی اس کے منہ سے، غسل نہیں کرے گا 3-4 دن تو پسینہ آئے گا، بدبو آئے گی اس کے پاس سے. ہم سب انسان ہیں، وہی بندہ خوش رہے گا جو اللہ کے فیصلوں کو اونچ نیچ کے ساتھ قبول کر لے. جو میرا نصیب الحمدللہ، ان کو دیکھو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے تم تھوڑی جانتے ہو، جاؤ کر کے دیکھ لو کیا کرتے ہو. خوشی تو اللہ سے ملے گی. یاد رکھیے کہ ہماری زندگیوں میں ایک ایسا اللہ اکبر سیٹ اپ بن چکا ہے زندگیوں کا کہ ہماری پوری زندگی کا ایک ہی گیٹ اپ ہے کہ شادی کرنی کرانی، اپنی یا بچوں کی، گھر بنانا اور شادی کرنی، یہ دو بیک بیک ہمارے موٹیو ہے. کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے تھے. شکر ہے راج آتے اللہ ہمارے کام کرا رہا ہے، وقت پہ بچوں کی شادیاں ہو گئی، اپنی جیسے بھی سمجھو اپنے گھر میں رہو. کسی کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا مجھے بہت ہی اچھا لگا، تو میں نے کسی اور کلاس میں بھی شیئر کیا تھا تو یہاں پھر یاد آ گیا. ایک بات تھا تو اس نے کسی عالم دین کو ایک سوال پوچھا، کہنے لگے کہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں، تبلیغ کا اور علم کے ساتھ تعلق ہے، لیکن آج کل بہت پریشان ہوں. کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے کہ میری بیٹی واپس آ گئی ہے، کچھ انبن ہو گئی ہے داماد سے، تو اب بیٹی ادھر ہے اور میں ادھر ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میں اس وجہ سے میرا دین کا کام رک رہا. انہوں نے اسے کہا کہ یہ بتاؤ، کچھ سوال پوچھے اس کے داماد کے بارے میں، اس میں یہ خرابی ہے؟ کہا نہیں، یہ خرابی ہے نہیں، یعنی بیک جو بھی ایک شرعی عیب ہوتے ہیں وہ نہیں، نماز روزے کا وہ پابند ہے، یعنی ان کی بات کے ساتھ ان کو لگا کہ مرد میں دین کے ناطے سے کوئی نقص نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا اب یہ بتاؤ کہ وجہ کیا ہے؟ کہنے کہ بس ایسی عادتوں کا اختلاف. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی اس بچی کو وہاں سے طلاق دلا کے گھر بلا لوں یا پھر اس کو اپنے جو حالات ہیں وہ کروں. تو ان کا جو جواب ہے, یہ وحید الدین صاحب ہے, ان کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, انہوں نے کہا کہ بات سن لیں, اب آپ کے پاس دو راستے ہیں, یا آپ ایک باپ بن کے سوچیں اور یا آپ ایک دائی دین بن کے سوچیں. اگر آپ واقعی ایک باپ بن کے جینا چاہتے ہیں نا, تو پھر آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کی بیٹی ہے یا آپ کے بچے ہیں. پھر جائیے ان کی بھگتیے, آج ادھر جائیں طلاق ہوگی یہ ہوگی صلح کرائیں دس اینڈ دیٹ, پھر کل نہ ہو پھر اس کا رشتہ ڈھونڈے, اور آپ اس میں اتنے ایگزاسٹ ہو جائیں گے کہ آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. اور اگر آپ اس موقع پہ ایک امت مسلمہ کے فرد بن کے جیتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے جو ایک منہج دیا, آپ لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں, تو آپ جائیے اپنے داماد اور بیٹی کو بٹھائیں, تھوڑی بہت بات کریں, نیگوسیشن کرائیں اور بیٹی کو رخصت کریں, اس کو اس کے گھر کریں اور آپ کل سے اپنے کام پہ آ جائیں. جہاں بھی جائے گی وہاں خرابیاں ہوں گی, بات کتنی سچ ہے. ہم اپنی ذاتی زندگی کے اندر بولتے یقین کریں دین کا کام تو ایک طرف کر دیں, نماز نہیں صحیح پڑھی جاتی, اسی لیے آگے آپ دیکھیں گے نمازوں کا تذکرہ آئے گا, متاثر ہوتی ہیں نمازیں. تو زندگی کا مقصد کیا ہے کہ جو ہے قبول کر لو, اس پہلے کوشش کرو. حدیث میں آتا ہے کام سے پہلے مشورہ کرو, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, سورۃ آل عمران کی آیت ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ قریب, کہ جب کوئی کام کرنا ہے خوب سوچو, خود پوچھو, تشاور مشورہ کرو, ارادہ کرو, استخارہ کرو. اب عزم کر لیا, جو ہے سو ہے, پھر یہ میرے رب کا فیصلہ. تو اس معاملے میں بھی یہی بات کہہ دی کہ اللہ کو پتا ہے تمہیں نہیں پتا. کیا نہیں پتا؟ کہ کل اس مرد سے تم اس لیے نہیں دے رہے کہ بھئی اس نے پہلے بیوی کو میری بہن کو طلاق دی تھی, کل اسے بھی برا مل جائے گا, پھر کیا کرو گے؟ پھر لوگ پیچھے پلٹنا چاہتے ہیں اور پلٹ کے دیکھ نہیں سکتے جو ہوا سو ہوا. دیکھیے ایک چھوٹی سی اور مثال شیئر کرتی ہوں, شاید فائدہ ہو. آپ میں سے کوئی ڈرائیونگ کرتا ہو یا جس کو بھی آپ ڈرائیونگ کرتا ہے تو روز ہی دیکھتے ہوں گے لوگوں کو, اور کچھ نہیں تو ڈرائیور کو دیکھ لیں. کس کو دیکھتا ہے وہ, کہاں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ سامنے دیکھتا ہے نا, پیچھے بھی دیکھتا ہے. ایک چھوٹا سا مرر لگا ہوتا ہے جس کو بیک مرر لگا ہوتا ہے, سائڈوں پہ بھی لگے ہوتے ہیں. پیچھے کا شیشہ چھوٹا ہے, آگے کا بڑا ہے. آپ ذرا امیجن کہ آگے کا شیشہ کر دیا جاتا صرف بیک مرر جتنا, اور پیچھے کی سکرین ایسی ڈرائیور کو دکھائی جاتی جو بہت بڑی ہے, تو کیا ہوتا؟ حادثہ ہوتا. آگے دیکھتا ہے, کبھی ضرورت پڑتی ہے تو بیک مرر میں دیکھ لیتا ہے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی, اور عموماً کب کرتا ہے؟ جب ذرا سائڈ چینج کرنی ہوتی ہے. زندگی کے اصول میں, زندگی میں یہی سفر رکھے, آگے دیکھیے, فرنٹ مرر بگ رکھیے, آپٹومسٹک رہیے. یہ آپ کے لیے چیلنج ہے, آپ کو چینج کرنا ہے حالات کو, آپ کو اپنے دل کو بدلنا ہے, آپ کو اپنی عادات کو بدلنا ہے, آپ دوسرے کے رویے کو بدلیں. آپ کو لگتا ہے کوئی دوسرا آپ پہ ظلم کرتا ہے, آپ بدلیے, کل وتھ کائنڈنس, اور کبھی کبھی ضرورت پڑے تو پیچھے کی کوئی بات یاد آئے تو بس آگے دیکھ لیں. جو لوگ زندگی کے سفر میں بیک مرر میں دیکھتے رہتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں رہتے, ماضی کو روتے رہیں گے, ہائے ایسا تتل. اور شوہر بیوی کے معاملے میں یہ بیسٹ رسول ہے, آج دیکھیں کہ آج کا دن آپ کا کیسا گزرے. آپ صبح اٹھتے ہی کہتے ہیں کل کی کوئی تلخی, ہائے آپ نے مجھے دکھایا, آپ نے میرا دل توڑا, رات گئی بات گئی, چھوڑو مٹی ڈالو آگے دیکھو. ہم جب رگڑتے رہتے ہیں نا رشتوں میں تو کبھی خوش نہیں رہتے, اور کبھی بھی آئیڈیل سچویشن ہو نہیں سکتی جب تک بندہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر نہ چلے. کوان تم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے, تمہیں اس بات کا نہیں پتا. یہاں تک ہمارا ایک موضوع پورا ہوا طلاق کا, جس میں صرف شوہر اور بیوی جھگڑ رہے تھے. اب اگلی آیت میں تعلق ہے کہ طلاق ہو رہی ہے اور بچے بھی ہیں, یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. اس کے لیے آیت 233 میں ہمیں کچھ ہدایات ملتی ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں. والوالدات یردن اولادہن حولین کاملین, اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو 2 سال مکمل. پہلی بات, ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آنر دی ہے, ایک رسپیکٹ دی ہے کہ اپنے بچوں کو جانوروں کے دودھ نہیں انسانوں کے دودھ پلاؤ. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو سینہ دیا ہے نا, اصل میں یہ ایک فوڈ فیکٹری تھی, بچے کی خوراک تھی. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ عورت خود نہیں کماتی, خود نہیں باہر جاتی, کوئی دوسرا اس کی سنے نہ سنے, خود تو پیٹ پہ پتھر باندھ لے گی, لیکن یہ معصوم جان کا کیا کروں, کا کچھ نہیں کروں, اس کو اپنے جسم سے دودھ پلاؤ. اللہ نے اس بات کی دلیل بنا کے بچے کے ساتھ ہی ماں کے سینے پر ڈال دیا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دلیل دے دی کہ وہو الرزاق واللہ خیر الرازقین. انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے, اس کے حصے کا رزق ماں کے سینے میں پہلے آتا ہے. اللہ نے یہ ایک نیچرل وے رکھا ہے. نو ماں کے قریب جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا, تو ماں کے پیٹ سے کھانا لیتا ہے. ماں اگر ایسی سبزی کھا لے گی نا جس میں بادی ہے, تو بچے کو بھی بادی فیل ہوگا. گیس والی کھائے گی اس کو بھی گیس ہوگا, گرم کھائے گی اس کو بھی گرم لگے گا, ٹھنڈا کھائے گی اس کو لگے گا. یہ ماں کے پیٹ میں خود بخود چل رہا تھا. بچے کو مانگنا نہیں پڑتا, اللہ خود دیتا. جب بچہ باہر آ گیا, بھوک لگتی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرانسمیٹر لگایا ہوا ہے. جب وہ بچتا ہے نا تو بچہ روتا ہے, پتا چلا بچے کو بھوک لگی. ماں کوئی انتظار نہ کرے, اس کو اپنا دودھ پلا دے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب انسانوں کی انسانیت مسخ ہوتی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس پہ حیوانی جذبے غالب آتے ہیں نا, جبلت کے تقاضوں پہ جیتا ہے نا, تو پھر وہ وہی چیز جو ایک مقصد کے لیے دی ہوتی ہے نا, اس کو غلط استعمال کرتا ہے. کہ بعض عورتوں نے تو سوچا کہ نہ صرف ملائی باڈی کے کروز کے لیے فگر سیٹ کرو. بعض عورتیں اس لیے دودھ نہیں بچوں کو پلاتی ہیں کہ اس سے فگر خراب ہو جائے گا, سینہ ڈھلک جائے گا. کچھ اس لیے نہیں پلاتی ہیں کہ جاب نہیں کر سکیں گے, پھر بچے کو 6 دن کا بیبی سیٹر کے بعد چھوڑ کے جا نہیں سکیں گے. بعض باؤنڈ ہونے کے ڈر سے, اور بعض بازاروں کے چکر کم ہو جائیں گے, اور وہ سینے جو اللہ نے نسلوں کی خوراک کے لیے رکھے تھے وہ غیروں کو دکھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں. یہ جسم کا وہ حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ ننگا کیا گیا. واللہ ہی عورت خود بھی ننگی ہوئی, دوسروں نے بھی کر دیا. اللہ نے کہا تھا کہ اس کو چھپا کے رکھو, ہم نے اسے سجانا چاہ. جو کڑھائی کرائیں گے وہ سینے پہ ہوگی. پہلے اوڑھنیاں تھی, اوڑھنی گئی. کبھی غور کر کے انسان دیکھے, یہ باتیں کرنی تکلیف کے ساتھ نکلتی ہیں مجھ سے, لیکن کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے جسم کا جو ہر عضو ہمیں دیا ہے, ہم اس کو اسی کام میں لا رہے ہیں جس کے لیے دیا. منہ سے کھانا تھا کھا رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھنا دیکھ رہے ہیں, کانوں سے سننا تھا سن رہے ہیں. کبھی کسی نے مس یوز کرنے کی کوشش. تو باقی جہاں سیکس آرگنز آتے ہیں, ہم ان سے ہی گندے کام کیوں کراتے ہیں؟ ان کو غلط جگہ پہ استعمال کیوں کراتے ہیں؟ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فگرز اس لیے دیے کہ ہم اس سے دوسروں کے ایمان بیچیں اور خریدیں؟ عورت کو جو لباس کے پہننے کے جو تقاضے سکھائے جاتے ہیں, اس میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. آپ پڑھیں گے, ابھی بہت وقت ہے, فکر نہ کریں, 18ویں پارے میں یہ بات آئے گی. لیکن رب وہی ہے کہ اپنے دوپٹوں کے آنچل, اپنی اوڑھنیاں, اپنی چادریں سینوں پہ ڈالو. یہ بچوں کی خوراک ہے. ویسے دودھ کھلا پڑے کہتے بچے کو نہ پلاؤ, مکھی بیٹھ گئی نہ پلاؤ, اوپن پڑا رہا فیڈر نہ پلاؤ, اور جو چیز اللہ نے قدرت کے ساتھ دے دی اس کو کھول کے پیش کرتے. پھر کہتے نسلیں بگڑ گئیں. جو ماں اپنا دودھ پلاتی ہے نا بچے کو, وہ صرف دودھ نہیں پلا رہی ہوتی, وہ سارے جذبات پلاتی ہے. ماں کی فطری تسکین ہوتی ہے بچے کو دودھ پلا کے. آپ کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے ووم میں ہوتا ہے نا, مدر یوٹرس رحم میں, تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا فیٹس یوں گول جیسے ہاف ماں کے پیٹ میں اس طرح سے بیٹھتا ہے؟ آج بھی بچے کو جب ہم گود میں لیتے ہیں تو یوں لیتے ہیں نا, تو وہ گول سا ہو جاتا ہے. اس سے اس کو سیکیورٹی ہوتی ہے. بالکل یہی کیفیت وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی چاہتا ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں اس کو جب دودھ پلانے کے لیے اپنی گود میں لیتی ہے نا, وہ بالکل اسی اینگل میں آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر بچے منہ میں دودھ کے جاتے ہی 2-3-4 گھونٹ لیں گے, سو جائیں گے. ان کو سکون ملتا ہے کہ ہم اپنے اصل بستر پہ آ گئے. اس کے برعکس جب آپ بچے کو ڈال دیں کریڈل میں, سیدھے بستر پہ ڈال دیتے ہیں, پکڑائیں اس کو فیڈر, اس کو اتنا سخت فیڈر آپ دے رہے ہیں, وہ اس کو فیڈر کیسے پیے گا؟ وہ انسیکیور فیل کرتا ہے. اور پہلے تو یہ تھا چلو لٹا کے اس کے منہ میں فیڈر ڈالو تاکہ عادت ہو اس کو خود پینے کی. اب تو میں نے ایک جگہ دیکھا, میں ہو گئی کہ ان مائیں اپنے آپ کو کتنا ہینڈ فری کرنا چاہتی ہیں. ایک فیڈر تھا بچے کا, باپ نہ خدا کے لیے اپنے بچوں کے لیے آرڈر کر دیں, وعدہ کریں پھر بتاؤں گی. ورنہ اور ایک مسئلہ آ جائے کہ مدر کیئر والوں کو کہیں وہ فیڈر ہمیں بھی دیں, ہم بھی احسان, یہ تو بڑا اچھا طریقہ. یعنی پورا ایک ایسے سیمی سرکل جیسے بچے کے بیڈ کے اوپر رکھنے کا, اس کا سائز کے ساتھ ایک سٹینڈ ہے اور اس کے اندر فیڈر رکھنے کی جگہ ہے. پھر وہ جو پکڑنا پڑتا تھا, یا پہلے مائیں سرہانے رکھتی تھی, پلو رکھتی تھی کہ بچے کا فیڈر صحیح رہے, اب اس کی بھی ضرورت نہیں, وہ خود بخود اس کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے اور بچہ ماں کے ہاتھ بھی نہ اس کو ملے. کیسے بدقسمت بچے ہیں کہ جن کو پیدا ہوتے ہی ماں کی گود ہی نہیں پھر ملتی. اور اپنی ماں کہیے دوسروں کے بچے پالنے کیونکہ وہاں سے پیسے ملنے ہیں ڈے کیئر میں بارن حق میں, اور اپنے بچے پال رہی ہے کوئی مشرک عورت. کل اگر وہ ہمیں اولڈ ہومس میں جا کے پھینک کرتے ہیں تو ٹٹ فور ٹٹ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب کیوں روتے ہو کہ ہائے وہ آتے نہیں. آپ دیکھیے کہ جب بوڑھے ماں کے ساتھ بچے صرف پیسوں کا ہی معاملہ رکھیں کہ ہم پیسے جو بھیج دیتے ہیں اور کیا کریں, ہم نے آپ کو ڈالر سے بھیج دیا, ہم نے کرون بھیج دیے, تو وہی ماں بچے سے کہے کہ اچھا جب تو پیدا ہوا تھا تو جب تو روتا تیرے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیتی تو خوش تھا. انسان جذبات کے ساتھ ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اسی نے یہ کتاب بنائی ہے, اسی نے لکھی ہے, اسی نے یہ بول کے دیے ہمیں. آج ہم اس کو چھوڑ کے اور پیسے کمانے کے لیے, اور کہتے اسی بچے کے لیے میچنگ ساکس بھی تو خریدنے ہیں نا اور میچنگ جوتیاں لینی, اس لیے جاب تو کرنی پڑے گی. بچے کو کوئی کیئر نہیں, آپ اس کو بلو پہنا رہے ہیں کہ پنک پہنا رہے ہیں, یہ آپ کا شوق ہے. بچہ دنیا میں تو اسے پہلے کمرہ سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے لیے, اور پھر اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ کہتے ہیں اب دو ہی بچے, بلکہ اب تو شاید ایک ہی کافی ہے. اس کو آپ نے اس کی بہن چھینی. ماں باپ بچے کا حق لے رہے ہیں, وہ کل پوچھے گا میری بہن کدھر ہے, میرا بھائی کدھر ہے. پھر ایک بہن آئے گی وہ کہے گی میری بہن کدھر ہے. اتنا ہم ٹریپ ہوئے, اتنا ہم نے سوچنے پہ ہماری عقل پہ تالے پڑے, ہم ماحول کو دیکھ کے جیتے ہیں, کہتے ہیں جو سب کرتے ہمیں بھی یہ کرنا. دو بچے اچھے, دونوں ہی روتے رہیں گے, اور وہ بھی ملیں تو بیٹے ہی ملے پہلے, بیٹی آ جائے تو چلو ٹھیک ہے, بس دو بیٹے ہی ہوں, بیٹیوں کو کیا کرنا, نسلیں کیسے چلیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغام دیا 2 سال پہ. اب یہ تو تھوڑی سی بات تھی ایک پیغام کی. ہر ماں پلاتی ہے, پلانا چاہیے. آج سائنس کہتی ہے تو پلائیں گے. آپ کو کہتے کہ آج لوگ سائنس کے ذریعے مسلمان ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ لکھ لیں یہ بات, زندگی رہی تو آپ بھی دیکھیں گے. ہم بون مسلم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں دن بدن, کیونکہ ہمیں لڑنا بہت ہے. ابھی ہمیں گھر بنانے ہیں, ابھی ہمیں شادیوں میں زیورات نہیں اوڑھنے ہیں, ہمیں تو ضرورت نہیں ریسرچ کی. اور نان مسلم ریسرچ کر رہے ہیں اس قرآن پہ, اور سائنس کے فگر سارے قرآن سے ثابت ہو رہے ہیں. اللہ نے خیر کا وقت لایا, آپ دیکھے گا کہ ایک دور آئے گا کہ سائنس جو ترقی کرے گی نا وہ سب قرآن سے پروو ہوگا, اور یہ نان مسلم اس کو دیکھ کے مسلمان ہوں گے. کیسے یہ میں ایک لیکچر شام کے لیے تیار کر رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دینا, میں نے تو میں کچھ نان مسلمز کے کوٹیشنز پڑھ رہی تھی. میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی اللہ ہم مسلمان کدھر ہیں. ہم نے تو ایسی باتیں کی ہیں, ہمارے نبی کے کارٹون بن رہے ہیں, فلاں ہیں. دیکھو کتنا اچھا کہنے والے لوگ ہیں ہمارے نبی کو, کیونکہ یہ سچ ہے. تعصب نہ ہوگا تو سورج کو کوئی برا نہیں کہے گا, چاند کو کوئی برا نہیں کہے گا. ہمارا نبی تو چاند ہے, وہ تو ایک صحرا میں کھلا ہوا پھول ہے جس کی مہک سے ساری دنیا گلو گلزار ہو گئی. یہ تو ہم نکمے ہیں. یقین کریں اگر اسلام تھوڑا ڈاؤن ٹو پروڈن ہے, ہم مسلمان ہیں اس کی وجہ. ہمارا نبی تو 14ویں کا چاند تھا, اور آج ہم کہتے ہیں اس کے نام پہ گانے گا کے ہم خوش ہو جائیں گے, ہم وطن کی خدمت کریں گے ہاتھ میں گٹار پکڑ کے اور ملک کا کوئی گیت گاتے ہوئے, ناچ ناچ کے بتائیں گے کہ پاکستان سے پیار ہے. اسی طرح گا گا کے نبی کو بتائیں گے تجھ سے بڑا پیار ہے, اور جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ تو پھر باتیں نہیں آج کے دور میں ہو سکتی. میری باتیں زیادہ تلخ تو نہیں آج ہے؟ کبھی کبھی مجھے خود بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ باتیں میں نے کبھی نہیں سوچی ہوتی میں جو پڑھاؤں گی. تیاری جب میں کرتی ہوں میں الحمدللہ آیتوں کا یہ دل میں, لیکن یہ درد اندر سے آتا ہے, یہ کسی جگہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یہ انسان کے جو چیز اندر محسوس ہوتی ہے نا اسی کو لے کے آتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. فائن تسخبون, وہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ وہ بنیادی تعلیم جو اللہ نے کتاب اور حدیث کی صورت میں دی تھی اس کو کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ اور صرف غرغلہ ہے دین نام, صرف غرغلہ شوشہ. اللہ کے نبی نے کہا ایک وقت آئے گا لا یبقی من الاسلام الا اسما, نہیں بچے گا اسلام میں سے مگر صرف اس کا نام, نام کا مسلمان. اور فرمایا کہ لا یبقی من القرآن, نہیں بچے گا قرآن میں سے مگر الا رسمن, صرف رسمن لوگ قرآن پڑھیں گے. کوئی مر گیا ہو قرآن پڑھ دو, کوئی پیدا ہوا پڑھ دو, بسم اللہ کرا لو, اس کی آمین کر دو, اس کی یہ کر دو, شادی پہ سر سے گزار دو. کیا آج رسمن نہیں قرآن پڑھتے؟ کتنے لوگ شعور سے اس قرآن کو پڑھنا چاہتے؟ یہ آیتیں آپ عام کریں پھر دیکھیں کہ لوگوں کی زندگیوں کے غم دور ہوتے نہیں. بریسٹ کینسر کے خاتمے کا علاج اس آیت میں کہ والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین. آج سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ وہ عورتیں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں ان میں بریسٹ کینسر کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. میں نے خود کانوں سے ڈاکٹر کی باتیں سنی ہیں. کسی ایسی پیشنٹ کو پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ کے بچے ہیں, جب انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کہا الحمدللہ نو یو آر سیکیور. ہو سکتا ہے پھر بھی ہوگا, لیکن سیکیورڈ ہے وہ کینسرڈ عورتیں جن کے بچے ہیں اور جو اپنی نارمل میرڈ لائف گزار رہے ہیں. ماں کے جسم کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اس دودھ میں, بچے بیمار نہیں ہوتے, ان کو ڈائریا نہیں ہوتا. یہ تو بڑی بوڑھیوں سے پوچھ لیں, جب تک بچے ماں کے دودھ پہ پلتے ہیں نہ ان کو ڈائریا ہوتا, کیونکہ بچے کا دودھ آنا ہی وہی ہے جو صاف ستھرا فریش, نہ گاڑا ہے. عام جو بچے باڈی دودھ پی طرح جلدی جوان ہو جائے, جوش میں ایک کی بجائے دو چمچ ڈال دیے, پتا چلا وہ اس کو لوز موشن لگ گئے, کبھی کیا پتلا رہ گیا تھا, یہ رو ہی رہا, اس کی بھوک نہیں ختم ہوئی. اللہ نے یوں سیٹ کیا, آپ کو ہوتا ہے بالکل پانی کی طرح آتا ہے شروع میں, اگر آپ میں سے کسی نے میڈیکل پڑھی ہے تو بالکل پانی ہوتا ہے. پھر ہر دن بچے کی نیچرل ڈائٹ جتنی بڑھتی ہے نا تو دودھ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور بعد میں پتلا رہتا ہے لیکن فل انرجیٹک ہوتا ہے. یہ اس نے بنایا, اس نے ماں بنائی, اس نے بچہ بنایا. پھر آدھی رات کو اٹھنے کی زحمتیں, جاؤ دھو بوتل نکالو, یہ کرو وہ کرو, نیچرل جب چاہو ڈالو پلا کے سو جاؤ. بچے کا بھی اطمینان, ماں کا بھی اطمینان, لیکن جب نہیں پلائیں گے تو خرابی ہے. اب یہاں ہاؤلین کاملین کی بات ہوئی تو دو سال پورے, دو دفعہ نا, ہاؤلین بھی تسنی ہے ڈیول اور کاملین بھی تسنی ہے. دو سال کس کے لیے ہے, یہ لڑکے کے لیے کہ لڑکی کے لیے, یا پھر ہم سے ایک غلطی ہوئی, ہم نے سوچا کہ عورت ذرا نیچے ہی رہے, اور ہمارے پاکستانی کلچر میں تو یہ بہت ہی, انڈین کلچر میں کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکے لڑکی کو ایک جتنا دودھ پلاؤ, معروف مسئلہ ہے لڑکے کو دو سال پلاؤ اور ڈھائی سال پلاؤ, اور لڑکی کو شاید کم ڈیڑھ سال پلاتے ہیں کچھ. حالانکہ یہ ہاؤلین کاملین ہر ایک کے لیے, لڑکا ہو کے لڑکی, دودھ کے اندر ڈفرینس نہیں. ہم جان کے عورت کو ایک قدم پیچھے ہی رکھنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں عورت برابر آ گئی, ویسے جا کے شیکن کریں گے فلاں, اگر کوئی ایسی گوری عورت مل جائے گی, اور اپنی عورتوں کو کہتے ہیں ذرا تم چار قدم پیچھے چلا کرو میرے سے. دونوں کے لیے کی مسئلہ ہے, یہاں بھی حکم ہے, آگے بھی ایک جگہ آئے گا. انتہائی مدت ہے, تھوڑے سے مسائل بھی لکھ لیں, ویسے تو آگے بھی جا کے ہم کر سکتے ہیں سورہ نساء میں بات, لیکن پہلی بات ہے کہ ماں کو پوری کوشش کرنی چاہیے بچے کو اپنا دودھ پلانے, کسی مجبوری سے نہیں پلاتی, کوئی پرابلم ہے, ڈیزیز ہے, اٹس اوکے. پھر انتہائی مدت دو سال ہے, اس سے پہلے چھڑا سکتی ہے کسی بھی ریزن سے, لیکن دو سال کے بعد نہیں پلا سکتی. اصل جو حکم ہے نا اس میں وہ یہ ہے, اور آج ریسرچز نے یہ بتا دیا کہ جو بچے دو سال کے بعد بھی ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ کون ذہن ہو جاتے ہیں. بعض لوگ لڑکوں کو زیادہ دیر پلاتے ہیں, اور آپ دیکھیے وجہ بھی فرق صاف, کیوں بھائی دو سال کیوں نہیں, چار سال کیوں نہیں. نمبر ایک, دو سال کے بعد بچہ جو ہے اس کے دانت آ جاتے ہیں, پہلے ہی آ چکے ہوتے ہیں, ماں کے لیے اذیت کا سبب ہے, بچے تکلیف دیں گے. پھر دوسری بات ہے کہ اگر دو سال تک صرف دودھ ہی پلانا ہے تو پھر ساری زندگی ہی دودھ پیے گا, اس کو کھانے کی تو عادت ہی نہیں پڑنی. ویسے بھی جو بچے چار ماہ کے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی سالڈ پہ نہیں آتے تو بعض دفعہ ماں کو بہت تنگ کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ دو سال کے بعد بچے کے اندر شعور آتا ہے, جسم کی پہچان ہونے لگتی ہے, تو یہ ماں اور بیٹے کے, بچے کے, رشتے کے تقدس کے لیے بھی ہے. الفت آپ پلیز آئیے گا, آپ کی ہیلپ چاہیے. پھر اس طرح سے یہ ہے کہ ان دو سالوں کے بیچ کے اندر جو پلانے میں عموماً جو ایک فطری سائیکل ہے نا, پھر دوسرے بچے کی امید ہو چکی ہوتی ہے ہمارے ہاں, تو ہم نے ہر اختیار چابی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے نا, ایسا نہیں ہے. دو سال کے اندر پھر دوسرا بچہ آئے گا تو ویسے ہی ماں کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے, جبکہ نئی پریگننسی ہوگی. تو بہرحال اب یہاں تک تو یہ بات ہو گئی عام حالات میں, ٹھیک ہے, لمن اراد ان یتم روزہ. اب اس کے بعد آگے کیا دیکھیے گا, اب اس کا طلاق کے ساتھ سلسلہ کیسے جڑتا ہے. وہ علل مولود لہ رزقہن, اور مولود کے اوپر ہے ان دونوں کا رزق. مولود یہاں کون ہے, ڈاؤن ایرو لکھیے, باپ. یہاں سے آپ چھوٹا سا ایک اس کا سب ٹائٹل لکھ سکتے ہیں آیت کا, کہ طلاق ہوئی, بچہ بھی تھا, ماں نرسنگ مدر تھی. یعنی ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور بچہ بھی ہے اس کا, اب کیا مسئلہ ہے. آج کے دور میں یہ عام ایشو ہے, اس کلچر کا تو عام ایشو ہے کہ جی طلاق ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے, بچوں کا کیا کیا. تو اسلام بتا رہا ہے کہ بچہ ماں کے پاس رہے گا, اور اس ماں کا اور بچے کا خرچہ کون دے گا, مولود لہو, باپ دے گا. یہ کہنے کی بجائے کہ باپ دے گا, یہ کیوں کہا کہ بچہ ہے جس کا, محبت دلائی جا رہی ہے. ذرا جس کا بچہ ہے وہ اسی کا ہی باپ ہے, وہ سبھی کچھ اس کے ساتھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں باپ کی بجائے مولود اللہو کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا یقین دلا دیا کہ مرد اپنے بچوں کے ہی معاش کے ذمہ دار ہوتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچے کے ذمہ, لیکن طلاق کی صورت میں جب بچہ ماں کے پاس ہے تو کیا ہوگا؟ لہو رزقہن وقسوتہن, ان عورتوں کا رزق, یہاں عورت سے مراد لکھی ہے ڈائیورسڈ وومن, جس کو شوہر طلاق دے چکے اسی شوہر کا بچہ, وقسوتہن اور ان دونوں ان کا کپڑا. بچے کو تو دودھ ماں پلائے گی, لیکن ماں کیا کھائے گی اور ماں کیا پہنے گی یہ باپ دے گا. مکلف نفس اللہ وسعہا, نہ تکلیف دیا جائے کوئی نفس مگر اپنی وسعت کے مطابق. کیسے؟ ولا تدار والدتم بولدہا, نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود لہ بولدہ, اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. ماں کو تکلیف دینا کیا ہے بچے کی وجہ سے؟ نمبر ایک کہ شوہر کہے کہ دودھ تو تم پلاؤ میرے بچے کو طلاق ملنے کے باوجود بھی, لیکن پیسے نہ دے اس کو, اس کا کھانا پینا نہ دے, اس کی ذمہ داریاں پوری نہ کرے. اسی طرح باپ کو تکلیف دینا کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی کمائی سے زیادہ کا مطالبہ کرے, کہ مجھے 5,000 کا جوڑا چاہیے بھائی, مجھے تو مہنگے کھانے چاہیے. نہیں, نہ باپ پہ مشکل آئے نہ اس پر. اسی طرح اگر کبھی شادی اس طریقے سے ٹوٹے, یعنی بیوگی ہو جائے یا مرد بیچ میں سے نکل جائے, وہ یہ ذمہ داریاں نہیں پوری کرنا تھا, تو والل وارث مثل ذلک, تو اس مرد کے وارث دیں گے, یعنی پھر اس بچے کا خرچہ اس کے سسرال والے دیں گے, مرد کے بھائی باپ وغیرہ وہ دیں گے. یہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ جبکہ کوئی فوت ہو جاتا ہے, یعنی مین بیوگی کی صورت. ہاں جی, یہ بیوگی کی صورت میں ہے کہ پھر وہ گھر والے ذمہ داری اٹھائیں گے اس چیز کی. اور پھر کیا صرف 2 سال ہی پلانا ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے, بلکہ کیا کرو, فَإِنْ اَرَادَا, اور اگر وہ دونوں ارادہ کریں, کون دونوں؟ باپ اور ماں. فِسَالًا, دودھ چھڑانے کا, فَسَلَا, وَسَلَا کا اپوزٹ ہوتا ہے دودھ چھڑانے کا. یعنی یہ اگلے سوال کا جواب ہے کہ کیا 2 سال سے کم میں نہیں چھڑوا سکتے دودھ؟ بس اس عورت کے اب کہیں اور شادی ہو رہی ہے اور اگلی شادی والے کہتے ہیں کہ جی بچہ ہم نہیں رکھیں گے, یا کوئی ایسی اور صورت ہو سکتی ہے, تو کہا دودھ چھڑوا سکتے ہیں. اَنْتَرَادِ مِنْهُمَا, دیکھیے یہ کب کی رضامندی ہے, دونوں راضی ہوں, یہ کب ہوں گے؟ طلاق کی بات کی باتیں ہیں. ہمارے ہاں شادی شدہ زندگی میں فیصلے نہیں رضامندی سے ہو پاتے, تو شادی کے بعد کہاں ہوں گے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی بات کر کے بتا دیا کہ جب دونوں راضی ہوں گے پھر اس سے دودھ چھڑا دیا جائے تو گناہ نہیں. ہاں, وَتَشَاوُرِن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, اور مشورے کے ساتھ چھڑواؤ پھر کوئی گناہ نہیں ہے. اس سے مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے, اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں سے بھی مشورہ لینا چاہیے. ہمارے ہاں ماں کا بس اتنا ہی کام ہے بچہ پیدا کر دے, اس کا نام رکھنے سے لے کے اس کے پالنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں بھی بعض عورتوں کو اختیار نہیں ہوتا, کوئی پھپھو کی مرضی کا, کوئی دادی کی مرضی کا, کوئی ابا کی مرضی کا, اور جس نے پالا ہے وہ بیچاری پیدا کیا وہ الگ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولادوں کو, یعنی اس عورت سے نہیں پلواؤ بلکہ کوئی اور باہر سے, عرب کا کلچر تھا کہ وہ دوسری عورتوں کے دودھ پلاتے تھے, جس کو دایا بولتے ہیں یا فوسٹر مدر بولتے ہیں, دودھ شریک بہن بھائی جیسے ہوتے ہیں. تو کہا کہ فلا جناح علیکم, کوئی گناہ نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, جبکہ تم سونپ دو ان کو وہ چیز جو تم نے دینے کا کمٹ کیا تھا. یعنی دودھ پلاتے تھے, وہ پروفیشن تھا اس دور کا, اس دور میں یہ فارمولا ملک نہیں نکلا تھا شاید اس لیے ہے, اور لوگ شہروں کے باہر جو کھلی فضا میں پلنے لی عورتیں تھیں, دیہاتی اسٹرانگ جسم کی ہوتی تھی, ان سے دودھ پلواتے تھے. اسی لیے آپ سن چکے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیجا گیا تھا, اور اس وقت کیا برکتیں ملی تھی. آپ لوگ کوشش کریں اس دفعہ ربیع الاول میں جا کے رحیقم مختوم جتنی بھی میرے حال ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہے اس کا مکی دور سن لیں. اس میں ہم نے صرف ایک آئے لیسن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چائلڈ ہوڈ کیا تھا, کیسے دودھ پیا, اور بی بی حلیمہ نے کیا گواہیاں دی تھی کہ اس بچے کو لینے کی دیر تھی کہ میرے گھر میں برکتیں اترنی شروع ہو گئیں, جو گدی تھی وہ تیز چل رہی ہے, اور کیا کچھ ہے. کہ میں سوچتی ہوں کہ جس نبی کی برکت بچپن میں اتنی تھی کہ حلیمہ سعدیہ کا گھر برکتوں سے بھرا, آج ان کی امت پھر ان نعمتوں سے برکتوں سے کیوں محروم ہے؟ تو لہٰذا اس کے ساتھ اس تعلق ان کے ساتھ اس تعلق کی ضرورت ہے کہ جو واقعی اللہ کی رحمت کو دلوائے. تو یہاں کہہ دیا کہ تم اگر کسی اور عورت سے بچے کو دودھ پلوانا چاہو تو کوئی حرج نہیں, پھر یاد رکھو کہ وتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ کا ڈر سب سے بڑی دولت ہے. جس طرح مال کی دولت ہوتی ہے نا, زیور دولت ہے, اس طرح تقوی بھی ایک دولت ہے. اور تقوی کی دولت کروڑ ڈالرز کی دولت سے بڑی ہوتی ہے. دعا کریں اللہ میں تقوی دے دے. اس کو اللہ کے نبی کی ایک دعا سے بھی آپ مانگ سکتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الہدا والتقا, اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتی ہوں. ہدایت مانگتے ہیں نا, اللہ مجھے گائیڈ کر, مجھے سیدھا راستہ دے, اور ساتھ ہی والتقا, اور اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتی ہوں, میرا دل ڈرے, میں تجھ سے پیار کروں, میں تیرا خوف رکھوں. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے. یہاں پہ ہمارا سبق پورا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے ہم جو پوائنٹس ہیں وہ کر چکے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ دودھ چھڑانے اور پلانے پہ کوئی سوال نہیں ہونے چاہیے. بہت ہی اللہ نے اچھے وقت پہ آپ سے وہ پورا ایک اسٹریچ میں کرا دیا, اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا. کیونکہ اگر براہ راست آپ یہ آیتیں پڑھتے سنتے تو بہت گھبراتے. تو اب اگلا سبق اس میں عدت اور کچھ اور بھی متعلقہ باتیں, اور جس کے اوپر پھر یہ نکاح اور طلاق کا جو ٹاپک ہے یہ پورا ہوگا. کوئی سوال جو ان باتوں میں جو آج تک ہوئی ہیں اس پہ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. کوئی کمنٹ؟ ان کا سوال ہے کہ عورتیں جو جاب کرتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیتے ہیں, یعنی تھوڑا بھی دیتے ہیں تو بڑی کوالٹی کا ہوتا ہے, اور جو ہر وقت مائیں بچوں کے سر پہ سوار رہتی ہیں وہ کوانٹیٹی ٹائم دیتی ہیں, بہت وقت دیتی ہیں, اور یہ بہتر نہیں ہے. تو اس کا جواب آپ ان عورتوں کے بچوں سے پوچھ لیں. میں آپ کو ایک کہانی سناؤں, بڑی رونے والی ہے, رونا چاہتے ہیں؟ یہ ان کا سوال دیکھیں کہ میں سوچتی ہوں, یہ میں نہیں پتا کس کی بات ہے, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ شیطان ہمیں کیسے سجھاتا ہے باتیں. اس کا جواب کوئی عالم نہیں دے سکتا, نہ مفتی, نہ مولوی, نہ کوئی درس والا. یہ بچے کیا حقائق دے رہے ہیں, کس طرح نسلیں دور ہیں. ایک بچہ تھا تو انتظار کر رہا تھا کہ اس کی ماں جاب سے آئے. ماں گھر آئی تو بچہ بہت ایکسائٹیڈ تھا, جیسے ایسے لگتا ہے نا کہ انتظار کر رہا ہے کہ ماں کب آئے. ممی 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 ممی, کین آئی آسک اے کوئسچن, ممی میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو کہیں گے ہاں ہاں پوچھو, کیونکہ جب ماں آتی ہے تو وہ بس ویسے ہی بچے کو تھوڑا سی بات تو کرنا ہی چاہتی ہے. کہنے لگا ممی آپ ایک گھنٹے میں کتنے کماتی ہیں, ہاؤ مچ ڈو یو ارن؟ یہ سن کے ماں کو غصہ آ گیا. وائی یو آر آسکنگ دس, تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ بات؟ ممی پلیز بتا دیں آپ کتنے کماتی ہیں. تو اس نے, ماں نے کہا کہ بچے ایسے سوال نہیں پوچھتے. نہیں ممی پلیز, ممی پلیز, کہنے لگی کہ $20 کماتی ہیں گھنٹے کے. پھر اس کے بعد ممی کہنا ہی آسک ون مور کوشچن, ممی ایک اور سوال پوچھ لوں. اب تو ممی کو غصہ آ گیا. تو ممی نے کہا کہ کیا بات ہے, تم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو نا, پوچھو کیا پوچھنا ہے جلدی سے, میں پہلے ہی تھکی ہوئی ہوں. کہنے لگا ممی, کہنے بارو $5 پلیز, میں آپ سے $5 لے سکتا ہوں ادھار؟ تو ماں کو غصہ آ گیا, کوئی نہیں ہے میرے پاس پیسے, میں اس لیے محنت نہیں کرتی, بھاگ جاؤ. اور ماں کہتی ہے تو ہاں اس نے پھر بیکار چیزیں کو خریدنی ہوں گی, گو کینڈی اس کو گیا, چلو بھاگ جاؤ میں بہت تھکی ہوں, اپنے کمرے میں چلے جاؤ. بچہ وہاں سٹ کے اپنے کمرے میں چلا گیا. ماں تھوڑی دیر بعد ریلیکس ہوتی ہے, پھر جب فارغ ہو کے بیٹھتی ہے نا, پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بچے کے ساتھ کیوں بات کی, میں دیکھوں تو صحیح اس کا مسئلہ کیا ہے. خیر یہ کہتی ہے کہ اس کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کو بچے کی سسکیوں کی آواز آتی ہے, بچہ رو رہا ہے. تو پھر اس کے پاس جا کے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے اس کو بات اٹھاتی ہے, کہتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے نا. تو اس کو پیار آتا ہے. تو پھر کہتی جب ماں جا کے دیکھتی ہے نا, تو بچے کے تکیے کے نیچے کچھ نوٹ, جیسے مسئلے میں نہیں ہوتے بچوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے, تو ماں کے ہاتھ میں نا نوٹ آتے ہیں, پلو کے نیچے نوٹ دیکھ کے پھر ماں کو غصہ آ جاتا ہے. کہتی یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے پاکٹ منی میں سے سیو کیا ہوا ہے نا. پھر ماں کو اور غصہ آ جاتا ہے, کہتی کہ تمہارے پاس نوٹ تھے پھر بھی تم اسے $5 مانگ رہے تھے, تم بچوں کی تو عادت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ ممی یو کین کاؤنٹ دس, تم ان پیسوں کو گنو. تو ماں گنتی ہے تو وہ $15 ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ ممی آئی وانٹ ٹو میک اٹ 20, میں اس کو 20 کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کہتی کہنے لگا کہ بچہ ممی آئی وانٹ ٹو بائی 1 hour from you. میں تمہیں $20 دیتا ہوں, تم مجھے ایک گھنٹہ دے دو, تمہاری زندگی کا ایک گھنٹہ میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں, تو تم مجھے وہ دے دو, میں آپ سے 5 لے کے آپ کو 20 دیتا تاکہ آپ ایک گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھے. یہ صرف ایک بچے کا جواب نہیں ہے, سسکتی ہوئی سوسائٹی کو دیکھیں, آج جتنے کرائمز ہیں نا, یقین کا ریئیکشن ہے. ایک رپورٹ میں نے اپنی ایک کلاس میں بڑھ کے سنائی تھی کہ جیلرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے جرم کرنے والے لوگ ہیں نا, اس میں سے اکثر وہ بچے ہیں کہ جو اس طرح اپنی ماؤں کے بغیر پلتے ہیں. تمہارا حالت اس کا جواب مل گیا.
اللہ اکبر کبیرہ.
اور کوئی بات؟ ہاں جی, اچھا سوال ہے آپ کا کہ جیسے نکاح کے موقع پہ بول کے ایجاب و قبول جس کو کہتے ہیں, تو کیا نکاح میں طلاق کے وقت بھی الفاظ کی اہمیت ہے؟ تو آپ جانتے ہوں گے اگر جن کی بھی شادی ہوئی ہے کہ منہ کے بولنا یا لکھ کے سگنیچر کرنے کو ایک ہی ذمن میں لیتے ہیں, ایک سنت ہوتی ہے, کوئی بول دے یا لکھ دے دونوں سیم بات ہے. تو طلاق اصل چیز انٹینشن ہے نا, ارادہ ہے. اسی طرح اگر ایک مرد بول کے طلاق دیتا ہے, طلاق کے لفظ بولتا ہے, طلاق کے بارے میں کچھ کہتا ہے, تو وہ طلاق ہی گنی جاتی ہے. اور اگر طلاق کی نیت سے بیوی تو اس وقت پاس نہیں ہے, لیکن وہ دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں اس کو اگر لکھ کے بھی دے دیتا ہے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے. اس پہ ایک پورا ٹاپک کیا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ ایک بڑی اچھی بک ہے منہاج المسلم, اس میں زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں, لائف کیئر, اس میں ہر ٹاپک پہ کافی ڈیٹیل ہیں. میں نے آپ کو اس طرح نہیں دیا, آپ چاہیں تو اس کی زیادہ ڈیٹیلز ہم نے RKP کا جو آن لائن پہ ہمارا کورس ہے, رب کا پیغام میرے نام, اس میں اور بھی زیادہ ہم نے اس کو ڈیٹیل سے کیا ہوا, وہاں سے سن لیا کریں جو لیسن ہے ساتھ تھوڑا ڈیٹیل سے. تو بہرحال اصل چیز نیت ہے, لفظ پورے. پھر آپ کا ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ تک ہی بولے یا ایسے ہی کہہ دے تجھے چھوڑتا ہوں یا تو میری طرف سے فارغ ہے, تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ برد کوئی ایسا لفظ کہ جس سے اس کی انٹینشن اور پلس لفظ ہیں وہ اشارہ مل جاتا ہے, یا اس مرد کو, اصل میں اس کا فیصلہ مرد کرے گا کہ میں نے کیا لفظ کس نیت سے بولے. چلیے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد.
بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کیا سیکھا آج کے لیسن سے؟ بہت ہی خوبصورت لیسن, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھی بہت پیار آ رہا تھا آخری آیات, اسپیشلی ماں کے حوالے سے. ایک ایک سینٹینس میں لکھے کیا آپ لوگوں نے آج کے لیسن سے کیا سیکھا, کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کا انتظام کیا, نکاح طلاق عزت کے اور خلع اور رضاعت کے مسائل کتنے زیادہ مسائل تھے. جی, اور اپنی ماں کی بھی قدر آئی ہوگی. لاٹ آف انفارمیشن, حلالہ کے مسائل, دیکھیں کتنا زیادہ اس چیز کو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے. اللہ کے عزل مرد اور عورت کے حق میں, جی بے شک, بچوں کے حقوق, اباؤٹ حلالہ, جی بالکل ایسا ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے, اور دوسروں کو بھی اس چیز کے بارے میں. ہم نے کیا چیزیں بنا لی خود سے نا, جیسے شیطان نے انسان کو اپنی نفس کا غلام بنا دیا, اپنی مرضی کے کام کرنے, اور جو اللہ کے حکم ہے ان کو پیچھے ڈالنے کے, اس نے وہی بات ہے کہ طریقے اور لاجک ایسے دینے لگ جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں, آیت نمبر 230. اس آیت سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا, کتنی دفعہ طلاق دی جا سکتی؟ آیت نمبر 229 کے حوالے سے, ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کی باقی پر, لوگ فیمیل کے حق ادا نہیں کرتے, فیمیل کی اہمیت نہیں دیتے, جی کو اہمیت نہیں دیتے. ہسبینڈ وائف ریلیشن کین بی اسٹرانگر اف تقوا از ہیئر, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. جب ہمارے اندر تقوا آ جائے گا تو ہمیں ہر چیز کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے, پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی. جی, دو دفعہ طلاق دے سکتے ہیں, اور تیسری طلاق پر عدت پوری ہو تو پھر عورت نکاح سے نکل جائے گی. جی دو دفعہ کے بعد رجوع کر سکتے ہیں. یہ آپ یہ کانسیپٹ بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں کہ دو دفعہ کے بعد نکاح دوبارہ نکاح ہو کے رجوع کر سکتے ہیں. آفٹر دو رجوع کر سکتے ہیں, تھرڈ پر نہیں. جی نکاح ختم ہوتا ہے تین کے بعد, نہیں ہو سکتا, نکاح سے نکل جائے گی. جی لا علمی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ نہ صرف خود اس کو دلیل کے ساتھ شیئر کرنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی آگاہی دینی ہے. اسپیشلی ہم اپنے ارد گرد جتنی بھی جاننے والی عورتیں ہوں یا کچھ اس طریقے سے, ہم ان کے ساتھ اپنا لیسن گھر میں, جیسے انشاءاللہ تعالی جیسے ہوتا ہے کہ ہمسائے میں کوئی آپ کے ہوتے ہیں, آپ اپنا لیسن سنتے ہیں سمجھتے ہیں, تو پھر آپ ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا قرآن کو ڈسکس کرنا شروع کریں کہ دیکھیں ہم نے, میں یہ نہیں کہتی ایک دم آپ یہ والے مسائل ان کے ساتھ شیئر کریں, لیکن اللہ کے حکم ان کو بتانا شروع کریں کہ کتنے آسان ہے, تو پھر ان کے اندر بھی اس چیز کی دلچسپی آئے گی کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اتنی آسانی دی ہے اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر یہ مسائل بھی ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. جی موسٹلی گھر جو ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ کی طلاق پر ہی ٹوٹ جاتے ہیں, یا جیسے تین طلاقیں ایک وقت میں دی جاتی ہیں اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ بس اب اس کے بعد ان میں ختم ہو گئی. تو اصل چیز حق کو سمجھنے دلیل کے ساتھ سمجھنا چاہیے. صحیح انفارمیشن معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے کئی گھر ٹوٹ گئے. جی اللہ اکبر. اس میں اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ بہت اختلافی ہو تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ علماء سے رجوع کرے. ہم لوگ ایک دوسرے کی باتوں کو سنتے ہیں اور ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں جن کے پاس نالج نہیں ہوتی, اور پھر اسی نالج پہ وہ اپنی اس نالج کو ہمیں دیتے ہیں جو سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہے, جو وہ معاشرے میں دیکھتے ہیں, جو ارد گرد دیکھتے ہیں, اسی حوالے سے وہ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا, اور پھر اس پہ ایک لکیر کھینچ دی جاتی ہے. جی بالکل. تصریح بے احسان, اس سے کیا مراد ہے؟ دین سے دوری اور تقوی کا نہ ہونا ایسے مسائل کی وجہ ہے. جی بالکل علماء. یس آئی ناٹ اینی علماء. رخصت کر دو. کس طریقے سے رخصت کرو؟ بے احسان, احسان اچھے طریقے سے رخصت کرو. یعنی جیسے ہم نے حضرت زینب کے حوالے سے دیکھا کہ کیسے حضرت زید کو ان سے محبت بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن وہ ان کو ان کے درمیان جو ایک معاشرتی فرق تھا اس کی وجہ سے وہ کہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو اس انہیں محبت ہونے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بھئی میں نہیں طلاق دوں گا, بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا اور ان کو اچھے طریقے سے, بلکہ ان کا جہاں دوسری جگہ نکاح ہونا تھا وہاں بھی انہوں نے اچھے الفاظ استعمال کیے. تین طلاق دے کر اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے. اچھے طریقے سے ڈو ناٹ ٹیک بیک گفٹ دین گیون بیفور. جی دیکھیں جیسے بری وغیرہ ہوتی ہے, زیورات ہوتی ہیں, پہنی ہوئی چیزیں تک واپس کر دی جاتی ہیں, یعنی بہت انتہا پہ جانتے ہیں, اس سے منع کیا گیا. مرد کے طلاق دینے میں یا عورت کے خلع لینے میں بنیادی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ کہ ڈو ناٹ ٹاک بیڈ اباؤٹ. جی بالکل, طلاق کے بعد ایک دوسرے کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اور طلاق دینے کی صورت میں اللہ کی حد ٹوٹتی ہو اور اللہ کا خوف ہو. لیکن جیسے ہے نا کہ اس میں عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہو یا اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, تو پھر اس صورت میں اگر وہ کھلا لے گی تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جی ناپسندیدگی کی وجہ سے کھلا لے گی, اور کھلا لے سکتی ہے اور چیز دے گی. جی بالکل, یعنی اگر وہ کھلا لے گی تو اس صورت میں اس کو اپنا مال اور یعنی حق مہر چھوڑنا پڑے گا, سم مہر اور گفٹ. جی واپس دینے پہ حق مہر دینا پڑے گا اس کو. خلا میں عدت کتنی مدت کی ہوگی اور طلاق میں کتنے ماہ کی ہوتی ہے؟ خلا کی صورت میں ایک منتھ کی ہوگی, کیونکہ عورت اپنی مرضی سے طلاق لے رہی ہوتی ہے, اور طلاق کی صورت میں تین ماہ کی ہوگی. آیت نمبر 230 میں دیکھیں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے، تیسری طلاق ہو جاتی ہے، فلا جناح علیہما، تو کس پر گناہ نہیں ہے؟ یا جی، تین پیریڈز، تھری منتھس، بالکل صحیح آپ نے ماشاء اللہ سب نے لکھا، تین طہر، کس پر نہیں گناہ؟ وائف اینڈ فرسٹ ہسبینڈ پر، کہ وہ کیا نہ کر سکے اگر وہ کرنا چاہیں تو. جی، دونوں پر، کہ وہ یا تو دوبارہ شادی کر لیں، لیکن اگر شادی نہیں کرنا چاہتے تو دونوں ایک دوسرے کو روکے نہیں. آیت نمبر 232 میں دیکھیں کوئکلی، ہم ان شاء اللہ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم اب بریک ہو چکا ہے. والدین، باپ بھائیوں کو کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 232 میں؟ فلا تقتلوهن، جی حلالہ نہیں کر سکتے، سیپریٹ ہو جائیں، مت روکو ان کو کہ وہ اپنی عدت پوری ہو جانے کے بعد، یا تو دو طلاقوں کے بعد، تو یا پھر تین طلاقوں کے بعد عدت پوری ہونے پر دوسرا نکاح کر سکتے ہیں. پھر ہم نے رضاعت کے حوالے سے بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا، ہمیں اس سے کیا چیز سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو رزق دینا ہے، اور سب سے پہلا رزق اس کو ماں کے دودھ سے ملتا ہے. تو یہاں سے ہم نے اپنے لیے عمل کی کیا بات لی؟ نہ روکو ان کو پہلے ہسبینڈ سے نکاح کرنے میں. ڈو ناٹ اسٹاپ گرلز فرام ویڈنگ اگین ود سیم ہسبینڈ، اف دے وانٹ ٹو میری اگین ڈونٹ اسٹاپ دیم. جی بالکل، ماں کا کیا فرض ہے؟ بچے پر کیا حق ہے سب سے بڑا اس کا پیدائش کے بعد؟ جی، دو سال دودھ پلائے، عورت سے مشورے کی اہمیت پتا چلتی ہے. جی، فیڈ ہم فار 2 ایئرز. جی، اور اس سے دیکھیں کتنی زیادہ آسانیاں ہم نے اس میں دیکھی کہ ماں کو بچے کو پالنے میں آسانی ہوتی ہے، بیماریوں سے بچتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، محبت کا اظہار ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، یعنی ساری وہ اچھی چیزیں جو ایک بہترین معاشرے کو قائم کر سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہمیں حکمت نظر آتی ہے ہر کام میں، اور جب ہم اللہ کے حکموں سے دور ہوتے ہیں، جی بیماریاں نہیں لگتی بچوں کو اور صحت مند رہتے ہیں. کہتے ہیں نا، ماں کے دودھ کا اثر 40 سال تک انسان کے اندر میں رہتا ہے، اور جو ڈبے سے دودھ پینے والے بچے ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو ماں کا دودھ پیتے ہیں، ان کی صحت میں بھی، جوانی میں بھی آپ اس کو فرق کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، بریسٹ کینسر نہیں ہوتا. دیکھیں کتنی یہ چیز عام ہو چکی ہے، اور اب ان کو بھی اس چیز کی سمجھ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہم انی اسالک الہدا والتقی والعفاف والغنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت اور تقوی والی زندگی دے، اور ہم اپنی نسلوں کو بھی اسی کی تربیت دے سکیں. میں نے آپ لوگوں کے 3 منٹ اوپر لیے، اس کے لیے معذرت خواہ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی 15 منٹ کی بریک ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم اپنے اسکیڈول کے مطابق اس کو لیں گے. آپ لوگ ان کی تجوید کی کلاس اینڈ پہ ہوگی، پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کتاب الطہارہ کریں گے اور فائنلی قریب، اور اینڈ پہ ان شاء اللہ تعالیٰ تجوید کا لیسن آپ کا ہوگا. تو آپ اس کے لیے بھی ریڈی رہیے گا. آپ اٹھیے، چلیے، پھلیے، اپنے بریک کو انجوائے کیجیے، نماز پڑھیں. آج کل تو سب کی نمازوں کے وقت جلدی جلدی ہیں، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے، بہترین طریقے سے سیکھنے والا بنائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے. تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں دے رب کعبہ مجھے معاف کر. پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، خطا پہ شرم سار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، میرے آنسو سوالی ہیں تیرے، گر رہے ہیں یہ دامن بے میرے، اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے،
کہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بت سے رائی،
یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی،
دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی،
یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی،
کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں،
یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی،
کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، ملے مرد مومن میں پھر زندہ کر دے. وہ بجلی کے تھی نعرائے لا تذر میں عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے. نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے.
یا الہی 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 یا الہی. شکران یا ربی شکران آہ گیت قلبی شکران دردی شکران شکران یا
ربی شکران هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن
شكرا يا رب شكرا يا رب
يا منزل
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
الصبح بدا الصبح بدا بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته الله
سب بھاگ بھاگ کے واپس آ رہے ہوں گے, اور جن لوگوں کی نماز کا وقت ہو چکا تھا انہوں نے اپنی نماز بھی پڑھ لی ہوگی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہمارا جو ہے کتاب الطہارہ اس کو کریں گے, اور بہت ہی اہم مسائل آج کے, اور یہ ایسے مسائل ہیں جو ہم کسی سے پوچھتے بھی نہیں اور اس کی ضرورت بھی بار بار آتی ہے. پورے دھیان سے سنیے گا اور بہت اچھے طریقے سے نوٹس لے کہ کل آپ کو اگر کسی کو گائیڈ کرنا پڑے تو آپ کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اس سلسلے میں, کیونکہ بعض دفعہ ہمیں شیطان ایسی چیزیں دوسروں کو سمجھانے سے اس لیے بھی روک دیتا ہے کہ تمہیں خود صحیح نہیں پتا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے پاس یہ بک ہوگی, اگر نہیں بھی ہے تو آپ کے پاس یہ پوری بکس جو ہے نا اقبال کلانی کا یہ سیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ, جس طرح ہمارے پاس زیور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو یہ کتابوں کا جو تحفہ ہے یہ بہترین ہے, اور یہ بہترین زیور ہے. کیونکہ اس میں آپ کو ہر دلیل کے ساتھ حدیث ملے گی، صحیح بخاری کی موصلیہ حدیث ہے، تو آپ کو جب کسی کو بتانا ہوگا تو پھر کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہوگا. آپ کے پاس نوٹس ضرور لیں، اور ساتھ ساتھ اپنی سٹیکی نوٹس بھی ہوں، یا آپ نے اپنے اگر سیپریٹ بنائے ہوئے ہیں تو بہت اچھے ہیں. مجھے سٹیکی نوٹس اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ جب آپ اپنی بک کھولتے ہیں تو آپ کی بہت ساری یادیں بھی پھر ساتھ ہوتی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 8 پیج نمبر 59. جی پیج نمبر 59 ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، آپ ان کے لیے ویسے ہی کتنا صدقہ جاری ہیں، اور پھر جو بکس اگر ہمیں ایسے مل جائیں تو کوشش کریں کہ سب ایک دوسرے کو دیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الاستحاضہ، استحاضہ کے مسائل. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے دن شمار کرنے چاہیے، اور باقی مدت میں استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. ایام حیض گزرنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے. تو استحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ مسلسل بغیر رکے آتا رہتا ہے، یا پھر مہینے میں صرف 2-4 دن رک جائے اور باقی وقت آتا رہے. اصل میں یہ ایک بیماری ہے، بالکل اسی طرح جیسے جسم میں کسی بھی حصے سے خون نکلتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، چوٹ لگ جائے، انگلی سے خون نکل آیا یا ناک سے نکل آیا، اسی طرح جسم خاص حصے سے خون کا جاری ہونا ہوتا ہے. تو اس کے اور حیض اور نفاس کے مسائل جو ہیں فرق ہے. اس کو آپ ارریگولر پیریڈز بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہر وقت ہی اس کیفیت کا شکار رہنا کہ کبھی پاک ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا. اور اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، کچھ تو پورا مہینہ ہی رہتے ہیں، کچھ بیچ میں کچھ ہی دن خشک ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کے بارے میں احادیث دیکھیں گے تو اس کے بعد پہ ہر بندہ اپنے مسئلے کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہے، لہذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھو. اسے بخاری نے روایت کیا. جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہوں، یعنی حیض میں باقاعدگی رہی ہو، یعنی ریگولرٹی، کبھی جلدی اور کبھی دیر سے آتے رہے ہوں، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. مستحاضہ اس عورت کو کہتے ہیں جو ان دنوں میں ہو. مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے. حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب حیض کا خون ہو تو وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. تو اسے کیا پتا چلتا ہے کہ حیض کے خون کا اور استحاضہ کے خون کا فرق جو ہے وہ رنگ سے دیکھا جائے گا، اور اسی طرح سمیل سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سا خون ہے دوسرا والا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے نکلنے کی جگہ فرق ہوتی ہے. اور اگر کسی کو خود سے اس کے بارے میں نہ اندازہ ہو تو اپنی ڈاکٹر کو پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹرز کو یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ بلڈ کا سورس کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ بتا سکتی ہیں آپ کو کہ کیا یہ آپ کا ریگولر بلیڈنگ کا بلڈ ہے یا دوسرا ہے. پھر جب ایک ہی چیز ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ انسان کا اپنا ذہن بھی سیٹ ہو جاتا ہے. جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہوں اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو، اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے. مثلا کسی کی اگر 5 تاریخ تھی اور پھر بعد میں بے قاعدگی شروع ہو گئی تو ہر ماہ پھر 5 تاریخ کو وہ حیض کا پہلا دن سمجھ لے گی. جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا, مثلا کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کی 7 تاریخ کو حیض آنا شروع ہوا تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکامات پر عمل کرنا شروع کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں کہ یہ تو بالکل اس وقت ہوگا کہ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا نا, کیونکہ یہ ایک آخری پہچان ہے. جب آپ کو خون اور رنگ میں بھی فرق نہ لگے, سمیل میں بھی کوئی نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو بس یہ وہ صورت ہے جب پورا مہینہ ہی رہے. تو اس میں کبھی کم ہو کبھی زیادہ ہو, لیکن پھر وہ تاریخ جس پہ شروع میں پیریڈز آتے تھے اس کو ہی وہ دن سمجھا جائے گا. مذکورہ مستحاضہ کو اپنے جیسی خواتین, اپنے ملک, علاقے, عمر اور اپنے جتنے بچے جننے والی عورتیں وغیرہ, یعنی اپنے ارد گرد اپنی ہی ایج کی جو عورتیں, ان کی آنکھ کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد اس تحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک علاقے میں رہنے والی عورتوں کا عموماً سرکل ایک ہی جیسا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق موسم سے بھی ہوتا ہے, خوراک سے بھی ہوتا ہے, طرز زندگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو عموماً ایک ملک میں رہنے والی خواتین کے پرابلمز بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنا مسئلہ نہ سمجھ آ رہا ہو تو پھر وہ کسی دوسرے پہ بھی قیاس کیا جا سکتا ہے, اور ایک طویل روایت ہے جس سے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی. حضرت یوحنا بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی. اس وقت آپ میری بہن زینب بنت جحش کے گھر میں تھے, ازواج مطہرات میں سے تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور یہ ان کی بہن. تو یہ پھر کیا ہوئی, اللہ کے نبی کی بیوی بہن جنی سالی ہوئی. میں نے عرض کیا, اللہ کے رسول, مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا, میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی ہے. حضرت حمنا نے عرض کیا, خون تو اس سے زیادہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ روئی کے اوپر لنگوٹ کس لیا کرو, یعنی کپڑا کس لیا کرو. میں نے عرض کیا, خون اس سے بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ روئی کی جگہ کپڑا استعمال کرو. میں نے عرض کیا, خون تو اس سے بھی زیادہ ہے, کثرت سے جاری رہتا ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں, ان 2 میں سے جس پر چاہو عمل کر لو وہ تمہارے لیے کافی ہوگا, اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی. استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے, جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے. ان دنوں کا علم اللہ کے پاس ہے, لہذا 6 یا 7 دنوں کے بعد غسل کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک ہو گئی ہو. 23-24 دن نماز پڑھو اور روزہ رکھو, یہ تمہارے لیے کافی ہوگا. پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو جیسا کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ کتنی وضاحت سے اس میں سارے مسائل آگے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کو سنتے وقت شاید کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کھل کے یہ مسائل کیوں پوچھ رہی ہے, جبکہ رشتہ داری بھی ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بیماری پوری کھول کے بتاتے ہیں, پھر ہی وہ آپ کا علاج کرے گا. تو کوئی بھی دین والا یا اپنے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بالکل اسی طرح تھے کہ جیسے کہ مذہبی رہنمائی لینے کے لیے. اور اگر اس میں بات کھول کے نہ بیان کی جائے تو مسئلے کا فرق ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس بیماری پہ یا اس خون کو سنبھالنے کے طریقوں پہ بھی توجہ دلا رہے ہیں, اس سے پتہ بھی چلتا ہے. اور اگر اس دور کی خواتین کے حالات دیکھے تو اس وقت اتنے جدید انتظامات نہیں تھے جو آج کے دور میں ایسی چیزوں کو صاف رکھنے کے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے گویا کہ یہاں جن چیزوں کا تذکرہ کر دیا, اور اگر آج وہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کیونکہ بعض دفعہ لوگ دین کے نام پہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں کہ اچھا پھر یہ بھی جائز ہے اور کہ یہ جائز نہیں. مراد اس لیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو حیض کے خون کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اب یہ بات ہوئی ہے تو یہاں کھل کے ایک تھوڑی سی بات کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بعض کلچر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کپڑے یا اس پیڈز کے بارے میں بھی کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگ تو اس کے لیے بعض دفعہ اس حد تک مطلب سنجیدہ ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کو نے کپڑے میں یا لفافے میں ڈال کے پیک بند کر دیا تو کوئی نہ کوئی اس کو لے سکتا ہے اور خدا نہ ہستا کوئی جادو ٹونا اس پہ ہو سکتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں. پھر دوسری طرف ایک اور حد ہوئی اور ایکسٹریم سے بھڑ گئی بات, اور وہ کیا ہے کہ کھلے عام ایسی چیزیں جو ہیں وہ ڈسپوز کی جاتی ہیں. ان ملکوں میں تو چلیں پتہ نہیں چلتا کہ جہاں پہ صفائی کے لیے اچھے انتظامات, اور آپ اپنے گھر کے ٹریش کو خود ہی لفافوں میں پھینکتے ہیں اور پھر وہ جل جاتا ہے یا کچھ بھی اس سے ہوتا ہے. لیکن وہ ملک جہاں کچرے کے ڈھیر کھلے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ کتے اور بلیاں ایسے چیزوں کو لفافوں کو پھاڑتے ہوئے دیکھے گئے, اور وہ ایک تو گندگی اور تعفن بھی پھیلتا اور بے حیائی بھی تو پھیلتی ہے نا. جہاں ذہنی بہت زیادہ بلندی نہ ہو, میچورٹی نہ ہو, تو بچے لڑکے لڑکی ایسی چیزوں کو دیکھیں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ بھی تصور رکھتے ہیں کہ اس کپڑے کو ضرور جلایا ہی جائے. تو بہترین چیز تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز استعمال کریں, اس کے بعد اس کو آپ پانی کے نیچے رکھ کے اس کی گندگی ساری بہا دیں, پھر وہ ایک عام کپڑے کا کپڑا ہو جائے. اگر ایون روئی ہے تو بھی اس طرح ہو جائے گا, اور پھر اس کو آپ پھینک دیں یا ری یوز کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں رہنے والوں کو تو اس بات میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا, لیکن یہاں صرف یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھروں میں باپ اور بھائی بھی ہوتے ہیں, تو بعض ایسی چیزوں کی باتیں لڑکیاں کھلے عام کر رہی ہوتی ہیں. پہلے دور بہت ہی لحاظ ہوتا تھا کہ حتیٰ کہ ماں بیٹی کے بیچ میں بھی اس کے اوپر بہت پردہ ہوتا تھا, اور مائیں بھی بچیوں کو ایسی باتیں کھل کے نہیں کہتی تھی. ٹھیک ہے, دوستی کی حد تک اور ضرورت کے لیے کہنا چاہیے, لیکن اس کو اب کھلے عام بھائیوں کے سامنے بھی بیٹیاں بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے نماز نہیں پڑھنی, باپوں کے سامنے یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو کچھ رشتوں کا تقدس ہوتا ہے, حیا کا تقاضا ہے. حتیٰ کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ عورتوں کو بھی عورتوں سے نہیں ڈسکس کرنی چاہیے بلا وجہ. بعض لوگ بڑے بے باک ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پڑھنی نماز, یا ہم اس کنڈیشن میں. کوشش کیا کریں, حیا کا رنگ ہے کہ اس کو اپنے جیسی عورتوں سے بھی چھپایا جائے. اور بعض لوگوں کو اشارے سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ کسی عورت کو نماز نہیں پڑھنی. لوگ بار بار کریدنا چاہتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں پھر نماز بھی نہیں ہوتی. تو گھروں میں اگر ان میرڈ بچیاں ہیں اور وہاں بھائی بھی ہیں, اور اللہ کرے کہ ایسا گھرانا ہے کہ جہاں جماعت سے نماز پڑھنے کا رواج ہے, جیسے وقت میں ادھر ادھر ہو جانا چاہیے. سر عام بالکل سب کے بیچ میں کہہ دینا کہ مجھے نہیں پڑھنی, اور اس طرح اپنی حیا کو ذرا کم کر دینا, یہ درست طریقہ نہیں. یعنی ان چیزوں کو بالکل سنجیدہ لینا چاہیے, نہ اس کو کھیل اور مذاق کا ذریعہ بنانا چاہیے. پھر ایک اور چیز کہ اپنی ہی دوستوں کے ساتھ ایسی باتیں کیسے کرنا, یہ کیسے ہے؟ یعنی ایون پیریڈز کی باتیں ٹھیک ہے, اور باتیں جو بات کی زندگی کی ہیں اس کو نہ بھی کریں, لیکن دو لڑکیاں جب آپس میں دوستی کے نام پہ بھی ان باتوں کو بہت ڈسکس کرتی ہیں تو شیطان کو اس سے بھی دروازہ کھل جاتا ہے, کیونکہ وہ تو ہر لمحے چاہتا ہے کہ ہماری نیکیوں کو لے لے. تو ضرورت کے تحت کبھی بھی اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کریں. مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا. دیکھیے بتانے کا انداز کتنا اچھا ہے کہ ان کا نام نہیں لیا, لیکن مسئلہ بتا دیا کہ اس حالت میں جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پھر اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے ہمارے دین کی وسعت بھی سمجھ آتی ہے, اور آپ دیکھیے کہ جب ہم علم حاصل کر لیتے ہیں تو ذہن سے کتنے بوجھ بھی تو دور ہو جاتے ہیں نا. جو عورتیں ان دنوں میں ہوتی ہیں وہ ہر وقت پریشان ہی ہوتی ہیں, نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں, یعنی ایک کرے اور نہ کرے کے بیچ میں. بلکہ اوپر علی حدیث میں یہ جو بات تھی نا کہ یہ شیطان کا چوکا ہے, شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے, تو وہاں دو باتیں آتی ہیں, وہاں ذکر کرنا بھول گئی تھی تو اب وہیں ایڈ کر دیں کہ یہ شیطان کی ٹھوکر سے کیا مراد ہے. اس سے عموماً تو یہ مراد لی گئی, بہت یعنی زیادہ لوگ اس کو اسی رنگ میں سمجھتے ہیں کہ یہ خون شیطان کی کسی ٹھوکر کے نتیجے میں نکلتا ہے, یہ بات کی. لیکن جو اس کا صحیح ٹیکس بنتا ہے جب آپ اس کی اصل حدیث کو کھولتے ہیں تو اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ شیطان ان دنوں میں نماز سے چکا دیتا ہے. چوکا مارنے کا لفظ ہے, یہ انہوں نے ٹھوکر لکھی ہے, لیکن چوکا چکانے کا مطلب یہ نا کہ چوک گیا, غلطی ہو گئی مجھ سے. یعنی شیطان ان دنوں میں عورت سے ضرور غلطی کرا دیتا ہے. یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ بلڈ پیریڈز کا ہے یا اس کا ہے, تو یہ شیطان کا گویا کہ اس کو چکا دینا ہے اس معاملے میں کہ وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے. تو لہٰذا ایسی چیزیں جو ہیں پتہ چل جاتی ہیں تو پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے, اور پھر اس سے کوئی کراہت نہیں کرنی چاہیے. یہ خون جو ہوتا ہے یہ بالکل پاک خون ہے, اور اس کے بارے میں دل میں کوئی بھی بوجھ نہیں آنا چاہیے. اور اس کو محسوس کرتے ہوئے اگر انسان اپنے آپ کو ایسا فیل کرے کہ میں ہر وقت ہی ناپاک ہوں, نہیں, اللہ کا دین پتہ چل گیا تو سمجھ آ گئی, خیز کا خون ہے وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، اس کے بارے میں انسان کے ذہن میں سب کچھ ایسا تصور آ سکتا ہے کہ جس سے گندگی کا ہو، لیکن جو ہی آپ کو پتا چلا کہ اب یہ دوسرا خون ہے تو پھر اس سے کراہت کھانا، اور پھر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیسے نماز پڑھیں، دل نہیں مانتا، اور پھر ایسے ہے ویسے، سب دیکھیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دانت میں سے خون نکل رہا ہے، تو خون نکل رہا ہوتا ہے نا، نماز آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ اسے کراہت تو نہیں کرتے نا، تو اس لیے پھر دل سے یہ خام خواہ کے وہم بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جانے چاہیے اس سے. غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا استحاضہ کی مریضہ تھیں، اور ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ام حبیبہ سے غسل کر لینے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو اس بات سے کیا پتہ چلا کہ جب نماز پڑھی جا سکتی ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور اعتکاف تک کیا جا سکتا ہے، تو پھر جو حیض کی پابندی کے شوہر کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوتا وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے. اور آف کورس اگر بیماری کے دن ہے، عورت کی تکلیف ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن پھر جس لمحے، ہر وقت تو نہیں ہے آ رہا ہوتا یا بلڈ، تو وہ وقت جس وقت عورت پاک ہے، یعنی اگر اس کے شوہر کو ضرورت ہے تو اس کی خواہش کو وہ پورا کر سکتی. الغسل، غسل کے مسائل. بیوی اور خاوند کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہوا ہو یا نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اس چیپٹر میں ہم وہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ جس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی دیکھیں گے کہ جس کے بعد غسل مستحب ہے، اور کچھ ایسی بھی چیزیں دیکھیں گے کہ جس کے بعد غسل سنت ہے. اور ہمیں اس چیز کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے کہ جب تک انسان پاک نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی نمازیں اور اس کی دوسری عبادات بھی قبول نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو جاننے کے بعد پھر انسان فوری طور پر اس پر عمل بھی کر سکتا ہے. تو اس میں سے پہلی چیز شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے. اگلی چیز، عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو غسل کرنا چاہیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، مجھے یہ بات سن کر شرم محسوس ہوئی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، کیا عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے، جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے، دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. تب دیکھیے کہ صحابیات جو تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی تھیں، اور ان مسائل کے دریافت کرنے کا مقصد عمل کرنا ہوتا تھا. علم حاصل کرنے کی نیت سے بھی ایسے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں. تو بہرحال جو مسئلہ اس سے ثابت ہوا اس میں بات واضح ہے کہ عورت بھی اگر خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھے کہ جس کے بعد صبح وہ اپنے جسم پر ایک کاؤنٹیبل یعنی ریکگنائز ہو سکے ایسی تری دیکھے، یعنی لیکوڈ، کوئی ایسی سیکریشن، کوئی ایسا ڈسچارج ہو، تو پھر اس کے بعد وہ بھی غسل کرے گی. بہت سارے لوگ ایسے مسائل کو نہیں جانتے، اور خاص طور پہ عورتوں کے بارے میں تو یہ چیز بالکل ہی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے کتنے ہی موقع ایسے ہوں گے کہ جب غسل واجب ہوتا ہوگا لیکن ایک انسان غسل نہیں کر پاتا. اب یہاں تو یہ نیند کی بات ہے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر جاگتے میں کوئی ایسی چیز کوئی دیکھے، مثلا بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہاں ارد گرد بہت ہی زیادہ ایسی چیزیں کہ جو جذبات ابھارتے ہیں، یا ایسی چیز کوئی دیکھے، اول تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر اسکرین پہ کوئی ایسی چیز دیکھی ہو تو اس کے بعد اگر جسم سے کوئی ایسا ہلکی پھلکی جیسے کوئی لیکوڈنس فیل ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر وضو کرنا لازمی ہو جاتا ہے. لیکن احتلام کا تعلق جو ہے وہ نیند کے ساتھ ہوتا ہے. منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. منی یعنی جو دو طرح کے ڈسچارج ہوتے ہیں، ایک کو مزی کہتے ہیں اور ایک کو منی کہتے ہیں. مزی کی بات ہم نے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت میں دیکھی تھی, یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ تعلق سے پہلے کی کوئی ایسی کیفیت ہو سکتی, لیکن منی تو خاص طور پہ وہ چیز ہے کہ جو بعد میں پھر اسی سے پھر بچے کی تخلیق ہوتی ہے. تو دونوں کے احکامات بھی فرق ہے. مزی پہ وضو ہے اور منی پہ غسل ہے. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے, پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے, پھر نماز کی طرح وضو کرتے, پھر غسل فرماتے. اسے مسلم نے روایت کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے, کیوں کہ اگر ہاتھ پہ کوئی ایسی گندگی لگ جائے تو پھر پہلے جب تک اس کو نہ اتارا جائے اس وقت تک وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل تو نہیں کیا جا سکتا. اور جیسا کہ یہاں واضح ہو رہا ہے برتن میں سے پانی لیا جاتا ہے تو اس میں زیادہ اس چیز کے چانسز ہوتے ہیں کہ اگر پانی نکالنے کے لیے یا اگر اس میں کوئی مگ ہے, کوئی ایسا برتن ہے جس کو نکالتے ہوئے اگر سارے پانی کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر وہ پورے کا پورا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا. غسل جنابت کا مستون طریقہ یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے, پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے, پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے. اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کر کے تین لپ پانی سر پر ڈالتے, پھر سارے بدن پر بہاتے, آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے. بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں طریقہ جو ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری کمیاں اور بیشیاں اس طریقے میں بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. بعض دفعہ تو پورے کلمے پڑھے جاتے ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ چیزیں اپنے لیے فرض کر دی جاتی ہیں. تو جیسے کہ شروع میں کہیں تذکرہ ہوا تھا, یعنی غسل جنابت کو اگر آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں فرائض ہیں, کچھ مسنون ہیں, اور طالب علموں کو خاص طور پہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کا فرق پتا ہو. فرائض وہ ہوتے ہیں کہ جس کے چھٹنے سے غسل یا کوئی بھی وہ کام نہیں ہوتا, اس کو رکن بھی کہتے ہیں. رکن ایسی ہے جیسے پلر ہے, کوئی بھی ایک پلر گر جائے تو وہ عمارت قائم نہیں رہتی. تو غسل جنابت کے رکن یا فرائض صرف دو ہیں. پہلا کیا ہے؟ نیت. آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اس وقت غسل کرنے لگی ہوں, اور ہم یہ بات دیکھ چکے کہ نیت دل کا عمل ہے, زبان سے اس کے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو غسل کر رہا ہے اس کو پتا ہو کہ میرا یہ غسل جنابت سے پاکی کا غسل ہے, حیض سے, پیریڈ سے پاکی کا, جو بھی غسل کی نیت ہوگی. اور دوسری چیز جس کے بغیر غسل نہیں ہوگا وہ کیا ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پہ پانی کا بہانا, اس طرح سے کہ جسم گیلا ہو جائے پورے کا پورا. اور بالوں میں خاص طور پہ صرف جڑوں کا ذکر آتا ہے, یعنی بالوں کی پوری جو سکل ہوتی ہے, جو کھوپڑی ہے جڑوں والا حصہ, وہ پوری. یہ ہیں فرائض, ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ جب ہم اس طرح کے طریقے پڑھتے ہیں کہ جس میں پورا عمل مسنون طریقے سے ملتا ہے, تو بعض دفعہ بہت سارے شبہ پیدا ہوتے ہیں کہ ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے, تو پھر کیا ہمارا اس سے پہلے کا غسل غسل نہیں ہوا؟ تو فرض چیزیں غسل ہو جاتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل بھی تھے, تو آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس طریقے سے ہی کرنا چاہیے, اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے, اور اس طریقے سے کرنے کا اجر زیادہ ہوتا ہے. اب مسنون طریقہ بتاؤں گی. پہلے میں نے دوسرا کیوں بتایا, تاکہ آسانی کی خاطر آپ لوگ پریشان نہ ہو, کہ سمپل طریقے سے یہ دو چیزیں ہیں, لیکن مسنون طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے انسان اپنے ہاتھ کو صاف کرے, اس پہ کوئی بھی اگر نجاست ہے تو اس کو پاک کیا جائے, اور بلکہ اس سے بھی پہلے اگر انسان کے پرائیویٹ پارٹ پہ کوئی ایسی سیکریشن یا کوئی نجس چیز ہے جیسے استنجا کرتے ہیں تو اس کو کیا جائے گا, پھر اپنا ہاتھ دھویا جائے گا. اس کے بعد جس طرح سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کیا جائے گا, اور وہ کیسے ہے وہ اسی بک کے اگلے چیپٹر میں آئے گا انشاءاللہ وضو کے باب میں. لیکن اس میں فرق اتنا ہے کہ جب آپ اس طرح سے وضو کر رہے ہیں تو پاؤں نہ دھوئیں اس وقت جبکہ آپ وضو کر رہے ہیں. مرضی ہے دھو سکتے ہیں, لیکن ادھر اس حدیث سے جو یہ چیز ملتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے, پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے, پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے. اب ادھر وضاحت نہیں ہے, لیکن اس موضوع پہ اور بہت ساری روایات ملتی ہیں جس سے یہ بھی چیز ثابت صحیح روایات سے ہوتی ہے کہ ہاتھ دھو کے کلی کر کے منہ پہ پانی تین دفعہ جو ہم ڈالتے ہیں اتنا کر کے اگر مسے تک چھوڑ دیا جائے تو بھی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ مسا بھی نہیں کریں, لیکن بہرحال اگر آپ پورا وضو کریں تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے. پاؤں کی جگہ اس لیے چھوڑنے کا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب غسل کیا جاتا ہے تو پاؤں پہ پھر چھیٹے پڑتے ہیں, تو پاؤں آخر میں دھوتے تھے آپ. تو آپ کے لیے سہولت کی بات کیا ہے کہ پورا وضو کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد پانی کو اس طرح لپوں کی طرح لے کے, جیسے آپ دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے ہیں چلو بھرتے ہیں, تو اس طرح کو پانی کو لے کر تو سر کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے. کبھی آپ نے کسی کو سر میں تیل لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا, تو تھوڑا سا پانی لے کے اس کو اگر آپ چاہیں تو پہلے رائٹ سائڈ پہ, پھر دوسری لب سینٹر میں اور تیسری سائڈ پہ کر کے, تو جس طرح جڑوں کے ساتھ اس طرح کوشش کریں کہ انسان اپنے بالوں کی جڑوں میں اس پانی کو پہنچائے. اور آف کورس تین لپوں سے پورا سر گیلا تو نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک سنت پوری ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو عمل کیا ہے کہ پہلے سیدھی سائڈ پہ, یعنی آپ اگر ڈونگے سے کر رہے ہیں یا اگر شاور کے ساتھ کر رہے ہیں تو بس اپنی رائٹ سائڈ جو ہے وہ پانی کے نیچے کریں, پھر اس کے بعد بائیں سائڈ کر دیں, اور اس کے بعد پھر آپ پورے جسم پہ پانی بہا لیں. اس میں اگر آپ صابن نہیں لگاتے تو بھی کوئی حرج نہیں, مقصد یہ ہے کہ پورے جسم کے اوپر پانی چلا جائے اور آخر میں بس پھر پاؤں دھو لیتے. اب اس صورت میں وہ مسئلہ جہاں آئے گا پھر وہاں بتاؤں گی کہ کیا بعد میں وضو کی دوبارہ ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں. اب یہ تو تھا ایک سمپل سا عمل, اب کچھ اس میں ایک رخصت ہے, وہ کیا ہے وہ اگلے مسئلے سے دیکھتے ہیں. غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا مرد اپنے سے بال کھولے اور انہیں دھوانی بالوں کی جڑوں تک جائے, اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے تین لپ اپنے سر میں ڈالے پھر غسل مکمل کرے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا, اور اس کی وضاحت میں یہ لکھتے ہیں کہ نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا. اس حدیث میں جو چیز ہمیں دکھی وہ کیا ہے کہ عام حالات میں تو غسل جنابت کا وہی طریقہ ہے جو کہ ہم نے دیکھ لیا, لیکن کچھ کلچر ایسے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ افریقی لوگوں کو دیکھیں تو ان کی عورتوں کے بال بہت گھنگریالے ہوتے ہیں اور وہ مستقل چٹیاں باندھتی ہیں, یعنی چٹیاں تو روز کھل کے بند جاتی ہے دوبارہ, لیکن ان کے سر پہ اتنے بال ہوتے ہیں کہ وہ روز نہیں کھول سکتی. تو ایسی ہی عورتوں میں سے کسی نے مسئلہ بھی پوچھا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنابت کے غسل میں جو چیز لازم ہے وہ کیا ہے کہ بالوں کی جڑیں گیلی ہو جائیں. جڑ کیا ہوتی ہے؟ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں کھوپڑی کے ساتھ, پیچھے ہماری کیا ہوتے ہیں سرے ہوتے ہیں. اب کسی کے بال بہت لمبے ہیں اور پورے بال اگر وہ نہیں دھو پاتی, کچھ ایسے حالات ہو سکتے ہیں, کچھ ایسے کنڈیشنز ہوتی ہیں, کبھی انسان وقت کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے کہیں باہر ہے کچھ ایسا, تو یہ جو رخصت ہے یہ صرف اور صرف جنابت کے غسل میں ہے. یاد رکھیے گا یہ حیض کے لیے نہیں ہے. اگر جنابت میں کسی وقت کوئی ایسے حالات ہوں کہ سر کے بال کھولنا ممکن نہ ہو یا کوئی اور عذر ہو, تو پورے سر کے بالوں کی جڑوں کو بھگونا لازمی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی وقت پاسبل ہے کہ جب سنک ٹینک کے نیچے سر کر کے پورے سر کی کھوپڑی کو گیلا کر لیا جائے, کیونکہ جب عورتوں کے بال بھاری ہوتے ہیں تو اگر وہ پورے سر پہ ڈالیں گی تو پیچھے بھی بالوں پہ جائے گا, یعنی اگر پیچھے سے کچھ حصہ سو کر رہ جائے تو حرج نہیں, جڑوں کو گیلا کرنا لازمی ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ آپ دیکھیے کہ اسلام کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر نہیں بھی اس طرح سے دنیاوی چیزوں کو پڑھے لکھے تھے, لیکن آپ کی ساری سنتیں جو ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ آج بھی حفظان صحت کے اصولوں کے بالکل مطابق ہیں. جس عمل کے بعد کے حالت میں اس غسل کو فرض کیا گیا تو آپ دیکھیے کہ انسان کی جسم سے سویٹنگ بھی ہوتی ہے, اس کی جسم کے اندر سے رطوبتیں بھی نکلتی ہیں, تو جڑوں کے اندر سے ہی پسینہ بھی آتا ہے. تو اگر اس جگہ کو پانی سے صاف کر دیا جائے تو اگر اس صورت میں کوئی جسم سے پسینے کی سمیل آئی ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ ایک قسم کی پاکی اور ایک لائٹنس کا بھی تو احساس ہوگا نا, اور بال باقی حصہ تو چونکہ بے جان ہوتا ہے. اس سے دیکھیے کہ اسلام کتنا خوبصورت دین دکھتا ہے کہ یہ بلا وجہ احکامات کا بوجھ نہیں ڈالتا ہمارے اوپر کہ کرو سزا مل رہی ہے تم مسلمان ہونے کی, اور تم یہ کرو اور تم نہیں کرو گے تو تم ایسے ہو. لیکن جب دین کے نام پہ شدت بڑھتی جاتی ہے تو لوگوں کے لیے دین ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. اب یہاں یہ رخصت مل گئی. اب ساتھ ہی انہوں نے وضاحت میں نیل پالش لکھی. میں نیل پالش سے بھی زیادہ کہوں گی کہ کوئی کام کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو پینٹ لگ جاتا ہے. کوئی آٹا گوندتی ہے خاتون اور اس کے ہاتھوں کو آٹا لگا ہے. حالانکہ آٹا محدثین کے نزدیک گیلی ہونے والی چیز ہے. یعنی اگر کہیں آٹا لگا ہوا ہے اور آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ رس کے پانی اندر چلا جائے گا. لیکن ہر وہ چیز جو مطلب جسم تک پانی کو پہنچنے میں رکاوٹ ہو, ایسی صورت میں پھر غسل پورا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نیل پالش کی یہاں بات آتی ہے, اور اکثر جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو لوگ بڑا برا مناتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں کہتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن نہیں ہے نیل پالش کا. اگر آپ کو شوق ہے تو بس اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ نہیں بار بار لگائیں. آپ ہر نماز سے پہلے اتاریں, وضو کریں, پھر لگا لیں. پھر جب تک اس وضو کے ساتھ آپ نمازیں پڑھتے ہیں, اگر اس نیل پالش میں کوئی حرام کیمیکل نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں نمازیں. اس لیے میرا اور آپ کا یعنی اخلاقی فرض ہے کہ کسی کے ہاتھوں میں یا ناخنوں پہ نیل پالش لگا دیکھ کر, اور خاص طور پہ اس کو نماز پڑھتا دیکھ کر, یہ کبھی نہ کہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی, آپ نے کیا کیا. بعض لوگ ان کی نماز پڑھنا مشکل کر دیتے ہیں, جینا دھوبر کر دیتے ہیں لوگوں کا, اور وہ پہلے ہی دن دین سے بھاگ جاتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ آج پہلی دفعہ کسی کے کہنے پہ مسجد میں آئی اور نماز پڑھنے لگی. آپ یہ قیاس کیا کرے کہ اس نے گھر سے پہلے مطلب وضو کیا تھا پھر نیل پالش لگائی تھی. کسی کو سرے عام کوئی کام کرتا دیکھ لینا, پھر بھی کوشش کرے کہ اس کے لیے کوئی اچھی تعویل لے. آپ کو ہے کہ اس کا تعلق امت مسلمہ کے آپس کے تعلقات سے ہے. گمان کہتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو سورہ حجرات میں جب آپ لوگ جائیں گے تو وہاں پڑھیں گے اس کو, کہ کیسے بدگمانی سے منع کیا گیا کہ کسی کا کال آتا ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی غلط چیز دیکھو یا کرو یا سنو تو تعویل کرو. ایسا نہیں ایسا ہوا ہوگا, یہ نہیں وہ وجہ ہوگی, یہ نہیں وہ, یعنی لکھتے جاؤ ایک عذر, یہ نہیں اس کی یہ مجبوری ہوگی, اچھا وہ اس وجہ سے نہیں یہ کر سکا, اس وجہ سے وہ, کرتے 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 99 عذر جمع کر لو اور پھر آخر میں کہو ایک اور عذر اپنی طرف سے. کیا کہ میں اس وجہ تک پہنچ ہی نہیں پا رہا جو اس کی مجبوری ہوگی. تو اس طرح 100 عذر کر کے بدگمانی سے بچو. آپ دیکھیے جس معاشرے میں یہ اخلاق ہوگا کیا وہاں پہ کبھی بھی خرابیاں ہوں گی, وہاں کوئی لیگ پولنگ کی بات ہوگی. تو اس لیے ہمارا اخلاق اور ہمارا سارا دین نیل پالش پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. سننے والوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس بات کو سنے اور اس کو آج تک یہ بات نہیں پتا تھی, پتا چل گئی تو چھوڑ دے. پھر سوال اٹھتے ہیں کہ پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا. اللہ آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس لیے ساری مشکلات اپنے اوپر لینی چاہیے دین کی, اور ساری آسانیاں اور رخصتیاں دوسروں کو دینی چاہیے. بہرحال چلیے آگے دیکھتے. غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا, اے فلاں آدمی, تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا, میں جنبی ہوں اور پانی میسر نہیں. رسول اللہ نے فرمایا, پاک مٹی سے تیمم کرو, وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو اس حدیث سے اسلام کی ایک اور خوبصورتی دکھتی ہے کہ جہاں ایک طرف تو یہ بات ہے کہ ایک ناخن برابر جگہ بھی خشک رہ گئی, بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوتا یا وضو نہیں ہوتا, اور دوسری جگہ اتنی رخصت بھی ہے کہ اگر پانی نہیں ہے. اسی طرح پانی کا استعمال نقصان دیتا ہے. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ پانی نہیں ہوتا, دوسری صورت ہے کہ پانی تو ہے لیکن اس کا استعمال اس انسان کو تکلیف دیتا ہے, بیمار ہے, بخار ہے یا کوئی زخم ہے ایسا جسم میں اس جگہ پہ, تو اس صورت میں پھر وہ تیمم کرے گا. کیسے کرے گا اس کے مسائل اسی بک میں ایک چیپٹر میں آئیں گے, لیکن یہاں یہ بات پتہ چل گئی کہ تیمم جس طرح سے وضو کا بدل ہوتا ہے اسی طرح غسل کا بھی بدل ہوتا ہے, اور ایک ہی دفعہ تیمم کیا جائے گا. کتنا پیارا ہے دین, یعنی جس مٹی پہ ہاتھ لگائے, پھونک مارے اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ اور ایک دفعہ منہ پہ مل لے, آپ کا غسل بھی ہو گیا. لیکن یہ کب ہے؟ جب مجبوری ہے کوئی, یہ استثنائی صورتیں ایگزیمپٹ کیا جاتا ہے, بعض حالات ایکسیپشنلز ہوتے ہیں, تو ان صورتوں میں ایسا غسل جو ہے وہ لازم ہے, اور غسل کی جگہ تیمم ہے. آگے ہم پڑھیں گے کہ ایک صحابی تھے اور انہوں نے جب یہ بات سنی تو اب باہر گئے اور مٹی میں لوٹیاں لینے لگے، پورے جسم پہ مٹی لگا رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی آپ کو کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے نبی مجھے غسل کی حاجت تھی اور میں اس کی جگہ تیمم کی نیت سے پورے جسم پہ مٹی لگا رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ کیا تجھے یہ کافی نہیں تھا کہ بس ضرب واحد ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ لگا اور وہ کر لو؟ بس مٹی ملنا مقصد ہوتا. وہ اس پہ حکمت ہے انشاءاللہ، ہم وہاں جا کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس سے پتہ چلتا ہے. لیکن اس سے دین کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ دین کا مزاج کتنا خوبصورت ہے کہ لوگوں کو حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ کو استحاضا کی شکایت تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں. جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو. اسے بخاری نے روایت کیا. تو ادھر سے پھر غسل کی اب اگلی قسم پتا چلی. تک ہم کون کون سے موقع دیکھ چکے، دو، اور اب تیسرا موقع ہے کہ حیض کے ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے. اب آپ دیکھیے کہ عام حالات میں غسل اور جنابت کا غسل ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، یعنی جو بھی غسل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرن غسل واجب ہے، اس کے لیے یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. صرف حیض میں اور جنابت میں ایک ہی تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اس میں صرف بالوں کی جڑیں بھی اگر گیلی ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو ہے پورے جسم کو گیلا کرنا لازمی ہوگا. اس کے علاوہ باقی کوئی اور چیز غسل کے دوران پڑھنی، بتانی، سننی، کرنی یہ لازم نہیں ہے. ہمارے ہاں یہاں دو اضافے ہیں، میں فائدے کی خاطر بیان کروں گی گو کہ بات بہت ہی زیادہ نجی سی ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے موقع پہ کچھ خاص کلمات پڑھنا چاہتے ہیں اور دو تین کلمات پڑھائے جاتے ہیں کچھ آگے پیچھے کر کے. تو آپ دیکھیے کہ اسلام اس طرح کا دین نہیں ہے کہ لوگوں کو مشکل میں ڈالے. ہر وقت ہر جگہ اور ہر ایک نہیں پڑھ سکتا یہ کلمات، اور کسی کو اگر نہیں آتے تو وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب انسان برہنہ ہوتا ہے تو اس وقت کچھ بھی پڑھنا فرشتوں کو تکلیف دینے والی بات ہے. ایک اور دوسری چیز جو ہمارے کلچر میں دکھتی ہے اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ حیض کے غسل کے ساتھ ایک چیز لازم کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ غیر ضروری بالوں کی صفائی، یعنی ان وانٹیڈ ہیئرز کی ریموول جو ہے، اسلام میں اس کا حکم ہے اور اس میں پسندیدہ عمل یہی ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ان کو ایک دفعہ صاف کر لیا جائے، کیونکہ گندگی بھی ہوتی ہے، جرمز بھی ہوتے ہیں اور انسان کے اندر سستی بھی آتی ہے، شیطان کو بھی انسان کے جسم میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے. لیکن اس کو خاص طور پہ پیریڈز کے بعد والے غسل کے ساتھ لازم کر لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دیکھا گیا کچھ لوگ فارغ بھی ہو چکے، غسل بھی کر چکا لیکن نماز نہیں پڑھے لوگوں کے ساتھ، اور پوچھنے پہ بات کیا نکلی کہ یہ وجہ ہے کہ غسل تو کر لیا تھا لیکن صفائی نہیں کر سکے، اور چونکہ باہر تھے اور کوئی ایسی وجہ تھی، اور جب تک اب ہم وہ کام نہیں کر لیں گے تو اب نماز شروع نہیں کریں گے. تو دیکھیے کہ وہ نمازیں کس کے کھاتے میں جائیں گی. تو ایسی کوئی بات نہیں، عادت کے لیے اگر کوئی یاد دہانی کے لیے کہ ٹھیک ہے ہر مہینے اس طرح ہو جاتا ہے کر لے، کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں کرتا تو نماز نہیں چھوڑ سکتا. اس کی
الحمدللہ کافی اہم ٹاپک، کیا سیکھا آج کے لیسن سے آپ لوگوں نے؟ بہت سے کانسیپٹ کلیئر ہوئے جی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ. اوہ سوری، آپ لوگوں کا شاید ٹیکس بند ہے جی. آپ لوگوں کا ٹیکس اوپن کر دیا میں نے. انشاءاللہ تعالی ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے تو آپ لوگوں کو غسل کے بارے میں پتا چلا جی. استغاثہ کس کو کہتے ہیں، یہ بات کلیئر ہوئی؟ استحاثہ بیمار، بیماری کا نام ہے، اور یہ ایام حیض گزرنے کے بعد مستغاثہ کو کیا کرنا چاہیے، جس کو یہ بیماری ہے جو اپنے وہ پیریڈ کے ایام ہیں ان کو گزارنے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے، نمازیں چھوڑی رکھنی چاہیے یا The bleeder women have even though it's not period جی غسل کر کے اس کو نماز پڑھنی چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے جی اور اس پہ پھر یقین کے ساتھ یہ نہیں کہ اس کو آپ یہ سمجھتے رہیں کہ نہیں نہیں پتہ نہیں اب میری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں نماز کو یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ کے نماز پڑھے گی ان شاء اللہ تعالی اور مستخاصہ کو ہر نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے شک میں نہ رہے ہر نماز کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے پہلے وضو کرنا چاہیے جی اس کو ہر دفعہ نیا جیسے ویسے تو عام یہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ وضو ہے تو آپ اس کو اسی سے نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جو مستخاصہ ہوگی اس کو وضو کرنا چاہیے پھر ہم نے دیکھا کہ یہ دن آپ کیسے کاؤنٹ کریں گے اپنی اپنی طبیعت کے مطابق کتنے دن آتے ہیں اور جس ڈیٹ پہ آتے ہیں اس کو سامنے رکھا جائے گا اور پھر اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا مجھے امید ہے کہ ہر منتھ کے مطابق جی اپنی عادت کے مطابق اگلے چیپٹر دیکھیں غسل کے مسائل میں یہ بھی بہت اہم ہے کہ میاں بیوی جب صحبت کریں گے تو کیا ان پہ غسل واجب ہوگا اگر انزال ہو یا نہ ہو اکارڈنگ ٹو اوور روٹین جی جی غسل کرنا ہوگا پھر ہم نے یہ مسئلہ نمبر 105 میں دیکھا کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو کیا چیز واجب ہو جاتی ہے غسل واجب ہو جاتا ہے غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے ایک ایک لکھتے جائیں آپ لوگ نیت کریں گے واش رن کریں گے جی بالکل پھر نماز کی طرح وضو کرنا ہوگا پانی جڑوں میں ڈالنا ہوگا جی نیت کرنی ہوگی اور اس کے لیے بال کھولنے ضروری ہے پرائیویٹ پارٹ کو دھونا ہوگا نہیں جی سر سے واٹر ڈالنا ہوگا لاسٹلی واش فیٹ واش رائٹ سائڈ فرسٹ جی بالکل دین کلین اینڈ پرائیویٹ پارٹ ڈو ودو جی بالکل اور آخر میں پھر پاؤں بھی ہونے چاہیے بالکل صحیح آپ نے سب نے الحمدللہ لکھا اگر غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو اور غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم کیا کافی ہو جائے گا جی بالکل اور کیا پیریڈز کے بعد ختم ہونے کے بعد غسل واجب ہے یا نہیں جی اور اس کے ساتھ ہم نے ایک چیز کو یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے پیریڈ کے غسل کو لیٹ کرتے ہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کے جو بال وغیرہ ان کو صاف کرنے کے لیے ریزن دے کے نمازوں کو قضا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو ہی ختم ہو فوراً غسل کر لینا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہماری موت آ جائے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان پہ عمل کر سکیں اور کبھی کسی کام کو ڈیلے نہیں کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم اگلا سیشن اپنا جو فائنلی قریب والا ہے دعائیں آپ لوگ یاد کر رہے ہیں نا کل کی دعائیں بھی بہت خوبصورت تھیں آج بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہم دعا کریں گے دعا نمبر 12 اور 14 ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان دعاؤں میں کتنی خوبصورت اور جامع دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنی سکھائی ہیں ہم اپنی زبان میں بھی مانگتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سکھا دی ہیں وہ بہت جامع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصنون دعائیں ہیں وہ اتنی جامع ہیں کہ اس کے بعد ہمیں واقعی بعض دفعہ اپنے طور پہ دعا مانگنا پھر یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اپنی زبان میں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر زبان کو جانتا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو یاد کرے ہوں گے روز ریوائز بھی کیا کریں جب یاد کر لیتے ہیں تو پھر ان کو اپنی نمازوں میں شامل کریں کوشش کریں کہ عادت بنا لیں ہر نماز میں تشہد بھی زیادہ سے زیادہ لمبی دعائیں کریں نمازات کی دعائیں بھی کریں اور ان چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنی عادت میں شامل کر لیں کیونکہ مومن کا ہر دن پہلے سے بہتر ہونا چاہیے اور ہمارا بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں امپروومنٹ آنی چاہیے تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
چلیے اگلی دعا دہرا لیتے ہیں
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
چلیے اب اس کا لفظی ترجمہ لکھ لیتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنے نفسوں پر وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر نہ آپ نے ہمیں معاف کیا لَنَكُونَنَّا البتہ ہم ہو جائیں گے مِنَ الْخَاسِرِينَ خسارہ پانے والوں میں سے. ایک سٹریچ میں اس کو دیکھیں گے تو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بڑی خوبصورت دعا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کے منع کردہ پھل کو چکھ لیا اور اس آزمائش سے ناکام ہو گئے جس میں مبتلا کیے گئے. لیکن الحمدللہ شیطان کے پہلے بہکاوے میں تو آئے لیکن دوسرے میں نہیں آ سکے. فوراً احساس ندامت ہوا, شرمندگی ہوئی اور یہ دعا مانگ لی کہ ربنا ظلمنا انفسنا, کہ ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا. حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ انسان کا اپنے پہ کیا ہوا ایک ظلم ہے. کیسے؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. مثلا اس پانی کی بوٹل کا حق کیا ہے کہ میں اس کو ٹیبل پہ رکھوں, یہ اس کی جگہ ہے, اور اگر میں اس کو یہاں کی بجائے یہاں سائڈ کر کے چھوڑ دوں تو کیا ہوگا؟ یہ نیچے گرے گی نا, پانی بھی گرے گا, بوٹل بھی ٹوٹے گی. تو یہ اس بوٹل کے ساتھ ظلم ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا تھا, ہم جب گناہ کر کے اپنے اس جسم کو جہنم میں پھکوانے کی بات کرتے ہیں نا تو ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اب ہر ایک اپنا خیال خود ہی کر لے کہ میں دن میں کتنی بار اپنے اوپر ظلم کرتی ہوں. اے اللہ تو معاف کر دے, تو رحم کر دے, ورنہ بینک کرپٹ ہو جاؤں گی. خاسرین کون ہے؟ لوزرز, جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو مس یوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کل ان کو ٹریش کین میں پھینکے ہوئے کاغذوں کی طرح جہنم کے ٹریش کین میں ڈال دے گا. اور عموماً ٹریش کو بعد میں آگ لگا دی جاتی ہے. اس طرح جہنم میں کون لوگ ہوں گے؟ جو انسانیت کا ٹریش تھے, جنہوں نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا جو رب نے ان کو دیا تھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس مقام سے گر کے اسفل السافلین میں گرے, اور توحید کی بجائے شرک, اور اطاعت کی بجائے نافرمانی, اور خدا پرستی کی جگہ خود پرست بن کے جیے, اور اس دنیا میں رب کی مرضی سے جینے کی بجائے اپنے نفس اور اپنے معاشرے اور اپنے لوگوں کی مرضی سے جیے, ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. کبھی گناہ ہو تو فوراً ندامت کے ساتھ یہ دعا مانگیں. عادت بنا لیں کہ رات کو بستر پہ جانے سے پہلے اپنے سارے دن کے گناہوں کو سوچیں, کبیرہ بھی صغیرہ بھی. آپ کہیں گے پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ لگے گا. تھوڑے سے صفائی پسند ہو جائیں گے تو ہر گناہ ایسی چبھے گا جیسے فلور پہ پڑا ہوا تنکا چبھتا ہے. کچھ لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں, ان کو ہلکا سا تنکا بھی چبھتا ہے. چیز بے ترتیب ہوتی ہے, ان کو الجھن آتی ہے. اور کچھ ٹیڑے میڑے روم میں بھی کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, کہاں گند پڑا ہے. اسی طرح گناہوں کی بھی ایک سینس ہوتی ہے. جو لوگ گناہوں کو فیل کرتے ہیں تو وہ ہلکا سا دھبا بھی اپنے اوپر پسند نہیں کرتے۔ یہاں اس شعور کے ساتھ سن کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں صفائی پسند بنا دے۔
ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اگلی دعا دہرا لیتے ہیں۔
ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔
چلیے اس کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر، وتوفنا، اور ہم کو فوت کرنا، مسلمین، مسلمان بنا کر، یہ اسلام کی حالت میں۔ ایک سٹریچ میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے اور آج کے دور میں تو کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں صبر سے مراد دین پر استقامت ہے۔ یہ ان حالات میں دعائیں سکھائی گئیں کہ جب اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل تھا، اتنی باہر سے پابندیاں تھیں اور سختی تھی کہ کم ہمت والے تو اسلام پہ رہے ہی نہ۔ ہو سکتا تھا کہ جو لوگ بڑے ذوق اور شوق سے اسلام کی طرف آئیں لیکن دشمنوں کے مظالم کی وجہ سے اس اسلام کو چھوڑ دیں۔ ایسے وقت میں یہ دعا سکھائی گئی تھی کہ اللہ ہم پہ صبر ڈال دے، جما دے ہمارے قدموں کو، ہم اسلام کی طرف آ کے پلٹے نہ، ہم مرتد نہ ہو جائیں، ہم اس اسلام کو ریجیکٹ نہ کریں اور ہمیں اسلام پہ موت دینا۔ کل تو غلبہ تھا نا دشمنوں کا، جو اسلام پہ آنے والوں کو زبردستی کفر پہ لے جاتا تھا، آج غلبہ ہے خواہشات کا، باہر کے پریشر کا، فیئر پریشر۔ ایک انسان اگر اس کے اندر مضبوط ایمان نہیں ہوتا تو دن میں کئی بار وہ ٹوٹتا ہے اور پھر جڑتا ہے، اور کئی لمحے زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جو انسان کو اسلام سے ہٹا کے کفر پہ ڈال دیں۔ میں نے لٹرلی ایسے چند لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں بیفور آئی واز مسلم، پھر کیا ہوا؟ چھوڑ دیا۔ مائی موم واز مسلم، مائی فادر واز مسلم، اور بعض دفعہ لوگ کچھ شخصیات کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں، فلاں کا باپ مسلمان تو فلاں کی ماں مسلمان۔ میں کہتی ہوں اس کو چھوڑیں، اس پہلو پہ غور کریں، یہ کیوں مسلمان نہیں؟ اور جس تیزی سے آج مسلمان اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کتنے خطرے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کل وہ بھی یہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور والی زندگی اور شعور والی موت دے۔ ایک بار پھر دہراتے ہیں۔
ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سسٹرز آپ سب؟ امید ہے آپ سب بخیر وافیت ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ بڑی خوبصورت دعائیں ہم نے پڑھی، لیسن بڑا اچھا، ساتھ میں آپ نے کتاب الطہارہ چل رہی ہے اور بہت سارے کوشچنس کے آنسر مل رہے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، جزاکم اللہ خیر کثیر آپ لوگوں کے پوچھنے کا، اور سبحان اللہ ہی وبحمدہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سب کے ہوم ورک دیکھ کر. جب میں نے دیکھے واٹس ایپ پہ, تھوڑا سا یہ ویک میرا کچھ بزی ہے, میں آپ لوگوں کو جواب نہیں دے پا رہی ہوں وہاں پر, لیکن ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ سب کی کوششیں ماشاء اللہ بہت اچھی تھی, ماشاء اللہ سب نے کیا اپنے اپنے حساب سے. بس ایک چیز یہ تھی, بعض لوگوں کے نوٹس بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ, اور جو آپ نے نوٹس بنائے ہیں انشاءاللہ آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے, اور اب سے لے کر جو ہم ایک ریکیپ کائنڈ آف کریں گے مخارج کا, اس میں آپ نے ساتھ ساتھ اپنے نوٹس کو خود چیک کرنا ہے کہ اس میں کوئی ایسی مسٹیکس یا آپ نے نوٹ کرتے ہوئے کوئی ایسی چیزیں لکھی ہوں تو اسے آپ بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ لیکن ماشاء اللہ تبارک اللہ آئی ایم ریئلی امپریسڈ, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کا ہوم ورک دیکھ کر, اور سب نے بہت اچھی کوشش کی, اور انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اس کام کو, اس محنت کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, اور اس کو ہم کہیں پر بھی انشاءاللہ تعالی ٹرائی کریں گے اس طرح سے کچھ پوسٹ کرنے کی. آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے انشاءاللہ, کمنگ ویکس میں آپ کو ضرور اناؤنس کریں گے کہ وہ چیز سب کے لیے ایکسیسیبل ہو, اور جو بھی لوگ بعد میں آپ کے ہوم ورکس دیکھیں اور کام دیکھیں تو وہ چیز آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے, اور اس سے کوئی بھی لرن کرے تو آپ کو فائدہ ہو, ٹھیک ہے؟ بس ایک تھوڑی سی چیز جو مجھے لگی, شاید میرے بتانے میں غلطی ہوئی یا کچھ سسٹرز کی سمجھنے میں, کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو چارٹ بنانا ہے وہ آرڈر میں اب بنانا ہے, رائٹ؟ یعنی الفابیٹیکلی آرڈر میں. ابھی تک ہم نے مخارج کے اعتبار سے آپ کو پڑھایا تھا نا, تو اب ہم جو کریں گے وہ الفابیٹیکل آرڈر میں کرنا تھا, بٹ الحمدللہ نو وریز, آپ کا کام جنہوں نے مخارج کے اعتبار سے بھی کیا ہے ان کا بھی کام الحمدللہ کمپلیٹ ہے, رائٹ؟ کمپلیٹ کنسیڈر ہوگا کیونکہ انہوں نے سارے لیٹرز وہاں سے کور کیے ہیں, بس چھوٹا سا آپ کو جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی چینجز کرنی پڑیں گی جب آپ اس کو الفابیٹیکل آرڈر میں لکھیں گے, ٹھیک ہے؟ اچھا, میری ایڈمن سے ریکویسٹ تھی کہ اگر وہ نورانی قاعدہ کا پیج وز آئی کیو پہ اوپن کر سکیں تو آسانی سے اگر اوپن ہو سکتا ہے تو پلیز کر دیجیے. فرسٹ پیج جو تختی کا ہوتا ہے الف با تا سا, اور آپ لوگ جو کہ پیل ٹاک پر ہیں وہ جب آپ ابھی گوگل پہ ٹائپ کریں گے تو نورانی قاعدہ, تو اس پر انشاءاللہ آپ کا پیج اوپن ہو جائے گا, رائٹ؟ الحمدللہ اس کا پی ڈی ایف موجود ہے ویب سائٹ پہ, تو ادھر سے آپ یعنی گوگل سے آپ سرچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اپنے پاس کھول لیجیے, انشاءاللہ ہم کریں گے. اب آپ کا کرنے کا کام کیا ہے, آپ نے اپنے سامنے, بلکہ آپ کے پاس تو اپنے نوٹس بھی ہیں, رائٹ؟ تو آپ نے اپنے سامنے اپنے نوٹس کھولنے ہیں, اور انشاءاللہ پھر ہم جب کرتے جائیں گے اس کو ریپیٹ کریں گے تو آپ اس کو چیک کرتے جائیں گے. میں نے آپ کے بالکل پڑھے ہیں, دیکھے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کو کریٹیکلی چیک آپ نے خود کرنا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے, جب آپ خود اس کو ایک ایک لیٹر کو دیکھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ چیزیں پھر آپ کو یاد ہوتی جائیں گی, ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ ہم اوپن کرتے ہیں. ایک دم سے کچھ خاموشی سی آ گئی, آپ لوگوں کے رپلائی نہیں آ رہے. میری آواز ٹھیک جا رہی ہے آپ سب کو؟ سب کو آواز ٹھیک جا رہی ہے, پھر خاموشی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ جواب لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں, ہے نا, اور جواب دے رہے ہیں, لیکن جب جواب نہیں آ رہے ہوتے تو مجھے لگتا ہے شاید آواز نہیں جا رہی. یا تھنکنگ اباؤٹ مائی ورڈ. اوکے ماشاء اللہ. اوکے, الحمدللہ یعنی سب موجود ہیں, الحمدللہ. چلیے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین اللہ آمین. اچھا, ایک بات یاد رکھیے گا, انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ اپنا ریکیپس ڈن کر لیں گے نا, یعنی جب ہمارے مخارج کا 1-2 ٹائم ریکیپ ہوگا ڈفرنٹ طریقوں سے, تو اس کے بعد آپ کو ایک ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ تجوید کا, ٹھیک ہے؟ مخارج سے ریلیٹڈ بہت آسان ہوگا, کوئی بہت لمبی چوڑی مشکل چیزیں نہیں ہوں گی اس میں, لیکن اس لیے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ جب اس کو کریں تو بہت اچھے سے, اور جو کوشچنز میں آپ سے بیچ بیچ میں کروں تو اس پہ آپ نے آپ کو فوکس کرنا ہے, ٹھیک؟ چلیے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے جو الفابیٹیکل آرڈر ہم دیکھ رہے ہیں, الف, رائٹ؟ الف کا مخرج کیا ہوگا؟ جس کو یاد آ رہا ہے جلدی سے لکھ دیجئے, جو بھی یاد آ رہا ہے, اور جنہوں نے نوٹس بنائے ہوئے ان کے تو سامنے ہے, ہے نا جی؟ آئی کین سی, کیا سی نہیں کر پا رہی نازیہ؟ منہ کی خالی جگہ اورل کیویٹی خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. جی اورل کیویٹی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. منہ کا خالی حصہ الجوف ویری گڈ تبارک اللہ. اچھا اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے ب. ب ٹھیک. اچھا ایسے اسٹوڈینٹس جو کہ لیٹ جنہوں نے جوائن کیا ابھی مخارج نہیں پڑے تو جو ہم ابھی کر رہے ہیں اس پہ آپ کانسنٹریٹ کریں انشاءاللہ بائی دا ٹائم آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے با کا مخرج کیا ہے؟ با کس کو یاد ہے؟ الشفتین لپس ہیں. لپس کا کون سا پارٹ ہے ویٹ اور ڈرائی؟ دونوں لپس کے ویٹ پارٹ سے حصے کے ملنے سے. ویری گڈ ماشاء اللہ. جی با. اب جب آپ کریں گے با کریں گے تو سمجھ آ جائے گا. دین تا 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 کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جلدی سے لکھیے ویز آئی کیو پہ بھی میں چیک کر رہی ہوں دونوں جگہ چیک کر رہی ہوں. اوکے ناؤ یو کین سی الحمد للہ. اچھا قاعدہ نظر نہیں آ رہا تھا. اوکے 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 ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا نا. ٹنگ ٹپ ٹچز فرنٹ ٹیتھ. فرنٹ ٹیتھ کو ٹچ کرے گا فرنٹ ٹیتھ کے کون سے پارٹ کو؟ ٹپ آف ٹنگ ٹچز دا اپر ٹو ٹیتھ. اپر ٹو ٹیتھ کو کہاں ٹچ کروں؟ اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ اپر ٹو ٹیتھ کے ٹچ کرے گی لیکن اپر ٹو ٹیتھ کے کہاں پر؟ روٹ پہ گمز پہ روٹ پہ. دونوں آنسر ٹھیک ہیں بالکل ٹھیک ہے. سینٹرل ٹو ٹیتھ کی گم لائن کو ٹچ کرے گا. اچھا کون سا پارٹ کرے گا؟ پوری صرف ٹپ آف دا ٹنگ کرے گی؟ ٹا ایٹ ٹپ آف ینگ ٹچز آف اپر ٹو ٹیتھ آف گم لائن ٹپ آف یور ٹیتھ اپر پارٹ. جی دیکھیں گے کس کو یاد تھا. ایس این میں نام یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کے. سوبیا سسٹر شازیہ ندیم. جی سسٹر شازیہ ندیم کو یاد تھا کہ ٹپ آف دا ٹنگ کے اپر پارٹ کو ٹچ کرنا ہے رائٹ. ہم جیسے جرنلی جب بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او ٹپ آف دا ٹنگ میں آ جاتا ہے یہ لیٹر. لیکن میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا نا کہ ٹپ آف دا ٹنگ کے اوپر جہاں پہ ہمارے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں وہ والا پارٹ ٹچ کر رہا ہے رائٹ. فرنٹ ٹو ٹیتھ کی بیک کو ایٹ ایٹ آپ بول کے دیکھ رہے ہیں رائٹ. دین سا سا کی کیا کوالٹی پڑی تھی؟ سا کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی نوک کو دانت کی نوک پہ ٹچ کریں گے. ویری گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. فی لسویا ہے. واو لسویا ماشاء اللہ. اور لوگ تو پوری ٹرمینالوجیز کے ساتھ بتا رہے ہیں سبحان اللہ. ٹپ آف ٹنگ ٹچز بیس سے ٹچ کر رہی ہے ایجز آف فرنٹ ٹو ٹیتھ کو. ویری گڈ ویری گڈ تبارک اللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے لکھا. سافٹ لیٹر ہے جی یہ کوالٹی بھی یاد رہی. اچھا سافٹ لیٹر ہے اور ٹپ آف دا ٹنگ ٹچ کرتی ہے ایجز آف یور فرنٹ ٹو ٹیتھ. سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کناروں کو ٹچ کرے گی. ٹچز باٹم ایجز آف فرنٹ اپر ٹو ٹیتھ. ویری گڈ تبارک اللہ بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے لکھا. اور اس کے اندر آپ نے بتا دیا کہ یہ سافٹ لیٹر ہے. سافٹ لیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں؟ اب آپ نے سمجھانا ہے ان نیو سسٹرز کو جو کہ ابھی آئے ہیں یعنی کہ جنہوں نے لیٹ ہمیں جوائن کیا انہوں نے سا نہیں پڑھا اگر تو آپ کیسے بتائیں گے کہ جو اگر آپ یہ ہم جب یہ ٹرم یوز کریں کہ یہ سافٹ لیٹر ہے. سافٹ لیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیک آف ٹنگ ریلیکس ہوگی لائٹ ادا ہوتے ہیں. لائٹ ایک ڈفرینٹ ٹرم ہے رائٹ. جب سافٹ ہم کہتے ہیں تو اس میں ایک پوائنٹ تھا اگر کسی کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ اس کا سین سے نہیں ملنا چاہیے. سافٹ لیٹر بالکل سافٹ لیٹر تو ہے لیکن اس میں وسلنگ ساؤنڈ نہیں ہے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم اردو کا تا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک سیٹی کا ساؤنڈ آ جاتا ہے نا سمر پڑھتے ہیں اس کو سین کی طرح پڑھتے ہیں. بٹ عربک میں تا سافٹلی پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے. اس میں کوئی سیٹی کا ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک. اوکے گڈ پھر آگے چلے. اور آپ نے ساتھ ساتھ اپنے نوٹس کو چیک کرتے جانا ہے جو جو لیٹرز ہوتے جانے ہیں ان پہ چیک مارک لگائیے. اور اگر کوئی بھی کہیں پر آپ نے کوئی چیز مس کی ہوئی ہے تو اس کو وہیں پر رائٹ جگہ ایڈ کر لیجئے. اور جنہوں نے نہیں بنایا تھا تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیے یہ کام ٹھیک ہے. دین جیم جیم. جیم کا مخرج کیا ہے؟ مڈل پارٹ آف ٹنگ. بڑی جلدی سے آنسر آیا ماشاء اللہ. اچھا یہ تو بڑا آسان سا لیٹر ہے نا. جیم میں مڈل آف ٹنگ ایلیویٹ ہوگی, مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ایلیویٹ ہوگی. اچھا کیا وہ اپر پیلٹ کو ٹچ کر لے گی جیم کی ادائیگی میں؟ اپر پیلٹ کو مڈل پارٹ آف یور ٹنگ ٹچ کرے گا؟ نو نہیں 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 ٹچ نہیں کرے گا, اس کے قریب چلا جائے گا بٹ ٹچ نہیں کرے گا. جی پورا ٹچ نہیں کرتا. آپ بول کے دیکھیے اج اج ہو ہی نہیں سکتا, ٹچ نہیں کر سکتا ہے رائٹ. جی اس کے قریب چلا جاتا ہے بٹ ٹچ نہیں کرتا ہے. دین ہا 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 گی والا ہا جو ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ کیا مخرج تھا ہا کا؟ حلقی ہے. حلق کا کون سا پارٹ ہے؟ کون سا پارٹ ہے حلق کا؟ حلق کے مڈل سے. ویری گڈ. سینٹر پارٹ آف یور تھروٹ جو کہ وومیٹنگ کے ٹائم یعنی کہ پریس ہو رہا ہوتا ہے وہ والا پارٹ. ٹھیک ہے ایسے. اوکے گڈ. دین آ جاتے ہیں خو خو خو. اب خو کی کیا کیا کوالٹیز ہیں؟ ایک تو پہلے تو یہ بتائیں کہ اس کا مخرج کیا ہے. اپر پارٹ آف تھروٹ ہے. ویری گڈ. اپر پارٹ آف یور تھروٹ ہے خو. ٹھیک ہے. دین اس کی کوالٹی کسی کو یاد ہے؟ کیا کیا کوالٹیز ہیں خو کی؟ ہیوی لیٹر ہے, آسم لیٹر ہے. اس کو جب آپ بولتے ہیں تو جیسے آپ بولتے ہیں آسم, تو آسم کہتے ہوئے آپ کی جو لپس کی پوزیشن ہوتی ہے وہی پوزیشن خو کہتے ہوئے ہوگی. ٹھیک ہے. ٹنگ ایلیویٹ ہوگی. کہاں سے ایلیویٹ ہوگی؟ فرنٹ سائڈ سے کہ بیک سائڈ سے؟ موٹا لیٹر ہے بالکل. بیک سے ایلیویٹ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ بالکل صحیح. بیک سائڈ سے آپ نے ٹنگ کو ایلیویٹ کرنا ہے کسی بھی ہیوی لیٹر کو پروناؤنس کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس لیٹر کو ہائی لائٹ کر لیجیے کسی ڈفرنٹ کلر سے, یا یہ جگہ آپ نے باکس بنایا ہوا ہے تو اس باکس کو کلر کیجیے. یہ کس چیز کا کلر ہوگا؟ یہ ہوگا ہیوی لیٹر, ہیوینیس کا. ٹھیک ہے. کوئی ایک کلر سلیکٹ کیجیے جس سے کہ آپ ہیوی لیٹرس کو ہائی لائٹ کر لیں گے یا اس میں کلر کر لیں گے, واٹ ایور جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرسٹ لیٹر اب تک ہم نے پڑھ لیا ہیوی لیٹرز میں سے خو. ٹھیک ہے. دین دال. دال جی, دال کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ دال. اچھا اب کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو اگر ہم وہ مخرج ڈسکس کر چکے ہیں تو آپ بتا دیں گے کہ سیم ایز فلانا لیٹر رائٹ. ٹپ آف ٹنگز فرنٹ ٹو ٹیتھ. اچھا اگین ٹپ آف ٹنگ ہے؟ صرف ٹپ آف ٹنگ ہے؟ روٹ؟ نو روٹ تو نہیں ہے. دال میں بتائیے اپر پارٹ ہے نا, طرف اللسان ہے. اپر پارٹ ٹپ آف دا ٹنگ پلس بیس آف اپر فرنٹ ٹیتھ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ٹپ آف دا ٹنگ کا اپر پارٹ بھی انوالو ہو رہا ہے نا, جیسے تا میں ہو رہا تھا رائٹ. جیسے تا میں ہو رہا تھا بالکل شارپ ٹپ انوالو نہیں ہو رہی تھی, بلکہ ٹپ آف دا ٹنگ پلس کیا ہو رہا ہے, جو اوپر کا ٹیز برڈ جہاں پر ہے وہ ایریا بھی ٹچ کر رہا ہے نا. تو پھر ہم بول رہے ہیں دال دال اد اد. ٹھیک ہے. ویری گڈ. اب دال اینڈ دال کس کے ساتھ پیئرنگ لیٹر, یعنی دال کس کے مخرج کو شیئر کرتا ہے؟ اب تک کوئی لیٹر پڑھا آپ نے جس کے مخرج کو دال شیئر کر رہا ہے؟ تا. ویری گڈ. تا کے مخرج کو شیئر کرتا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. فی ہوم ورک کرنے کا فائدہ ہو رہا ہے نا, جلدی جلدی آنسرز آ رہے. اوکے ٹھیک ہے. دین دال 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 کس کے مخرج کو فالو کرتا ہے؟ زال جو لیٹر ہے جی, سا کے مخرج کو کرتا ہے. ویری گڈ. سا کے مخرج کو, یعنی اب کیا ہو رہا ہے, ٹپ آف دا ٹنگ فرنٹ ٹو ٹیتھ کے ایجز کو ٹچ کریں گی تو ادا ہوگا زال. زال زال کی کوالٹی کیا ہے؟ کیا ہے زال کی؟ کیسا لیٹر ہے یہ؟ سافٹ لیٹر ہے. ویری گڈ. سافٹ لیٹر ہے. سافٹ لیٹر کا مطلب کیا بنا؟ سافٹ لیٹر کا کیا میننگ ہے؟ کہ اس میں بزنگ ساؤنڈ نہیں ہوگا, زا سے نہیں ملائیں گے اس کے ساؤنڈ کو, رائٹ. الحمدللہ. اس کے بعد آ جائیے را. را میں کیا ہو رہا ہے؟ را ہیوی ہے, ہیوی لیٹر ہے. اچھا ابھی اس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے, پہلے مخرج بتائیے. اچھا اونلی ٹپ ہے, ٹپ پلس ٹاپ آف ٹنگ. جی ٹپ پلس ٹاپ آف ٹنگ کیا کر رہی ہے, کہاں لگ رہی ہے؟ آر وائبریٹ بھی کرتا ہے. اوکے ٹنگ ٹچ کہاں کر رہی ہے؟ آر. طرف اللسان ماشاء اللہ سسٹر سارا, آپ تو برڈس ٹرمینالوجی کے ساتھ ماشاء اللہ بتا رہی ہیں. ٹچ سامنے کے ٹیتھ کو ٹچ کرتا ہے. کچھ ماؤنٹینئس پارٹ کی بات ہوئی تھی, کوئی حصہ ہم نے ڈسکس کیا تھا؟ کچھ بات ہوئی تھی نا, میں نے کچھ سامنے کا تالو گم لائن آف ٹو ٹیتھ. جی 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 تقریر ہے, واو. جی دیکھیے ہم نے یہ پڑھا تھا, ٹپ پلس ٹاپ آف دا ٹنگ فرنٹ ٹو ٹیتھ کی بیک پہ لگتی ہے, اور بیک پہ کہاں پہ, جہاں پہ ماؤنٹینئس پارٹ ہوتا ہے نا وہاں پہ جا کر ٹچ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ لوگ ہیوی کی بات کر رہے تھے, تو را جو ہے وہ ہیوی, یعنی کہ اس کی فیس ویلیو ہیوی ہے جب آپ وہ ویسے, ادروائز وہ کنڈیشنل لیٹر ہے, ٹھیک ہے. یعنی کبھی ہیوی کبھی لائٹ پڑھا جاتا ہے, تو اس لیے آپ اس کو بھی ہیوی لیٹر والا کلر مت دیجیے گا, ٹھیک ہے. لیکن جب ویسے جب آپ بغیر کسی سائن کے پڑھیں گے, الفابیٹیکلی پڑھیں, آپ اس کو ہیوی کریں پڑے, اس کی فیس ویلیو ہیوی ہوتی ہے, لیکن ادر وائز وہ کنڈیشنل لیٹر ہے, ٹھیک ہے. یعنی کبھی آپ اسے ہیوی کرتے ہیں, کبھی لائٹ کرتے ہیں, ڈیپینڈ آن اٹس کنڈیشن, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ لیٹر از را, کے بعد کیا ہے؟ زا. زا زا میں کیا ہوتا ہے؟ زا میں کیا ہے؟ بزنگ ساؤنڈ ہے, ویری گڈ. اچھا آپ ایک سیکنڈ, ایک بات میں بتانا بھول گئی, را میں کہ جو آپ لوگ لکھ رہے تھے کہ اس میں تقریر ہے, وائبریشن ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی کوالٹی ہے, اس میں وائبریشن ہوتی ہے را میں, لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ وائبریشن کم سے کم ہو, مطلب آپ اسے بہت زیادہ ر کر کے نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ہاں زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت قریب, ویری گڈ, زبردست. زا کا مخرج بھی بالکل ٹھیک آ گیا کہ اوپر نیچے کے دونوں دانت ملیں گے, ان کے جوائننگ پوائنٹ پر ٹپ آف دا ٹنگ ٹچ ہوگی, لوئر پٹ, لوئر فرنٹ ٹیتھ پہ ٹچ کرے گی. اور جی اور ساتھ میں اس میں بزنگ ساؤنڈ بھی ہوگا, ویری گڈ, ز کا ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. ز ز دین سین, سین. سین کس کا مخرج شیئر کر رہا ہے؟ تک ہم نے جو لیٹرز پڑھے اس میں سے کسی کا مخرج شیئر کر رہا ہے؟ اب آپ وہ لکھ دیں تاکہ مخرج آپ کو پورا نہ لکھنا پڑے. اوکے الحمدللہ میں کلاس میں ہوں. اوکے کہ جب اپر لوور, ہاں کیا ریپیٹ کرنے کہہ رہے تھے, پلیز دوبارہ لکھیں ریپیٹ. اس میں نا کوشچن میں زا, اچھا زارا آ رہا ہے نا, تو اس لیے میں کنفیوز ہو رہی ہوں. زا کو ریپیٹ کروں, زا کیا ہے؟ دونوں آپ کے جو سین اور زا اینڈ سواد یہ سیم مخرج فالو کرتے ہیں نا, اوپر نیچے دونوں کے جو دانت ہیں آپ کے وہ ملتے ہیں, اور ان کا جو جوائننگ پوائنٹ ہے اس کا جو لوئر والے ٹیتھ ہے نا وہاں پہ آپ کی ٹنگ جا کر لگے گی, ٹھیک ہے. زا از از کلیئر ہو گیا؟ جی الحمدللہ, ٹھیک ہے. اس میں ساؤنڈ ہو گیا. اس کے بعد سین جو ہے وہ سیم مخرج فالو کر رہا ہے زا والا ہی, لیکن اس میں سی ٹی کی شارپ وسلنگ ساؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. زا میں بزنگ ساؤنڈ ہے لیکن سین میں شارپ وسلنگ ساؤنڈ ہے, رائٹ. دین شین, شین. شین میں کیا ہے؟ شین کا مخرج کیا ہے؟ سیم ایز جیم, ویری گڈ, سیم ایز جیم ہے, جی یعنی کہ سینٹر پارٹ آف یور ٹنگ ہے. بالکل گڈ, ویری گڈ, الحمد للہ. اور شین میں ایسڈ ساؤنڈ ہے والا, ٹھیک ہے. دین سواد, سواد, سواد کس کا مخرج فالو کر رہا ہے؟ سواد کس کا مخرج شیئر کر رہا ہے, بلکہ مجھے فالو نہیں شیئر کرنا کہنا چاہیے, سین کا کر رہا ہے. ویری گڈ. تو سواد اور سین میں کیا ڈفرینس ہے, اس کے ساؤنڈ میں کیا ڈفرینس ہے, سواد اور سین کے ساؤنڈ میں کیا ڈفرینس ہے یہ بتائیے. مخرج تو سیم ہے لیکن آواز میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے, کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ سواد ہیوی ہے, مور سین میں مور وسلنگ ہے. اوکے, ویری گڈ. جی سواد میں کیونکہ ہیوی ساؤنڈ ہے تو اب اس کی جو وسلنگ ہے وہ اتنا شارپ ساؤنڈ نہیں دے گی, شارپ وسلنگ ساؤنڈ نہیں ہوگا سواد کے اندر. سواد ہیوی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, اس کو ہیوی بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ رہ گیا. بیک آف دا ٹنگ کو لفٹ کریں گے, ایلیویٹ کریں گے. ویری گڈ, الحمد للہ. نو نو نو, راؤنڈ ماؤتھ نہیں کرنا. جی یہی میں جاننا چاہ رہی تھی کہ کسی کو یہ والا کنفیوژن تو نہیں ہے. دیکھیں فل آف ماؤتھ پڑھنا ہے, ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ کے منہ میں کچھ رکھا ہوا ہے اور آپ اسے روک رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کے لپس کا سرکل نہیں بننا چاہیے. ہیوی لیٹر کے اندر یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ہم لپس کو سرکل بنا لیں, راؤنڈ ماؤتھ کر لیں. نو, آپ کی جو لپس کی پوزیشن ہے وہ سیمی سرکل ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سارے آسم لیٹر ہیں, جتنے بھی ہیوی لیٹر ہیں ان کو آپ آسم لیٹر سے یاد کیجیے. تو آسم لیٹر جب آپ آسم بولتے ہیں تو آسم میں دیکھیے آپ کو آپ کی جو لپس کی پوزیشن ہے وہ کیسے ہے, سرکل نہیں بن رہا ہے, کچھ سیمی سرکل, کچھ ٹرائنگل, اجی کچھ سا کچھ شیپ بن رہا ہے ایسا کر کے دیکھیے. آسم, تو یہ والا آپ کا جو لپس کی پوزیشن ہے ہیوی لیٹرز کو بولتے ہوئے, ٹھیک ہے, سرکل نہیں کرنا آپ نے. تو سواد, 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 ٹھیک. دین دوات, دوات کا کیا مخرج تھا, کس کو یاد ہے دوات کا مخرج؟ سائڈ آف دا ٹنگز ٹچز لیفٹ اور رائٹ سائڈ اور بوتھ, کہاں ٹچ کریں گے؟ سائڈ آف دا ٹنگ ہے یعنی بیک سائڈ آف دا ٹنگ ہے, لیکن وہ ٹچ کہاں کر رہا ہے؟ مولر ٹیتھ کو کرے گا, اوپر والے, جی اپر مولر ٹیتھ جو اوپر کی داڑھیں ہیں, رائٹ, اس کی جو گمز ہیں وہاں پہ ٹچ کرے گا. اور یا تو وہ رائٹ سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے, لیفٹ پہ بھی ہو سکتا ہے, یا دونوں پہ بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کی چوائس ہے, آپ کس میں کمفرٹیبل ہیں, ٹھیک ہے. زبان کی جو سائڈ ہے وہ دونوں طرف بھی کر سکتے ہیں, لیفٹ پہ رائٹ پہ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہو گیا بود, بود, ٹھیک ہے. الحمد للہ ہم یہیں تک رکیں گے کیونکہ صرف ون منٹ لیفٹ ہے, اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم اپنے اس چارٹ کو کمپلیٹ کریں گے. ابھی تک وہ سسٹرز جو نہیں بنا پائیں چارٹ, تو انشاءاللہ آپ نے بنانا ہے. یہ آپ کو دکھ رہا ہے نا جس طرح ابھی آپ کے سامنے پیج کھلا ہوا ہے, تو اسی طرح انشاءاللہ آپ اسے بنائیں گے, یعنی کس طرح کیا کہہ رہے ہیں, باکسز بنا کر اور اس کے نیچے پہ مخرج لکھتے جائیں گے. ایک نوٹس آپ کے وہ ہیں جو آپ نے کلاس کے وقت بنائے, جو آپ نے مخارج وائز بنائے, ٹھیک ہے, اور وہی سے بس آپ نے ہیلپ لینی ہے اور اس کو الفابیٹیکلی آرڈر میں کرتے جانا ہے. پھر اس میں سے جو ایسے ہیوی لیٹرز آئے ہیں, ہیوی لیٹرز کے لیے آپ ایک کوئی کلر رکھ لیجئے, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا. پھر جیسے ٹنگ لیٹرز تھے, یعنی کہ جو سیم کیٹیگری کے لیٹرز ہیں جیسے تا دال تو ان کو ہم ایک کلر سے کر لیں گے, تو پھر اس سے کیا ہوگا, آپ کا پیئر اپ ہو جائے گا, آپ کو سمجھ آئے گا اچھا یہ والے مخارج ہیں اور یہ ہمیں ایسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. کسی کو مشکل تو نہیں لگا, جلدی سے بتائیے, کوئی مشکل تو نہیں لگا؟ نہیں لگا, الحمدللہ. اچھا اس طرح کرنے سے کچھ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں جو چیزیں ہماری ویسے پڑھنے میں نہیں ہوئی تھیں, تو الحمدللہ کریکشنز ہو رہے ہیں نا, الحمدللہ الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے اگین, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے نوٹس کو اس کو بنانا ضرور ہے, ٹھیک ہے. بھلے اگر آپ پورا مخرج نہ بھی لکھ پائیں گے تو آپ نے آپ یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں جب ہم ساتھ ساتھ ریکیپ کر رہے ہیں, لیکن یہ کام انشاءاللہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. چلیے تو الحمدللہ کلاس کا ٹائم بھی یہاں پورا ہو گیا. جزاکم اللہ خیرن کثیرا آپ سب کی پارٹیسپیشن کا کلاس میں بھی اور ہوم ورک سبمٹ کرنے کا بھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے اور آپ کی ساری کوششوں کو محنتوں کو اپنے راستے میں قبول فرمائے اور اس کا بڑھا چڑھا کر انشاءاللہ اجر دیں. آمین الہی آمین. انشاءاللہ پھر یہاں رکتے ہیں, زندگی رہی تو آپ سے پھر نیکسٹ ویک میں ملیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.